لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك. لبيك اللهم لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ان ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اني فمنك البلا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ ایکسائٹیڈ، خوش، شکر گزار، الحمدللہ رب العالمین. اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسنی عبادتک. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر گزار اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہماری سورہ البقرہ کی تکمیل بھی کی اور اس کے ساتھ ہمیں ایک سٹیپ آگے پڑھنے کی توفیق دی. الحمدللہ رب العالمین. جی، یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس پہ بہت خوشیاں منانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارا عمل جو بڑا ہے اس میں استقامت دے، اور جن چیزوں میں پر ابھی تک عمل نہیں کر سکے یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم اینڈ ٹو سو فاسٹ. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت تو بھاگ رہا ہے، ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے، اور اسے ہم نے جتنا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اچھے کاموں میں صرف ہو جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہ پھر انسان کم از کم یہ ریگریٹ نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا. تھینک فل ٹو اللہ فار دس بلیسنگ. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ قرآن کے ساتھی ہونے کے ناطے سے اللہ کا لفظ ضرور استعمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر طرح سے آسانی کرے. الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے آپ لوگوں کی پریزنٹیشنز اور آپ کی آڈیوز کی لسٹ دیکھی. ماشاءاللہ بارک اللہ آپ سب کی. اللہ تعالیٰ کوششوں کو قبول کرے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آج آپ لوگوں کو بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں بھی ملیں گی، اور ایک دوسرے کی جو خیرخائی کا جذبہ ہے وہ ہمیں اس میں بہت زیادہ نظر آئے گا. جب آپ پریزنٹیشنز بھی دیکھیں گے اور آڈیوز بھی سنیں گے تو اس سے ایک تو خود موٹیویشن ملے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے باقی ساتھیوں کو جو ابھی تک نہیں آ رہے اور آپ کا دل کرتا تھا کہ وہ لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں تو ان کے لیے ایک آسان آج انشاءاللہ تعالی ہماری سورۃ البقرہ کی سمری ہوگی تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا جو لوگ نئے آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور ان کو آپ لوگ اور زیادہ موٹیویٹ کریں گے لیکن جب وہ سمری کو سنیں گے تو ان کا اپنا دل کرے گا کہ کتنا خوبصورت اللہ کا کلام ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر پا رہے اور اس میں ہمیں پھر آگے بڑھنے کی اللہ تعالی توفیق دیتا ہے کیونکہ دین تو خیرخائی کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دین خیرخائی کا نام ہے اور صحابہ اکرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خیرخائی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے اور دوسری حدیث میں نے جو آپ لوگوں کے لیے چوز کی تھی وہ بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں ایک خاندان بہن بھائیوں بچوں کے ساتھ ایک مضبوط اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو اصل میں مومن کی شان کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی مانند ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے مسلم سے یہ روایت لی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں ایسی ہی مومن کی جیسی عمارت ہونی چاہیے مضبوط جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ پہ کھڑی ہوتی ہے اور ایک اینٹ بیچ پہ نہ ہو تو دیوار کھڑی نہیں رہ سکتی. ہمیں ایک دوسرے کی خیرخائی میں اتنا آگے کر دے کہ ہم ایک مضبوط دیوار بن جائیں ایک دوسرے کی مشکل ایک دوسرے کی آسانی ایک دوسرے کی خوشی میں اسی طریقے سے شریک ہو جیسے ایک مومن کی شان ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. جی سوری یہ روایت جو ہے بخاری سے ہے اور جو میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلی حدیث کا مفہوم تھا وہ مسلم سے تھی. اور آج ہم دیکھیں گے کہ جیسے سورۃ البقرہ کی تکمیل ہے تو اس میں ہم اس سمری کو ہم نے ایسے لینا ہے کہ ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ اپنے پاس آیات کے حوالے سے جیسے استاذہ جی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گی تو اس میں اپنے لیے نوٹ کر کے ایک ہینڈی بک سی بن جائے گی عمل کے لیے کہ اس میں کتنے احکامات تھے اور مجھے اس میں اپنے لیے کیا عمل لینا ہے اور میں اس پہ خود بھی عمل کروں گی تو میں دوسروں کو ساتھ. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں وغیرہ کو انوائٹ کیا اور الحمدللہ وہ آج سن رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک موٹیویشن کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے مشکل چیز یہ لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو بلا نہیں سکتے اور جب انوائٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین جب ہم انوائٹ کرتے ہیں اور کوئی آتا ہے تو ہمیں عجیب طرح کی خوشی ہوتی ہے اور پھر جو حق کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر وہ تو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری رحمتیں اور برکتیں کرے اور یہ ایسا عمل ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جو لوگ زندہ رہیں گے پیچھے سے عمل کرتے رہیں گے سیکھتے رہیں گے وہ ایک بہترین صدقہ جاریہ بنے گا کیونکہ شیطان ہمیں ایسے کام کرنے نہیں دیتا. وہ ہمیں دور دور رکھتا ہے کہ اچھا یہ تو کوئی کر نہیں سکتا اور اس طرح ایسے ہے لیکن جب ہم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں تو وہ کتنے شکر گزار ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ کسی ہدایت کے راستے پہ چل پڑی. یعنی ایمان تو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے لیکن شیطان سستیاں ڈال کے عمل سے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے یہ تو بہت آسان ہے میں ایسی ہی ڈھیلی ڈھالی ہو رہی تھی اگر میں یہ کر لوں گی تو یہ میرے لیے تسبیح پڑھ لوں گی تو کتنا فرق پڑے گا. یا جس طرح اب ہمارے کاموں کی روٹین چینج ہوئی ہمارے عادات چینج ہوئی اخلاق چینج ہوئے تو یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا بتاتا ہے اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے جب خود سمجھ کے کرتے ہیں تو الحمدللہ جتنے بھی نئے لوگ ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس کو سنیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے قرآن کو سمجھنا. تو آپ لوگ بالکل بھی ہچکچائیے گا نہیں کہ سورہ البقرہ ختم ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں. اب اگر ہم شروع کریں گے تو الحمدللہ میں آپ کے سامنے خود بیٹھی ہوئی ہوں. میں نے بھی اتفاق سے جب فرسٹ ٹائم قرآن کا کورس شروع کیا تھا تو میں نے جوائن کیا تھا سورہ آل عمران سے. تو قرآن کو جہاں سے بھی پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ وہ بہترین طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. سمجھ کر پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ بھی نئے ہیں آپ بالکل ہچکچائیے گا نا اور رجسٹریشن ضرور کیجئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں آج آپ دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹ جب اپنی شیئرنگ کریں گے تو کیسے وہ ایک رسی میں بن جانے والی بات ہو جاتی ہے اور انسان کے عمل میں بہت اضافہ ہوتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتی اور اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں کرنے والی, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے ہم اٹینڈنس کے بعد اپنی سمری کی طرف آئیں گے اور پھر باقی چیزوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ لے کے ساتھ چلیں گے. ریڈی ہیں آپ اٹینڈنس کے لیے؟ عائشہ طلحہ, الفیہ منشی, اقصا بتول, عالیہ عامر, ارشیا گلناز, ارشیا انجم, عائشہ تبسم, امارا محمود, استا محمود, عائشہ دورانی, ارشیا بانو, ادیبہ جبین, امیرہ, بشارت مبشر, فوقیہ عاصم, فاطمہ صبا, غزالہ یاسمین, حنا یاسمین, حفصہ سلطانہ, حنا اعجاز, حنا صمد, حسنہ تحسین, ارم چودھری, عفت سعیدہ, جویریہ قرۃ العین, خدیجہ ناصر, کمل شاہد, کرن آوان, لبنا خان, مہر سلطانہ, ملیحہ مبین, مدیحہ خالد, نسرین اختر, نیہا محمد, نشاد طارق, نیشا فاطمہ, نیہا ارم خان, ناظمہ صدیقہ, نمرہ خالد, پشمینہ گل, ریحانہ پرویز, رابعہ سید, رابیل عابد, رانا حبیب, ریحانہ پروین, سمیہ وقاص, صوبیہ نائید, صفیہ ذوالفقار, شازیہ عامر, شہینہ اشرف, سومی خان, سارا مبشر, سلمانہ ندیم, ثانیہ انیس, سلمہ بی بی, شازیہ سمرین, سیما انصاری, سارا طارق, شمیم حارث, ثنا طارق, شمیم حارث, ثنا سعید, سکینہ فردوس, شہناز سلطانہ, سبیہ عقیل, سومی خان, سلمان ناز, سعیدہ زارا بتول, عظما اقبال, عروج فہد, عروج فاطمہ, عظما طارق, وسیمہ ارشد, وجید النساء بیگم, زاہدہ احسان. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی. اگر کسی کی رہ گئی ہو تو وہ بھی مارک کر دے. شازیہ رحیل, جی نسرین آرا, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر کام میں برکت دے اور بہترین طریقے سے اپنی کلاس کو اٹینڈ کر سکے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے. بکرا کی سمری بہت اچھے سے نوٹ کرنا چاہیے.
اما بعد, بشرح لي سلي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. آج اس کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن کتاب کا اصل مقصد ہدایت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک پورا لیسن پلان موجود ہے ڈے ٹو ڈے لائف کا, زندگی گزارنے کا, خوشیاں منانے کا, موت کے آداب, جینے مرنے کی باتوں کو قرآن میں اتنا کھولا گیا کہ شاید اتنا عبادات کی بات نہیں کی گئی. اگر ہم صرف نماز, روزہ اور حج, زکات دیکھیں تو پورے قرآن پاک میں سے چھوٹا سا بکلٹ کافی ہے, چند صفوں پر محیط, جس میں آپ کو یہ سب کچھ پتا چل جائے گا. اس کے علاوہ باقی پورے کا معاملات, زندگی گزارنا, اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے. سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی قرض کے موضوع پہ, تو دو کیسے لوگ کیا رکھ, وہ سب سے بڑی آیت ہے اور انشاءاللہ ہمارے اس خلاصے میں آئے گی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا, جس نے تھیوری کا ٹیسٹ نہیں پاس کیا, صرف مشین چلانی آ گئی اور وہ گاڑی لے کے ہائی وے پہ چلا گیا. اسی لیے تو آج انسانیت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے دکھوں کا پورا علاج ہر مرض کی دوا اس قرآن میں رکھی تھی، تو آئیے اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے اس ٹارگیٹ کو شروع کرتے ہیں. ہم شروع کریں گے سورۃ الفاتحہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سورة الفاتحة میں اللہ تعالیٰ نے تین راستوں کا تذکرہ کیا. ہم سب اس دنیا کے سفر میں ہیں. آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ ہم ایک جگہ پہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. منزل پہ پہنچنے کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ہر ایک پہنچ نہیں پاتا. تین گروہ جن کا تذکرہ اس صورت میں ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلے جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا ہے؟ نبی آتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مانتے، قدر ہی نہیں کرتے. نبیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سے ہماری آزاد زندگی کے اندر رکاوٹ ڈالنے والے آ گئے. قومی نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کی قوموں پر اس طرح کے کئی عذاب آئے. ہم اس کی تفصیلات پورے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک گئے، جن کا علم آتا ہے لیکن علم کے باوجود غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کو پانے سے بظاہر اپنے آپ کو دور ہی رکھتے ہیں. کہتے ہیں چھوڑ دو، پڑھ لیا تو سننا پڑے گا، سن لیا تو ماننا پڑے گا، مان لیا تو عمل کرنا پڑے گا. نہ سنو اور نہ عمل کرو، کل قیامت کے دن اللہ کو ہنس کے دکھا دیں گے کہ اللہ پڑھے ہی نہیں، وقت ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا. یہ قوم ہے الضالین. اگر ایک انسان اس خوف سے قرآن کا سفر شروع نہیں کر پاتا کہ شروع کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا، پھر عمل نہ کریں گے تو پکڑ زیادہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ مغلوب ہونے سے اپنی سمجھ میں بچ بھی گیا، لیکن ضالین کا راستہ اس نے پکڑ لیا. کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لا علمی کی وجہ سے بھٹک رہے ہوتے ہیں. یہ انجان لوگ ہیں، دنیا میں مست لوگ ہیں. ان کی مثالیں قرآن پاک میں ہمیں نصارہ کی صورت میں ملتی ہیں. اور آج امت مسلمہ کا ہر وہ شخص جس نے آج اپنا دین خواہش کا دین بنا رکھا ہے، جو اس قرآن سے اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں میری خواہشوں پہ پابندی نہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غضب جن پر غضب ہوا، اس میں تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حکم پر عمل نہ کیا اور عمل کرنے سے اپنے آپ کو دور کیا. کچھ نے نیت ہی نہیں کی عمل کرنے کی، اور کچھ نے اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام کیے. لیکن جو لوگ لا علم رہ گئے، جو بھٹک گئے، یہ آخرت سے غافل اپنی دنیا میں مست لوگ ہیں. یاد رکھیے گا، شیطان ایک بہت بڑا دھوکہ لوگوں کو یہ دیتا ہے کہ دیکھو تم اس دنیا کے لیے پہلے اپنے سارے کام پورے کر لو، پھر انشاءاللہ دیکھنا تم بہت بڑے عالم بنو گے. بس سارے کام پورے کر لو، پھر دیکھنا علم کو وقت دیں گے. میں خود سے بھی یہ سوال اکثر کرتی ہوں. کل میرا درس تھا، کہیں بات جو ہوئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہماری نظر میں اس وقت تعلیم کا کون سا سٹینڈرڈ اعلی ہے؟ کیا میٹرک کی کوئی وقت ہے؟ کہنے لگے نہیں. ایف اے پاس، اٹس اوکے. بی اے ٹھیک ہے. ایم اے کے بعد ماسٹر سن کے ذرا تھوڑی سی رونت آتی ہے. میں نے کہا آپ سب سے نیچے آ جائیے، آپ جتنی ساتھی سن رہی ہیں میرے گمان کے مطابق سب نے کم از کم میٹرک تو کیا ہے. کتنے سال لگے؟ 10 اور پلس 2 سال پریپ پر کے جی نرسری. تقریباً 12-13 سال میں ایک بچہ میٹرک کرتا ہے. کوئی ویلیو ہے میٹرک پاس کو؟ اگر آگے کچھ نہ کرے تو جاب بھی نہیں کو دیتا. اب آپ 11 سال جس چیز کے لیے لگا چکے، اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا. اگر آپ آگے نہیں پڑھتے، اس کی ویلیو تبھی ہے جب آپ آگے پڑھتے ہیں. بس وہ سیڑھیاں ہیں. 13 سال لگا کے بھی دنیا کا کچھ نہ ملا. دوسری مثال لے لیتے ہیں. ہم سب یہاں آتے ہیں، جب سب سے پہلا کوشچن سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ زبان سیکھنی شروع کی. چلیے کوئی ہم میں سے ساتھی آ گئے ادھر، 2 سال لگا کے انہوں نے نوش کا کورس کیا. بالکل نئی زبان، جس کو اردو نہیں آتی صحیح طرح، جس کو انگلش کا نام نہیں پتا، اس کے لیے نوش سیکھنا بہت مشکل ہے. لوگ لگاتے ہیں، صبح اٹھ کے جاتے، ہفتے میں 4 یا 5 دن، دن کے شاید 5-6 گھنٹے، اور تقریباً 2 سال. کسی ساتھی سے پوچھا کہ 2 سال میں آپ نے کتنا سیکھا؟ کہتی بس گزارا کر لیتی ہوں، بس سمجھ جاتی ہوں. مان لیا، ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہماری رہنے کی، کوئی اس سے مفر نہیں، کوئی انکار نہیں کرتا. اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ کہ 2 سال لگا کے ہم نے نوش سیکھی اور ایک دم ہمارا ویزا بدل گیا، ہمارے یہاں سے جانے کا ارادہ ہو گیا، ہمیں اپنے ملک میں واپس لا لیا گیا، آپ واپس چلے گئے. وہ 2 سال کہاں گئے؟ کیا اس نوش کی ویلیو صرف یہاں سے ایک سرحد پار کرتے سویڈن میں ہے؟ یورپ میں چلے جائیں، آپ کسی دوسرے ملک میں موو ہوں، اس نوش کو تو صرف ناروے والے جانیں گے، لیکن 2 سال لگائیں. اب آئیے ذرا اس چیز کو لے کر کہ وہ کتاب، وہ زبان، وہ دین جو ساری دنیا میں ویلڈ ہے، نمبر ایک انٹرنیشنل ہے. آج دنیا میں کتنا یہ چلتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہی چلیں گے، یہ کارڈ لے لیں پوری دنیا میں جہاں جائیں گھما دیں، یہ اکاؤنٹ لے لیں پوری دنیا میں اس کو ایکسس کر لیں گے، ڈالر پوری دنیا میں چلتا ہے. یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ پوری دنیا تو چھوڑیے، اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میں بھی ویلڈ ہے. ہماری ساری چیک بکس، ہمارے سارے کریڈٹ کارڈ قبر سے باہر تک ویلڈ ہے. ہر سال ہم اس کو اپ گریڈ کراتے بھی رہیں گے نا. آج سانس بند، قبر میں کوئی ان میں سے نہیں چلے گا. یہ کتاب جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، یہ ہر جگہ چلے گی. اس کے لیے ضرورت اس بات کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، نے اللہ کی اطاعت کی، جو نبیوں میں سے تھے، جو رسولوں میں سے تھے، شہیدوں میں سے تھے، شہداء میں سے تھے، ان لوگوں کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورۃ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے ہدایت سے. آپ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الفاتحہ کا مین تھیم ہدایت، ہدایت پانے والے، ہدایت سے دور رہنے والے، ہدایت پا کے کھونے والے. دعائیں مانگتے دن میں 17 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، اللہ گائیڈ کر، اللہ ہدایت دے. اللہ کہتے ہیں واقعی؟ آر یو سیریس؟ سوچے، چلو بسم اللہ کرو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب. جب لوگ ہدایت آتا تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دینی میٹر ہے. حالانکہ ہدایت کے 2 درجے ہوتے ہیں، ایک دنیا کے معاملات کی ہدایت اور ایک آخرت کی ہدایت. آخرت کی ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے پہلے دنیا کے معاملے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ قرآن ہمیں صرف اللہ کا بندہ بننا نہیں سکھاتا، ہمیں ایک اچھی بیوی بننا سکھاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے حکموں کو دیکھتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے انسان پہلے اپنی دنیا کے معاملے ٹھیک کرتا ہے. وہ ایک اچھی بیٹی بنتا ہے، وہ ایک اچھی بہن، باپ، شوہر. یہ دنیا کے روپ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. کیسی اولاد بنو، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پھر لمٹس پہ تو چلتی ہیں. ہم آج لمٹس کا فرق نہیں کر پاتے، ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، نام بعض دفعہ ہم اس میں رشتہ داری کا رکھتے ہیں یا خاندان کا رکھتے ہیں. یہ کتاب بندے کو اپنی زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے. میں آج کے دور میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں تو وہ بالکل ٹوٹلی ایگزاسٹیڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہے. صبح سے اٹھ کے رات تک مشین کی طرح وہ کام کرتے ہیں، ادھر ادھر، اس کو نہیں دیکھا جائے تو نہیں ملتا، تو ان کو اپنے لیے کام نہیں ملتا، ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کا پلان نہیں ہوتا ہے، موقع نہیں ملتا. ابھی اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کے بعد تھک کتنا گئے، اپنے حقوق پہ چھوڑتے رہتے ہیں. نیند اپنی قربان کی، آرائش اپنی قربان کی، مشین بن کے چلتے ہیں. یہ قرآن بندے سب سے اپنے لیے جینا سکھاتے ہیں. اور جس چیز کی انسان کو خود سب سے ضرورت ہے وہ ذہنی سکون ہے، اطمینان قلب. دیکھیے کہ نیند آرام دہ گدوں پہ نہیں آتی. آپ قیمتی گدے رکھ لیں، قیمتی تکیے لے لیں، آپ کے بیڈ کے اوپر سونے کی تاروں کا کام کیا ہو، نیند کب آئے گی؟ جب آپ کا اندر مطمئن ہو. ہم سب کے اندر کی ارج ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نہیں جانا، 3 سوال ہر بندہ خود سے پوچھتا، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، اور میں نے کدھر جانا. یہ کتاب انہی 3 کی خبرتی ہے کہ لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو. کون ہوتے ہیں متقی؟ آیت نمبر 3 سے 4 میں ہمیں متقیوں کی صفات ملتی ہیں. نمبر 1، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو وہ رزق دیے گئے، ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. انجام کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، ہمیشہ کی فلاح. آپ کہتے فلاح کیا ہوتی ہے؟ ڈکشنری میں سب سے زیادہ اسٹرانگ لفظ ہے وہ فلاح ہے، فلاح. اسی کے اندر فوز کا لفظ ہے فائزہ، فوزیہ، کامیاب کو کہتے ہیں. ہم الفائزون کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے. کامیابی کا لفظ بھی آ سکتا ہے، لیکن فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں مکمل کامیابی کو، ادھوری اور جزوی نہیں. دنیا میں کہتے ہیں ایک جگہ خوش ہے تو دوسری جگہ ناکام. مثال ہے ایک کامیاب کرکٹر بن گیا تو باقی سارے معاملوں میں ناکام. ایک ڈاکٹر بن گیا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ایک بجلی کا ٹانکا بھی نہ لگانا آتا. لیکن متقی کون ہے؟ جو اس دنیا میں بھی کامیاب. اصل دنیا زندگی جو ہے نا وہ تقویٰ والوں کی ہے. میں ایک بک آج کل پڑھ رہی ہوں، بہت ہی انجوائے کرتی ہوں اس کو پڑھتے ہوئے. امام ابن قیم کی ایک کتاب ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد میں جینے والوں کا دل کیسا ہوتا ہے. اپنے استاد امام ابن تیمیہ کی کہانی لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، تو وہ جیل کے دنوں میں جو باتیں لکھتے ہیں اس میں سے ایک بات کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو سمجھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا، ان کو کیا پتا کہ میری جنت تو میرے دل کے اندر ہے. جو میرے پر احسان انہوں نے اس جیل میں ڈال کے کیے وہ تو پہلے بھی نہیں تھا، اب مجھے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ سے، اب تو میں اور زیادہ اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہوں. یقین کریں زندگی بے بندگی شرمندگی. متقی کی زندگی میں کوئی پمپن شو نہ بھی ہو اس کا دل بڑا خوش ہے. باہر والے اسے خوش ہو نہ ہو، اس کے گھر والے یا اس کا گھر والا یا اس کی گھر والی اس سے بہت خوش ہوتی ہے. اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں نا، دنیا دار انسان دوسروں کو بہت خوش رکھتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ فلاں صاحب فلاں احبا، لیکن گھر والوں میں اٹ پٹک ہوتا ہے، شکوے شکوے ہیں ہر وقت، ماں کو بچوں سے، بچوں کو ماں سے، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی سے. آپ تقویٰ کی حدوں کو ڈیفائن کر کے دیکھ لیں، آپ فیل کریں گے کہ باہر والوں سے زیادہ آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہوں گے اور آپ خود اپنے آپ سے خوش ہوں گے. تقویٰ کی بنیاد پہ جو نہیں بسر کرتے، تو دوسرا گروہ آیت نمبر 8 سے 20 میں ہمیں ملتا ہے، اس کو قرآن پاک میں منافق کہا گیا. ان کی جو سمٹمز ہمیں ان آیتوں سے دکھتی ہیں، نمبر 1 اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسری بات ان کے دلوں میں مرض ہے. کس کا مرض ہے؟ دنیا کی محبت، نفاق، کفر، شک کا مرض ہے. ان کو شک یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے کچھ لے نہ لے، شاید اللہ کے پاس اللہ کے لیے زندگی لگائیں گے تو شاید اللہ ہمارا سب کچھ لے گا. پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو دے آر سو اسٹوپڈ. آج کے دور میں اسٹوپڈ نہیں ویسے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ ڈیسنسی کا دور ہے نا، لوگ بہت ڈیسنٹ باتیں آج کل وہ کہتے ہیں نہیں یہ فنیٹک ہے، ایکسٹریمسٹ. اتنا نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا لو دین کو، ٹھنڈا ٹھنڈا لو، دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو. ایک چھوٹی بچی 15-16 سال کی تھی، کلاس میں بیٹھی تھی، تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کوئی بات ہوئی ایسے ہی. میں نے کہا آپ کلاس میں آتی ہیں، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کچھ اس طرح کی بات چل رہی تھی. بہرحال تو اس کے منہ سے میں نے یہ جملہ سنا، جس کو صحیح اردو بھی نہیں بولنے آتی، جو اپنی زبان میں کہہ رہی تھی کہ دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنی ہے. کچھ اس طرح کی دین اور دنیا کس نے بات کی. ہمارے عموماً دیکھیے کہ یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ کسی کی لمبی داڑھی، کسی کا نقاب حجاب، کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر، بس یہ چیز جو ہے اس کے تقویٰ کی علامت ہے. اور انہی چیزوں کو سمبل کرتے کرتے ہم بعض دفعہ رشتے بھی کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے ہم نے تو نیک سمجھا تھا، بات تو کچھ اور نکلی. یہ پہچان باہر کی ہے، اندر کی فرق ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ گلاس ہے نا، میں اس گلاس کو باہر سے پکڑوں گی تو مجھے یہ ٹھنڈا لگے گا کیونکہ اس میں ٹھنڈک ہے، میں اس کو پکڑوں گی تو یہ گرم لگے گا. اندر کی گرمی یا اندر کی ٹھنڈک باہر دکھتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اندر تقویٰ اور آپ کے باہر تقویٰ کی علامتیں نہ ہو. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا دلوں کو دیتا ہے. کہتا ہے ظاہر سے کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا میں اندر سے کتنی نیک ہوں. اور کسی کے حال ولیے کو چھوڑو، دیکھے ہم نے مولوی نہیں، نہ کسی کے حال ولیے کو دیکھ کے آپ اس کے مولوی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور نہ کسی فاسق کے باہر کے حال ولیے کو دیکھ کے اس کے مومن ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، شاید آپ کو فائدہ ہو جائے اس سے. اب دیکھیے کہ کسی کو بخار ہے، ہاتھ کو منہ گرم ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، نبض تیز چلتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے. اندر بخار ہے، باہر کیوں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس کا اثر ہے. پتیلی کے اندر جو پکتا ہے اس کی بھاپ باہر نکلتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہو، وہ اللہ کے لیے جیے، اس کو یاد ہے اپنی موت، اور اس کے باہر حال ہولیے اس کی ظاہر بات سے کچھ بھی نہیں. یہ تو چیزیں انتہائی معمولی لگتی ہیں. اس کے بعد یہ چند دس کپڑے اور یہ چند عمل اور چند نمازیں، وہ تو کچھ بھی نہیں لگتی. بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ کر دے جو اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا ہے مجھ سے. اور جب بندہ اس درجے میں زندگی بسر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نو نو بس سٹاپ ہے. اور ہم اپنے لیے تو چھوڑے اپنی اولاد کی بھی ایک خاص حد تک کا دین چاہتے ہیں. ہم کون سا دین چاہتے ہیں؟ جس میں وہ اللہ نمازیں پڑھے, جھوٹ نہ بولیں, اچھی ایتھکس ہوں, ماں باپ کے آگے بہت اچھے ہوں, خدمت کریں, ان کی بڑوں کو سلام کریں. بس اس کے بعد ذرا سا ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں نا, وہ کوئی بچہ بچی اپنے بارے میں کہنے لگ جاتا ہے کہ اب مجھے اس طرح کا نہیں اس طرح کا ساتھی چاہیے, اب مجھے یہ کاروبار نہیں کرنا, مجھے یہ جاب نہیں کرنی. تو سب سے پہلے روکنے والے ماں باپ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا بیگم, یہ کدھر جا رہا ہے اور اس کو کدھر لگانا ہے اور یہ کہاں جائے گی, بس سٹاپ ہیئر بیٹا, بس دیٹس اٹ. وہ ایمان والوں کو بیوقوف کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں چار دن کی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ چھوڑ کے ہمیشہ کی جنتوں کو پانے والے بیوقوف نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم ہم السفہاء, بے شک وہی بیوقوف ہیں, ان کو خود پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی ان کی علامت ہے, ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کا فیورٹ ٹاپک ہوتا ہے داڑھی کا مذاق, ملا کا مذاق, مولوی کا مذاق, اس طرح کی باتیں. ان کا حال کے اولائک الذی نشتروا الضلالۃ بالہدا, انہوں نے گمراہی کو خرید لیا بھلائی کے بدلے میں. اللہ نے تو سودا دیا تھا ان کو اچھا, لیکن انہوں نے اس پہ بیٹی نہیں لگائی, بیٹ نہیں دی. اب سوچیے ایک بندہ سمندر کے پاس سے پیاسا چلا جائے, کیا اس کا بدبختی ہے؟ ایک شخص سے جس کو پانی ملتا ہی نہیں ہے, وہ تو ہے محروم, لیکن پانی موجود ہو اور وہ کہہ دے نو تھینکس, ایک سپ لے اور چھوڑ دے, قیامت کے دن لوگوں کو اس بات پہ حسرت کم ہوگی کہ ہمیں وہ چیز ملی نہیں. ہم ان کو اس پہ زیادہ حسرت ہوگی کہ ملی تھی اور چھوڑ دی. چھوٹی سی مثال دیتی ہیں, بس پہ جاتے ہیں, آپ کو پتہ بس آنے کو نہیں اس وقت پہ, آپ امید میں ہوتے ہیں کہ نہیں ملنی, بس ٹھیک ہے میں ویٹ کر لوں گی یا میں دیر سے جاؤں گی. اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ کے سامنے سے بس نکل جاتی ہے, اس وقت کیا احساس ہو رہا ہوتا ہے؟ پھر آپ ایک ایک منٹ اپنا گنتے ہیں, شاید جوتا یہ نہ پہنتی دوسرا پہن لیتی, ساکس ہی نہ پہنتی, اچھا یہ نہ پہنتا وہ نہ کرتا, کم از کم یہ میرے سامنے سے جو بس نکل گئی ہے یہ مجھ سے چھنتی تو نہ. آپ امیجن تو کریں کل جنت اگر ہمارے ہاتھوں سے یوں پھسل جائے. آپ جہاز کے قریب ہے اور دروازے بند, سوری فلائٹ از کلوز, کاؤنٹر از کلوز. بعض دفعہ ایئرپورٹس پہ آپ ان چیزوں کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں, ایک ایک منٹ کے فاصلے سے آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو لہذا مومن, منافق اور کافر, یہ تین کیٹیگریاں ایسی ہیں کہ جس میں سے ایک انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کہاں بسر کرنی ہے. اس کے بعد کچھ آیات کو اگر ہم سکپ کر کے آیت نمبر 23 سے 24 میں جا کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا, اور وہ کیا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا. یعنی جس کو آپ کہہ لیں آج کی زبان میں لوگ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی باتیں ہیں, کوئی نہیں اللہ نے کہا ہوا, یہ مولوی نے خود ہی دین سخت کر لیا, اس قسم کی ٹون ہوتی تھی ان کی. اور کہتے تھے یہ قرآن کے ہم تو ایسے اور بھی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقعی تو گو ہیڈ, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, جاؤ پھر تم اسی جیسی ایک صورت تو بنا کے لا دو, اور تم اکیلے نہیں بنا سکتے دوسروں کو ساتھ لے کے آ جاؤ, تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو کروا لو, نہیں کر سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. چیلنج کر دیا کہ اس قرآن کا مقابلہ چھوڑ دو. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس قرآن کے سائملٹینیسلی دوسری چیزیں پیش کرتے ہیں دین کے نام پہ. آج کل تو میری زبان پہ بس ایک ہی جملہ چڑھا ہوا, اور شاید اس لیے کہ ہم نے ریسنٹلی اسٹرومن میں ایک کورس شروع کیا, تو جب بھی کوئی نیا کورس شروع ہوتا ہے تو اس کی تیاری اور انٹرو سیکشن اور وہ سب کچھ دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے. تو میں نے آج کل ایک لیکچر ادھر دو تین دفعہ میں کر کے دیا ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں. ریزنس تھیں, پھر وہ بہانے کہ نہ پڑھنے کے 100 بہانے, اس میں ہم نے 10-12 بہانے نوٹ کیے اور اس طرح کی باتیں. تو اس کے بعد سے ایک جملہ میرے دل میں آتا ہے, کوئی بندہ صرف خود سے یہ پوچھے کہ مجھے اس کتاب میں سے کتنا سمجھ آتا ہے. یہ اللہ کی ایک کتاب جو میرے سامنے ہر وقت کھلتی ہے, صبح فجر کے بعد میں اس کی تلاوت کرتی ہوں, پھر میں اس کی جمعے کو تلاوت کرتی ہوں, میں نمازوں میں اس کا کچھ حصہ پڑھتی ہوں. میں نے ابھی صبح کی نماز میں کچھ آیتیں پڑھی تھیں, میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی, مجھے سمجھ کتنا آیا. کیا یہ ایمرجنسی کی کیفیت نہیں ہے؟ ایک بندہ ایک دن میں 3 نمازیں جہری پڑھتا ہے, جس میں امام صاحب انشی قرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے مردوں کو کہ مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں یا گھر میں جماعت کرتا ہے کوئی بھی اونچی آواز سے ایک پورشن قرآن کا تین دفعہ روز اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے تو اس کو تو فکر لگ جانی چاہیے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو سمجھ ہی نہیں پایا آج مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ کسی ایک برادر کی کہانی ایک جگہ میں نے ادھر بھی شیئر کی تھی کہ قرآن سمجھنے سے پہلے کی کہانی، کہتے ہیں کہ اب سوچ کے بھی شرم آتی ہے، لیکن مسجد میں جاتا تھا اور امام صاحب نے ادھر سورۃ الرحمن شروع کی تو میں دل میں کہتا تھا لو مصیبت 15 منٹ اب بہت صبر کرنا پڑے گا، کم از کم 15 منٹ میں تو یہ ختم ہوگی۔ لیکن جب سمجھ آتا تو پورا پارا سن کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ آج کا پارا جلدی نہیں ختم ہو گیا۔ ہر وسط والذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں کہتی ہوں اپنے آپ کو کوئی کسی فقہ کا امام کہہ لے، کوئی اسکالر کہہ لے، کوئی لیڈر کہہ لے، کوئی کسی مسلک کا لیڈر کہ صرف اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا آپ کو یہ قرآن سمجھ آتا ہے۔ ہمارے اس حال میں اگر ہم اسٹوڈینٹس میں سے دیکھیں، سب سے چھوٹی عمر کی بچی بھی اگر جو بھی ہوگی، میرے حال 13-14 سال کی ہوگی، اگر یہ 25 پارے یا ہم جو 30 تیسرا پارا چل رہا ہے ان کے سامنے رکھوں تو مجھے یہ امید ہے ان سے، اللہ عالم جو کر سکے نہ کریں، مجھے امید ہے کہ یہ اس کو اردو زبان میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سمجھ سکتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ جو ہمارے 20-22 پارے پڑھے ہوئے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ اب تو ٹیسٹ کی تیاری کرنی نہیں پڑتی، شروع میں ٹیسٹ کا سوچ کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے تھے، اب تو ایسے ہی ہو جاتا، آج تو بغیر بھی کیا ہے، یہ اتنا بڑا کلام اس چھوٹے سے سینے میں کیسے آ جاتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس بندے کو قرآن، آپ جس کو دیندار سمجھتے ہیں نا اپنے زوم میں، خاندان میں، برادری میں، ملنے، کسی دن چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیں، پاکٹ سائز قرآن لے جائیں تو کہ یہ سسٹر یا بردر جو بھی، بردر ذرا یہ آئے تھے نا، ذرا مجھے پڑھ کے بتا دیں یہ کیا لکھا ہوا۔ ایون میں کہتی ہوں آپ اردو کے ترجمے الگ دے دیں، آپ اردو ترجمے سے وہ خزانے پا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آج میں آپ کے ساتھ سیشن کر رہی ہوں آپ آن لائن پہ دیں، میں نے 3-4 دفعہ پہلے یہ پورا ایک اسٹریچ میں آن لائن پہ کیا ہوا، اور اس وقت ہم میں صرف قرآن سادہ کھولتی تھی اپنے سامنے، میں اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتی تھی کہ آپ اپنے نوٹس کھول لیں صرف، اور میرے سامنے بالکل پلین قرآن ہوتا تھا، کیونکہ اگر میں کھولوں ترجمے یا تشریح والا تو میں اس وقت میں پورا ہی نہیں کر سکتی، اور صرف میں جیسے لگتا ہے پیپر پلٹتے ہوئے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، ایک بات دوسری آیت، ایک بات ادھر یہ ختم ادھر یہ ختم، اور لگتا ہے کہ وہ اندر سے ایک لہریں اٹھتا ہوا جوش ہوتا ہے کہ اللہ جی کیسا تیرا معجزہ۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں سمیٹری نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی کس کی بات ہے کبھی کس کی بات ہے، یہ بالکل سمیٹری ہے۔ سورت فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چاہیے، سورت بقرہ کی شروع کی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اعتبار سے 3 لوگ ہمیں دکھا دیے، متقین، کافرین اور منافقین۔ اس سے اگلا رکھو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، او انسانو مینکائنڈ اٹھو، کدھر سو رہے ہو، اٹھو تمہیں رب نے پیدا کیا، پوری انسانیت کو پکارا، اللہ نے اپنے رب ہونے کے دلائل دیے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو کیا، اس کے بعد قرآن کے چیلنج کی باتیں کر دی، یعنی اللہ کی بات پھر قرآن کی بات، اور اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 27، 25-27 میں انسانیت کے چوتھے گروہ سے ہمارا تعارف کرایا، وہ کیا ہے؟ فاسق۔ فرق بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، منافق اور فاسق کا فرق سمجھ لیجئے۔ فاسق کون سا ہوتا ہے؟ یہ سارے عام اللہ کے عہدوں کو توڑتا، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ نفاق جو نہیں، یہ دل کا روگ ہے، ہم میں سے کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، واللہ ہی چاہے آپ کسی کو کسی حال پہ دیکھیں، لیکن فاسق اپنا فسق کھولتا ہے۔ ایک عورت سر عام دھندا کرتی ہے، کہ آپ کہیں گے تمہیں کیا پتا اس کا دل کتنا متقی۔ ایک عورت اپنے جسم کو فروش، جسم کی نمائش کرتی ہے، ایک مرد، ایک عورت، ایک ایسے گروپ دنیا میں شیطان نے بنائے، دن رات ہماری نسلوں کے ایمان لوٹ رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کے، آپ کو کیا پتا کتنے مومن ہیں؟ یہ فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق ہونا تو سر عام بے حیائی، گمراہی، اللہ کے قانون اور اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے۔ ان سب کا فرق ذرا دیکھتے ہیں، یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے، آپ دیکھیے گا کہ مومن، منافق اور کافر، ان تینوں کا فرق کیسے؟ ایک طرف ہمارے سامنے زبان بنی ہوئی ہے، دوسرا دل، پھر آپ کھول ایرو سے دکھائیں ان کو ساتھ، یعنی آپ دیکھیے کہ بیچ میں ہے اقرار اور ادھر ہے انکار، زبان کا بھی اقرار، دل کا بھی اقرار، بن گیا پہلا مرحلہ اوپر مومن، بیچ کا مڈل کا دکھائے، یہ دیکھیں مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان بھی وہی کہے جو اس کا دل کہتا ہے۔ آگے چل جائیے، زبان کا انکار ہے، دل کا اقرار ہے، کون بنا؟ کافر، ابلیس، اہل کتاب، ان کی زبانوں نے نہیں مانا، اللہ کے نبی کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، حالانکہ دل مانتے تھے، اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں دل ان کے بھی مانتے ہیں، یہ آتا ہے کہ خواہشوں کے لیے نہیں مانتے. نیکسٹ پہ جا کے دیکھیں, زبان کا اقرار دل کا انکار, منافق, یہ ہے نفاق, یہ بڑا روگ ہے. اس کے اندر زبان سے بندہ کہتا ہے میں مسلمان, میں اسلام والا, میں وہ, میں آخر میں بھی دین پہ ہوں, لیکن دل کے اندر اس کے انکار بھرا ہوا ہے. اور اس کی مثال عبداللہ بن ابی تھا اس دور میں, جس کے اسلام ہی مشروع تھا. اس کے پھر دو درجے ہوتے ہیں, ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جس کو اسلام پہ شک ہے, اور اللہ معاف کرے آج کے پڑھے لکھے دور میں اب یہ دین شروع ہو گیا, کہتے ہیں کیا ضرورت ہے نماز کی, لو چلتے پھرتے ہماری نمازیں, اور بھلا اللہ نے مسلمانوں کو صرف بخشنے, اور کیا خیال ہے آپ اللہ سارے ہندوؤں کو ایسے کر دے گا اور کافروں کو یوں کرے گا, اس قسم کی بات کرنے والے. تو یہ ہوتے, یہ کون سے دل کے منافق. اس کے برعکس دوسرے جو ہوتے ہیں وہ پھر عمل کے بھی منافق ہوتے ہیں. ہم سب اس میں اس کیٹیگری کو کثرت سے دیکھ سکتے ہیں, اپنے اندر دل میں ایمان موجود ہے. امت مسلمہ کے گئے گزرے دور میں بھی ہے نا, اللہ سے پیار کرتے ہیں, نبی سے بھی پیار کرتے ہیں, قرآن سے تو انتہا سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اسلام سے بھی بہت پیار ہے, لیکن کمی کہاں ہے, عملوں میں. جب کبھی کوئی مشکل بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, فتو مینو نبی بات دل کتاب و تک پرو نبی بات. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے ایسے لوگوں میں رکھے کہ جن کے دل بھی وہی کہیں جو ہماری زبانیں کہتی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے تو آیت نمبر 29 سے 39 میں آدم کا قصہ, آدم علیہ السلام کا کیوں پہلا انسان, پھر چین کو برا کر لے. ہدایت کے اعتبار سے چار گروہ ہم نے دیکھ لیے, متقی, کافر, منافق اور فاسق, اور اب پہلے انسان کی کہانی. یہ آدم کا قصہ کیا بتاتا ہے, تو لوگوں تم بندروں کی اولاد نہیں ہو, ڈارونزم کا رد. آج لوگوں نے یہ پیش کرنا شروع کر دیا, ڈارون بےچارا ایک شخص تھا, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس کا کیا حال ہے یا کہاں کس انجام میں, ہم کچھ نہیں کہتے اس کے بارے میں. اس شخص نے پہلی دفعہ یہ نظریہ دیا کہ یہ انسان جو ہے یہ گریجولی بندر سے بن کے انسان بنے, اور اس کے دلائل آج تک کوئی نہیں دے سکا. ہسٹری میں ایسا دور ہے کہ ایک لوگوں نے بیان بھی کر دی چیز, تو دیکھے ایک جبڑا نکلا ہے کہیں کھدائی میں سے, ایک سوری ڈھانچہ نکلا کہ جس کا جبڑا بندر کا اور اس کا باقی بھاگ جو انسان کا, گویا کہ یہ ریولیوشنری ایج ہے اور اس کے بعد انسان بنا. کچھ دیر تو بڑی بات بن گئی, واہ واقعی ڈارون سچ کہتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اسی کے نظریے والوں نے اس تصویر کو چوری کر کے چھپا لیا, کہا تمہیں پتا یہ ڈمی ہے. انہوں نے بندر کے اور انسان کے اسکیلٹن کو جوڑ کے ایک بنایا, آج وہ چوری بھی ان کی کھل گئی, ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہے, آج تک نہیں ثابت کر سکے. اللہ کہتے تم بندروں کی اولاد نہیں, تمہارے باپ بندر نہیں تھے, تمہارے دادا نانا بندر نہیں تھے, بلکہ وہ اس قال اور ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلافت کی بات کر دی کہ دنیا میں امامت کا کام اللہ نے تم کو دے دیا, اور اس میں پوری آدم اور ابلیس کی کہانی سنائی, کریشن پلان دکھا دیا کہ اس دنیا میں جاؤ گے دیکھو یہاں آدم بھی ہوگا اور یہاں ابلیس بھی ہوگا, اور جس طرح اس آدم کو ابلیس نے جنت سے نکالا تھا تمہیں بھی نکالے گا. کوشش کرتے ہیں ہمیں نکالنے کی, حزب اقتدار اور حزب اختلاف ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اپوزیشن ساتھ ساتھ ہے, وہ ہر لمحے ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. بچے گا وہی, آخر میں ان آیتوں میں 39 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ بھی تم ان حج مین فیم یاتی منی ہدن فمن تبی خدا یا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہی کی راستہ ہے. آدم کو احساس ہو گیا اللہ میں نے کیا کیا, پھر اتنی نعمتوں کے باوجود میں انکار پہ آ گیا, میں نے جنت کھو دی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں, جاؤ واپس دنیا میں, نبی آئیں گے, کتابیں آئیں گی, ہدایت کی بات سنو گے, پھر تم پلٹو گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مانتا ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ آدم کے قصے سے سبق کیا ملا, کہ وہی ابلیس کے چکر سے بچے گا جو اپنے آپ کو اللہ کی بنا میں دے گا, اور جو اللہ کی بنا میں اپنے آپ کو دیتا ہے شیطان کو وہ سب سے زیادہ مشکل بھی لگتا ہے اور بوجھل بھی لگتا ہے, لیکن اس کو اس کا بات نہیں چلتا. پھر اس کے بعد دیکھیں تو آیت نمبر 40 سے 101, یہاں ذرا نمبر پہ غور کیجئے گا, 40 × 101 تقریباً 59 آیات, یا اس سے بھی کچھ, تقریباً 69 آیات ہیں, کچھ اس کا حساب لگا لے. یہ صرف بنی اسرائیل کے بارے میں, کون تھے بنی اسرائیل, ماضی کے مسلمان, آج ہم اس کو ہندو, آج ہم اس کو جیوز کہہ لیں, آج ہم کو بنی اسرائیل کہہ لیں, جو مرضی گئے, لیکن اصل میں وہ ماضی کے مسلمان تھے. اللہ نے اپنی کتابیں دی, آپ کو پریزنٹیشن میں بچیوں نے دکھایا کہ کیسے حضرت ابراہیم کی نسل سے یہ سارے لوگ چلے, حضرت یعقوب کے بچوں میں سے چلتے چلتے 12 قبیلوں میں بٹے, اور اس کے بعد موسیٰ عیسیٰ سے ہوتے ہوتے آج کرسچینٹی پہ یہ بات پوری ہوتی ہے. آپ سوچیے ذرا, قرآن ہمارا, ہم مسلمان اپنے لیے پڑھنے لگے اور بات آگے بنی اسرائیل کی کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. اور میں یہاں رک کے ایک بات سوچتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے, ورنہ پتہ کیا ہوتا, یہ 40 سے لے کے 101 آیات پہ بنی اسرائیل کا ذکر نہیں, ہم مسلمانوں کا ذکر ہوتا جو آنے والی کسی قوم کو دکھایا جاتا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تھا تم نہ کرنا. کون سی بات ہے آج جو ہم میں نہ ہو جو بنی اسرائیل میں تھی, اور آج ہم پھر فخر کرتے ہیں, وی آر چوزن پیپل. پورے گلوب پہ آگ لگی ہوئی ہے, گھر گھر کے نظام بگڑے ہوئے ہیں, اس طرح سے انسان فتنوں کا شکار ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے, اللہ کی جماعت ہیں, ہم مسلمان ہیں. لگتا ہے آپ کو آج کا مسلمان اللہ کا بندہ یا اللہ کی مدد اس پہ ہے؟ اللہ نے ہسٹری سے ان کی ہیت نہیں کی, ہمیں بتایا کہ دیکھو وہ ایسے تھے تم ویسے نہ ہونا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 میں جادو کی بات ہے, ہم نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی کہ جادو کیا ریئلٹی ہے, جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور جادو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک لگائے ہوئے الزام کو دور کیا, انہیں معروف یہ کر دیا تھا. آج بھی ان کی بائبل کہتی ہے کہ سلیمان, سازر سلیمان جادوگر تھا, ان کو نبی نہیں مانتے. یہ الزام ہوتے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جب بات پہنچی تو آیت نازل ہوئی, ہم سب کو بھی بتایا. ہمارے لیے یہ کہ جادو حقیقت ہے, پہلی بات ہے کہ جادو کا انکار نہیں کرنا چاہیے, پاسبل ہے. دوسری بات ہے کہ جادو ہوتا ہے تب جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. جادو کرنے والے انتہائی گندے قبیح طریقے سے کام کرتے ہیں, اور کس پہ جادو کا اثر بہت ہوتا ہے؟ جو گندا رہتا ہے, جس کے دل میں شرک ہے, عقیدہ خراب ہے, کچھ اس کے اندر ایسی کباختیں ہیں حرام ریس کے پیٹ میں, جس کی حرکتیں ایسی ہیں جس سے شیطان خوش ہو, جادو کا اثر اس پہ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ کو جادو کرنے کرانے والے اتنے غلط طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں, پیریڈس کے بلڈ کے ساتھ قرآن کو لکھتے ہیں, قرآن کے صفحے زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر رقص کرتے ہیں, قرآن کو پھاڑ کے جا کے باتھ روموں میں پھینکتے ہیں, پھر بھی جادوگر ان کے قبضے میں آتے ہیں جو موکل ہوتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں. اسلام میں قطعاً اس کی کوئی اجازت نہیں. فارمیسٹری کہہ لے, جادو کہہ لے, میجک کہہ لے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جادو کے ساتھ کوئی تعلق رکھا, جادو سیکھا سکھایا, اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. کوئی کسی جادوگر کے پاس گیا, ہمارے عموماً یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم جادو کرتے ہیں, ہمیشہ لوگ یہ سوچ کے کہتے ہیں ہم جادو کا توڑ کرنے جا رہے ہیں. توڑ بھی سکھا دیا, مثلا خدا نخواستہ کسی کے اوپر اگر کوئی شک کہہ کے جادو ہو گیا تو وہ کیا کرے, پہلے تو اپنی حفاظت خود کرے, صبح شام کی دعائیں پڑھے, صاف ستھرا رہے, اپنے زیر ناف کے گندے بال ہیں اس کو 40 دن کے اندر صاف کرے, طہارت کا اہتمام کرے, 5 وقت نماز پڑھے, رزق حلال پیٹ میں ہو, سچ بولے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کم ہوگا. اس کی پوری ڈیٹیل اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو اس لیکچر کو سن سکتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 106 میں قرآن پاک کی کچھ آیات منسوخ ہونے کی بات ہے, اور اس کے بعد کچھ دوسری آیت کے آنے کی بات ہے. اسلام بہت ہی پیارے طریقے سے پھیلایا گیا, گریجویلٹی ہمارے دین کا ایک بیسک فیکٹر ہے. دیکھیے کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا, یا آپ کا بچہ نوز بلا کو غلط چیزوں میں پڑ گیا, پہلے جا کے اس کی چھوٹی سی چیز کو ڈھونڈیں, پہلے دن جا کے آپ ہر چیز پہ روک ٹوک کریں گے درست نہیں ہوگا. آج ہمارے دینی طبقے کی تعلیم تبلیغ کے اندر اس لیے بھی کچھ کمیاں آ گئیں کہ وہ بہت سختی کرنے لگتے ہیں. لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں, اسی تدریج کے تحت کبھی ایک آیت پہلے ہوتی پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا, اس کا تذکرہ آیت نمبر 106 میں. اس کے بعد آیت نمبر 114 اور اس کے ارد گرد کی جو آیات ہیں اس کے اندر مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے. بہت ہی دکھ کے ساتھ, درد کے ساتھ یہ بات اس وقت زبان پہ آ رہی ہے کہ اللہ کی مسجدیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بنتی ہیں, زبان کے دور میں وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہیں. مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کب نہیں ہوتا؟ جب مسجدوں کو اللہ کے نام سے منسوب کرنے کے بجائے انسانوں اور گروہوں اور جماعتوں کے نام سے منسوب کر دیا جائے. یہ ہمارے مسلک کی جماعت, یہ ہماری مسجد کی, یہ ہمارے امام کی, یہ اس کی, اور دوسرا اگر آتا ہے تو پھر وہ ادھر نماز نہیں پڑھ سکتا. ایسی باتیں آپ نے بھی سنی ہیں کہ نماز کے دوران لوگوں نے کسی ایک شخص کو اونچی آواز سے آمین کہنے پہ مارنا شروع کر دیا. اگر کوئی جا کے مسجد میں رفع الیدین کر دے تو بعد میں اس کو مار کے بھگاتے ہیں اور اس مسجد کو دھوتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کوئی وہابی گزر گئے, مسجد نہ پاک ہو گئی. آج امت کیوں بکھری؟ بڑا ہی درد ہے اس بات میں, اگر کوئی محسوس کر سکے کس چیز کی کمی ہے کہ آج ہمارے پاس مسجدیں نہیں ہیں. میں مرنے کی بات نہیں کر رہی, واللہ ہی میں پورے گلوب کی بات کرتی ہوں. کیا آج مسجدیں نہیں ہیں؟ جتنی بڑی آج مسجدیں, اس کا تو اللہ کے نبی کے دور میں تصور نہیں تھا. بلڈنگز ہماری خوبصورت, فلی اکوپٹڈ مسجدیں, لیکن لوگ کدھر ہیں؟ کیا اثر دکھتا ہے سوسائٹی پہ؟ برائی ویسی کی ویسی، نسلوں کی نسلیں بگڑ گئی، ماں باپ رو رہے ہیں، عورتیں گھروں میں مردوں کا انتظار کرتی ہیں، مرد نہیں دکھ رہے، وہ کہیں اور چکروں میں پڑ گئے، اولاد کہیں اور چکروں میں پڑ گئی، ایک سوشل اپسیٹنس کا شکار آج ہماری امت ہے. مسجدوں کا کردار کیوں ادا نہیں ہو رہا؟ کیا ہماری مسجدوں میں صرف منوپلیز تو نہیں رہ گئی؟ صرف صدارت اور وزارت کے جھگڑے تو نہیں ہیں؟ یہ صرف حفظ کی، مجھے کسی نے چند دن پہلے کہا کہ یہ جو لوگ صرف حفظ پہ غور کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ پھر تو لوگ اور ہی خوش ہوتے ہیں؟ جس کو بھی دین بچے کو سکھانے حافظ بنا دو تو پھر اس کا اندر کہ قرآن تو سمجھتے نہیں، تو کیا یہ بند نہیں کر دینی چاہیے چیز؟ میں نے کہا نہیں، بند کیوں کرنا ہے، ایسی کی بات ہے؟ کہتے نہیں پھر لوگ قرآن سیکھتے تو ہے نہیں، صرف پڑھتے ہیں زبانی اور عمل تو کرتے کوئی نہیں. دیکھیے ہر چیز کی اپنی جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک مسجد صرف مسجد نبوی کو آپ لے لیں، آج تک جا کے دیکھ لیجئے اس مسجد کے نام پہ نہ کسی مسلک کا بورڈ لگا ہوا. آج تو ہم پہلے لکھتے ہیں مسجد فلاں، مسجد اہل حدیث، مسجدوں کی اہل سنت، بریلویوں کی مسجد، دیوبندیوں کی مسجد، باہر بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے تاکہ دوسرا تو اندر جائے ہی نہ. یاد رکھیے اس سے لوگ مسجدوں سے کٹتے ہیں. آج ہمارے ینگ ایج یوتھ ایج کو پوچھئے کیوں جمعے کے خطبے میں نہیں جاتے؟ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، آخری رکعت میں جاتے ہیں جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے وہ فرض شروع کرے، پھر صاحب گھس رہے ہیں بھی کیا کہتے ہیں جانا کیا سنتے ہیں وہ خطبے میں، یا تو دوسرے مسلکوں کی برائی ہے یا چندہ مانگتے. کسی سے میں نے کہا آپ جمعے کی نماز پڑھ کے آج کیا خطبہ تھا؟ کہا وہی پرانا ٹاپک، ہر بات کے بعد امام صاحب آ جاتے ہیں، چندہ کریں، مسجد کو دیں، یہ کریں. لوگ کہتے ہیں ہم فلاں مسجد میں جاتے ہی نہیں، وہاں تو ہر ٹاپک کے بعد چندہ چندہ، کیا وجہ؟ لیکن کہ کل میں اس شہر میں تھی، کہیں میں نام نہیں لوں گی نہ جگہ کا، اگر آپ کو بھی پتا ہے تو ضرورت نہیں بولنے کی. میں صرف درس دیا قرآن کی محبت پہ، بعد میں ساتھیوں سے میں نے کہا کہ آپ بات کرنا چاہیں کچھ کریں، تو مجھے تو لگا کہ وہ رونے والی عورتیں، خدا کے لیے ہمارے علاقے کے لیے کچھ کریں. میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کریں، ہمارے پاس بچوں کے اتنے مسئلے ہیں، ہم بچوں. میں نے کہا میرے علم میں تو ہے کہ یہاں مسجدیں ایک دو ہیں. کہتے ہیں آپ کو تو مسجدیں نہیں، وہ کاروباری ادارے بن چکے، صرف ان کو فیس کی فکر ہے. اور جو انہوں نے سنائی میں یہاں بول نہیں سکتی، بولنا ہی میں بس ریکارڈ بھی ہے کیونکہ وہ ہماری ریکارڈنگ میں چلتا ہے، ابھی تک میں اس کو سیو نہیں کر پائی. میرا دل بند ہو رہا تھا، لوگ دین داروں کے لیے اتنی چیپ زبان بولتے ہیں. کہتی صرف آج مسجدوں والوں کو پیسوں کی جمع کرنے کی فکر ہے، کہتے یہ بھی کریں وہ بھی کریں گے، دس اینڈ دیٹ، تو خدا کے لیے آپ کچھ کریں. میں نے کہا ہمارا طریقے سے فرق ہے، ہم پہلے ماں کی تربیت کرتے ہیں، ماں کو خود ہی فکر لگتی ہے، پھر بچوں کی بھی ہو جاتی ہے. اب جہاں ہو رہا آپ آ جائیں، الحمدللہ ہمارے پاس کچھ چھوٹے موٹے پروگرام ہیں بچوں کے، جوائن کر لیجئے. لیکن یقین کریں دکھتا ناسور ہے اس وقت. آپ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں، ہلاکو ہاں کا دور دیکھیں، بغداد پہ جب حملے کیے اس نے علماء کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، اس نے مسجدوں کو استبل بنایا، گندگی پھکوائی. ایک بادشاہ تاریخ میں ایسا گزرا ہے کہ جب قید ہو کے وہ جیل میں گیا تو مخالف بادشاہ جو دشمن تھا اس نے سونے کی چیزیں بھر کے تھال اس کو کھانے کو پیش کیا کئی دن بھوکا رکھنے کے بعد. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں اس کو، مجھے تو کھانا چاہیے. کہنے لگا کاش یہ بات تمہیں آج سے کچھ سال پہلے یاد ہوتی تو ہم تم پر غالب نہ آتے. کہا جب مسلمانوں کے لیڈر، مسلمانوں کے بڑے اور ریپریزنٹیٹو پیسے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہم دشمنوں کو تم مسلمانوں پہ غالب آنے کا موقع ملتا ہے، اس دن تم فکر کرتے تو آج ہم تم پہ غالب نہ آتے. صرف اپنی ہسٹری پڑھ کے ہم دیکھیں. امت کا زوال کب ہوتا ہے؟ جب مسجد کا زوال ہوتا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک ایک اینٹ اللہ کی جگہ پہ جب لگتی ہے قیامت کے دن ثم لتسألن یوم اذن للنعیم. آج مسجدیں بند ہیں قرآن کے لیے، آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے وہاں ایک کمرہ نہیں کو دینے کو تیار. آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ دنیا میں کیا دے رہے ہیں؟ کون نمازیں پڑھے گا اگر نماز کا شوق نہیں دے رہے آپ؟ لوگوں کو اللہ سے ملائیں، لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے نمازوں میں آئیں گے. پھر ہم کہتے ہیں فن پلیکس رکھے مسجدوں میں، ہم رکھے امریکہ میں گلی گلی یہ کہانی ہے، فیملی نائٹس رکھتے ہیں لوگ، پھر اس بہانے بچوں کو لے کے ماں باپ بےچارے آتے ہیں، پھر اس میں کچھ کھانا پینا گیمس، اور پھر اسی بہانے مسجد آباد ہوگی. اور میں نے اپنی گنی گھر آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر ہفتے مہینے میں مختلف مسجدوں میں ہوتا ہے، میرے درس بھی ہوتے تھے، کہ جب سارا کھانا پینا پیزا پارٹی چل رہی ہے تو یوتھ جنگ بچے سب ہیں، اور جب مین لیکچر رکھا ہوتا ہے تو وہی چار چھ ماں باپ اندر ہیں، بچے جنگ باہر بیٹھ کے کھیل رہے ہیں. ان جوانوں کے دل پلٹی ہے. یقین کریں اگر میرا تو دل چاہ رہا ہے میں آج بات نہ کروں، میں ان بچوں سے سنوں کہ آپ کو اس قرآن نے کچھ دیا، آپ کے رب سے ملاقات ہوئی، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو آج ہم بہت کھلی جگہ پہ بیٹھے ہیں. یقین کریں کہ جب ہم ویکینڈ کلاس پہ ہوتے ہیں کہ آج کل ہمارا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں اندر. لیکن ان بچوں کے چہرے پہ مجھے ایک سکون دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں اور بات کروں. کیونکہ ان کی اپنی رب سے ملاقات ہے. اللہ سے ملاقات جو بندہ آپ کی کرا دے وہ آپ کو کتنا پیارا ہوگا. کوئی بندہ آپ کی کھوئی بھی ماں آپ کو ملا دے, لاسٹ پیپل بچہ کو اس کو ملا دے ماں سے, میرے لیے ساری عمر وہ بچہ اس شخص کو محسن سمجھتا. اس کو کوئی اللہ سے ملاقات کرے. یہ کتاب جس نے ہمیں اللہ سے ملانا تھا, اور جس کو ہم نے بند کر کے دم درود وظیفوں اور پانی پہ پھونک دو اور گلے میں ڈال دو اس کے لیے رکھا, مسجد ویران ہو گئی. اور مسجد سے مراد صرف وہ مسجد نہیں جس کو آج ہم ماسک کہتے ہیں. ہر دینی ادارے کی بات ہے. اللہ نہ کرے کہ کہیں دین کے نام پہ ہم بھی کسی کو جمع کریں اور وہاں صرف رنگ رونا کھانا پینا اور دیٹس اٹ. کوئی لمحہ تو جس میں بندہ سوچے کہ میں نے کل جانا ہے. ایک چھوٹی سی مثال پھر میرے ذہن میں آ گئی اس وقت, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ سب کے لیے کھلی بات ہے, شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی زندگی کا اپنا ایسا مرحلہ سوچے کہ آپ موت کے منہ سے بچے ہوں, تو شیئر کرے گا. کبھی ہوتا ہے نا, کوئی سڑک کراس کر رہے تھے ایک دم گاڑی آ گئی, پھر اس نے بریک سے گالی میں بچ گئی, کوئی بیماری آ گئی. کوئی آپ میں سے شیئر کرے تو ہاتھ کھڑا کرے. کسی کا ایسا کوئی قریب کے دور میں وقت نہیں گزرا. جی اب کتنے سال ہو گئے اس کو. انہوں نے کہا کہ 22 سال پہلے ان کا ایک آپریشن ہوا تھا اور اس میں یہ موت کے منہ سے نکلی. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ اس آپریشن میں فوت ہو چکی ہوتی, آج آپ کو قبر میں گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہوتے. 22 سال پہلے یہ قبر میں جا چکی ہوتی. میں نے ایک درس میں یہ بات کی تو ایک عورت نے کہا کہ ہر بچے کی پیدائش پہ میں موت کے منہ سے نکل کے آتی ہوں. کہتی 12 سال پہلے میں قبر میں ہوتی. ہم اس قبر کے اندر کی بجائے مٹی کے اوپر پھیر رہے ہیں. کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کوئی ہمارے وقت کی قدر نہیں کرے گا اللہ کے سوا. لوگ ہم ایک گھنٹوں کے حساب سے پے کریں گے نا, کتنا ہوگا؟ جتنا پئیں گے اس سے زیادہ خرچ کروا لیں گے. اللہ کی ذات ہمیں جو نعمتوں کو استعمال کروانے کے بعد اجر دے گی وہ کوئی نہیں. تو ہر دن ایک مہلت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں آیت 122 سے 123 میں بنی اسرائیل کو کچھ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں اور آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے نعمتیں دی, آج ہمیں بھی دی نہیں کہ نہیں. میں کہتی ہوں جتنا اللہ نے اسلام والوں کو اور مسلمانوں کو نوازا ہے دوسروں کو نہیں نوازا. پاکستان ایک زمین کا ٹکڑا اللہ نے ہمیں دیا. ہر نعمت وہاں موجود ہے. وہاں سبزہ دیکھ لیں, وہاں گرینری دیکھیں, لیکن آج جو چیز وہاں ناپید ہمارے اپنوں میں ہوگی وہ کیا ہے کہ آخرت کا ڈر نہیں رہا, موت یاد نہیں آتی. جس کو موت یاد رہتی ہے نا وہ کسی چیز سے نہیں بچتے. کسی نے کہا کہ اس طرح سے لوگ اختلافوں میں پڑتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں آپ کا درس رکھوائیں, لیکن پھر اختلافی باتیں لوگوں کی ہوتی ہیں, دس اینڈ دیٹ, تو پھر میں یہ نہیں کر پاتی نا. میں نے ان کو ایک جملہ کہا, میں نے کہا کہ دنیا میں صرف چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے اور وہ موت ہے. اور جس کو اپنی موت یاد ہے وہ اپنی نیکی کا موقع جانے نہیں دے گا. اس کے بغیر صرف رن رو ایک کہہ لیجیے کہ ایک صرف پمپ اینڈ شو کی بات ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے ابھی تک ہم بنی اسرائیل جو پہلے الہامی مذہب کے حامل تھے ان کی بات کی. اب آیت نمبر 124 سے 140 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. اور اسی حال میں میں نے ان آیتوں پہ درس کیا تھا جب ہمارے پہلے پارے کی تکمیل تھی. پہلا ورلڈ لیڈر, آپ پورے پارے میں دیکھ رہے ہیں پہلی پہلی چیزیں آ رہی ہیں, پہلا انسان, پہلا مذہب, پہلی کہانی, اور اب پہلا لیڈر ابراہیم علیہ السلام. ملت ابیکم ابراہیم, جس سے آج ہم مسلمان نکلے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے کوئی کام کا ابراہیم جی آپ کر لے, جی اللہ میں کر لوں گا, جی اللہ میں راضی ہوں. اللہ نے کہا بیٹے کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, بیوی کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, آگ میں کود پڑے, کود پڑے. یہ کیسا ابراہیم تھا کہ اللہ نے آج ان کے قدموں کے نشان جمع کر لیے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. جو قدم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ کے راستے میں تو اللہ یہاں برف بچھاتا ہے نا. سردیوں میں آپ جب علم کے لیے آتے ہیں تو مسکراتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے تو کہا کہ فرشتوں کے پر بچھتے ہیں, اللہ نے یہاں سفید چاندیاں بچھا دی راستوں میں. ابراہیم کے قدموں کو اللہ نے رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. ساری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ قربانیاں کرنے والوں کی قدر کی جاتی ہے. پھر آیت 141 میں حسب نصب قیامت کام نہیں آئے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ابراہیم کی ماتے سے, کوئی نہیں, ہم تو ابراہیم کے پلو کو پکڑیں گے اور بخش ہو جائیں گے. یہ بات اللہ کے نبی کے دور کے لوگوں کی زبان پہ عام تھی. مشرکین مکہ کہتے تھے ہم چونکہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور اسماعیل ابراہیم کے بیٹے تھے, ابراہیم قیامت کے دن ہمیں پکڑیں گے, ان کا پلو پکڑ کے ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی کام نہیں آئے گا. آج میرے میں بھی یہی معروف بات ہے، ایک بچے کو آفس میں آتی پھر پتلیاں بھی اس کو پیغام دے رہی ہوتی ہیں مجھے نہ بھولنا، خالائیں بھی کہتی ہیں مجھے نہ جنت میں سے چھوڑ کے چلے جانا، جو اللہ کے بندو تم بتاؤ تم خود جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے، کسی کو حافظ بنا دیا کیا وہ جنت ہی ہو گیا؟ نہیں، جس کا نصب اس کو، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑے گا اس کا نصب اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ 142 آیت 141 آیت پہ پہلے پارے کا ہمارا خلاصہ ہوگا. شاید آپ تھک رہے ہیں بوجھل ہو رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک چینج چل رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت دے، کہا ذالک الکتاب لے لو. تین گروہ بتا دیے، متقین، کافرین اور منافقین. پھر یا ایھا الناس، پہلا حکم اللہ نے انسانیت کو دیا کہ میری عبادت کرو. پھر پہلا انسان اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر ان کنتم فی ریب مما نزلنا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی صداقت کی بات. اور پھر اس کے بعد تقریباً 10 رکوع تک مذہب بنی اسرائیل کے نام، جس کو آج ہم یہود کہتے ہیں، ماضی کے مسلمان تھے، ان کی کہانیاں. اور پارے کہن کر دیا، اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ نے ہمیں ایک پیکج دے دیا پورے پارے میں کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اگر آپ کو بھی کرنا ہے تو ایسے کرنا ہوگا.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
بہت ہی پیاری آیات سے پارے کا آغاز ہے آیت نمبر 142 سے 152 میں قبلے کی تبدیلی کا حکم اور فتنوں کی نشاندہی ہے. بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی زندگی کا. میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ امیجن کریں آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران صرف ایک حکم آتا ہے کہ قبلے کو بدل لو. جیسے آج یہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں, میرا رخ آپ کی طرف ہے, آپ کا میری طرف ہے. صرف اس ایک چھوٹے سے ہال کو ہم صرف اس سائڈ سے ادھر لے کے جانے لگے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی. لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے, 13 سال اللہ کے نبی کی تربیت کا اثر کیا تھا کہ ظہر کی نماز کے دوران قبلے کی آیتیں بدل گئیں. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف مکر کے نماز پڑھتے ہی تھے مکہ میں. جب مدینہ میں گئے تو سوال اٹھا کہ کیا کریں, مکہ کی طرف منہ کریں تو مدینہ سے اس طرف منہ کرنا پڑتا ہے. لیکن پہلے انبیاء کرام بھی ادھر کرتے تھے, لیکن مدینہ میں جو جیوس رہتے تھے وہ بیت المقدس جو بالکل اپوزٹ ہے ادھر کرتے ہیں. کئی حکمتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کو قریب کرنے کے لیے اور ایک آزمائش تھی ایمان والوں کی, اور اصل میں یہ امتحان تھا انصار کا. مہاجرین تو ہجرت کر کے اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے ایمان کی دلیل دے ہی چکے تھے, مدینہ کے لوکل لوگوں کا امتحان تھا تب کہ کیا ان کو بھی اللہ کے نبی کی بات سننے میں کوئی آر بیچ میں حلل تو نہیں آتا. چنانچہ نماز کے دوران ایک چون چرا کیے بغیر لوگوں نے قبلے بدل دیے اور رخ بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کی طرف آیا. کوئی آواز نہیں اٹھی, کوئی فتنہ نہیں اٹھا. ہاں فتنے اٹھائے کنہوں نے, سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتهم التي كانوا علیہا. ان بیوقوفوں کو کیا ہو گیا, یہ کیا ادھر منہ کر لیتے ہیں, آپ سارے ان کے قبلے بدل رہے ہیں. دیکھیے قبلہ صرف نماز کا نہیں بدلتا, قبلہ پھر زندگی گزارنے کا بدلتا, رسم و رواج بدلنے لگتے ہیں. ایک دل میں ایمان آئے اور ایمان سے پہلے کا دل بالکل دو مختلف دل ہوتے ہیں. پہلے دنیا کی پسند پیاری ہوتی ہے, لوگ مجھے کیا کہیں گے, اس کا خوف ہوتا ہے. جب ایمان اندر آتا ہے نا, پھر سب سے پہلے سوال جو ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے کہ نہیں, میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. اصل میں دین جو ہے وہ خواہشوں کے قبلے بدلوا دیتا ہے اور لوگ شور اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں امت مسلمہ کو ان کا منحج یاد دلایا کہ دیکھو وجعلناکم امتا وسطا. یہاں رک کے پھر ایک سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کسی سے یہ سوال آپ رات آتے پوچھے, 10 ینگ بچوں کو بٹھا لیں, پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, 10 لیڈیز کو بٹھا لیں, 10 مردوں کو بٹھا لیں, ایون 10 دیندار لوگوں کو بٹھا لیں, درس دینے والوں کو بٹھا لیں, نماز پڑھانے والوں کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. یہ میں نے چیز ایکسپیرینس کی ہے, آبزرو کی ہے کئی جگہ یہ چیزوں کو کرنے کرانے کے بعد. اگر لوگ جان جائیں نا کہ ہم دینی لہجے پوچھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے, حج کے لیے. یعنی اسلام کا جو فیکٹ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ نماز روزہ حج زکات ہے, کچھ اور بھی ہے. کچھ لوگ سورہ زاریات کی آیت کوٹ کرتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے تو جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یقین کریں الا ماشاءاللہ، کوئی اس سوال کا وہ جواب نہیں دیتا جو اس آیت میں لکھا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو میں اس سوچ سے دہرا دیتی ہوں، انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد پورے انسان، بینگ اے ہیومن، گورا کالا کوئی مشرق کا کوئی مغرب کا، وہ تو ہے لیعبدون، اللہ کی بندگی. اور بندگی کیا ہے؟ جس میں اطاعت بھی ہے، سرنڈر بھی ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر ڈھلنا بھی ہے. لیکن مسلمان، میں، آپ، ہم سب، ہر بچہ جو آپ کی کوکھ میں پلتا بھرتا ہے یا ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے نا، اس کو دنیا میں لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم نے شہادت حق کی گواہیاں ان بیچارے محروم لوگوں کو دینی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہونے کا رواج ہے، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. بولا کیوں تھی یہ کثرت؟ تاکہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنی آبادی بڑھے گی، اتنے لوگوں تک پیغام پہنچے گا اللہ کا. حضرت نوح سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور کے لوگوں کو پیغام نبیوں کے ذریعے ملا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت پہ ہم سب کا ایمان ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد پھر لوگوں کو پیغام کون دے گا؟ بہت بڑا سوال ہے، بگ کوشچن. ایک کے بعد دوسرا چلتا رہا، چین ٹوٹی نہیں کبھی بھی، گیپس آئے، کچھ ہوا، لیکن ٹوٹی نہیں نبوت کی چین. کہا کہ میرے بعد یہ کام میری امت کرے گی. کن تم خیر امت اخرجت للناس، سورۃ آل عمران میں تو اللہ سامنے کھڑا کر دیتا ہے ہمیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنے اگلے کچھ دن کے بعد کے سبق میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ہی وہ امت جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے. مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگ تو پیدا ہی دوسروں کے لیے کیے گئے. کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم ان کو منکر سے روکتے ہو، تم ان کو خالق کی پہچان دیتے ہو. اور آج مسلمان خود ہی جو بدل چکا اپنے لیے، تو وہ دوسروں کو کہاں دے گا؟ ہمیں ان خوبصورت چہروں پہ ترس نہیں آتا، ان گورے چٹے. میں تو باہر چلی جاتی ہوں تو میں تو، اور یا تو کبھی میں اپنے اندر ایک اور جوش لے کے آتی ہوں، اور کبھی دکھ اور تکلیف لے کے آتی ہوں کہ اللہ بنا کیا. ابھی تو ہم اپنوں کو تیار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، بڑے لوگ پڑھنے لگ گئے بہت، مگر تو کیا کیا؟ ابھی تو فوج تیار ہو رہی ہے، ابھی حملہ تو جا کے کرنا. دیکھیے، مسلمان کا مسلمانوں کو پڑھانا اور مسلمان کا مسلمانوں کو نصیحت کرنا، یہ ایسی ہے جیسے اپنی آرمی کو ٹرین کرنا. اصل کام تو ہم نے کرنا ہے جا کے دوسروں سے. ابھی تو ہم خود ہی نہیں کہہ رہے کہ اپنے کام ہی نہیں ٹھیک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بندے نماز پڑھا کرو. آپ پڑھ کے دیکھیں، سیرت پڑھیں، جب کوئی آیت آتی تھی سیدھی سیدھی بتاتے تھے. آج بیچارے مولوی صاحب کو ہر جمعے کے بعد کہنا پڑتا ہے اللہ کے بندوں نماز پڑھا کرو. یہ تصور ہی نہیں تھا اس دور میں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد یہ نہ کرے. ابو جہل کے وہ جملے، کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے تو سچا ہے، لیکن میں اس لیے اسلام نہیں قبول کرتا کہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان ہوتے کچھ پابندیاں لگ جائیں گی، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، سود چھوڑنا پڑے گا، زنا چھوڑنا پڑے گا، شراب چھوٹے گی، اور ابھی میں ان پابندیوں کے لیے تیار نہیں، لہٰذا میں اسلام نہیں قبول کرتا. اس میں ضرورت زیادہ تھی. آج کا مسلمان اسے اپوزٹ کرتا، ہم کہتے کافر سیدھا آگ میں جائے گا. تو مسلمان بن کے پیو تاکہ بچ جاؤ گے، تو مسلمان بن کے یہ کرو تاکہ بچ جاؤ گے. تو یہ ہے شہادت حق کی گواہی. آج اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، آنے والی نسلیں ہمیں کبھی نہیں معاف کریں گی. اس وقت مسلمان اپنی تاریخ کے زوال سے گزر رہے ہیں، ڈاؤن فال چل رہا ہے. ہسٹریاں ہمیشہ اوپر نیچے جاتی ہیں، اس وقت ہم نیچے ہیں، لیکن انشاءاللہ ابھریں گے، ابھر رہے. آپ کو روشنیاں دکھ رہی ہیں. اب ینگس کے اندر جو دین کا پھیلاؤ آ رہا ہے، آج بوڑھے پھر روایتوں کے پابند ہیں، وہ پھر نہیں خاندان کی برادری کی چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے. لوگ صرف کہ مجھے کسی سے کی بات سن کے حیرت ہوئی کہ فلاں مسجد میں ہم صرف اس لیے جاتے ہیں وہ ہمارے گراں کی ہے. بندے گراں کیا ہوتا ہے؟ کہتے گاؤں. آپ مان سکتے ہیں اس بات کو؟ لوگ صرف اپنے گاؤں کی وجہ اس مسجد میں جاتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں. اب جوانوں میں یہ زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور ایک وحدت ہے. امت مسلمہ کسی چیز میں نہیں پھروایا جا سکتا، وہ ایک اللہ کی محبت میں پھروایا جاتا ہے. لہٰذا ان آیات میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا، پھر اس کے بعد راستہ تو یہ بڑا مشکل ہے. شہادت حق کی گواہی کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بھیڑوں کے چھجے میں منہ ڈالنا ہے. آپ لوگوں سے کہ نماز پڑھو، پڑھ لیں گے، نو پرابلم، آ کر لیں گے، چندہ دے دو دے دیں گے. سب سے مشکل کام لوگوں کو جو لگتا ہے نا، وہ اپنی زندگی میں اسلام کو لانا. اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی خواہشات کے اندر اسلام میں، تو اس پہ کاوستعین بالصبر والصلاه، آیت 153 کے صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو، پڑھو نمازیں، کرو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط، صبر کرو، نفس سیلف کنٹرول کرو، خواہشوں پہ پابندی لگاؤ. مسلمان اور ایک غیر مسلم کی زندگی کا فرق ہوتا ہے، وہ ہر لذت نہیں لینا چاہتا، وہ ہر خواہش نہیں پوری کر سکتا اس دنیا میں کیونکہ وہ باؤنڈیڈ ہے. صبر کرو، یہ راستہ مشکل ہے. 23 سال اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ ہوا، اور کچھ لوگ تو یہ شہادت حق کی گواہیاں دیتے دیتے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. ان کا تذکرہ 154 میں ہے کہ ولا تکونو، نہ کہو ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو. ہمارے یہاں لفظ شہید بہت معروف ہے ویسے، اور کئی لوگوں کو شہید ہونے کا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ شہادت کی موت اچانک نہیں آتی. زندگی میں شہادت حق کی گواہی ہوتی ہے، موت بھی شہادت کی آ جاتی ہے. شہادت کی موت تو ایسی ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا. پہلے وقت کا نذرانہ تو بندہ پیش کرے، پہلے خواہشات کے نذرانے پیش کرے، تمناؤں کے، اپنی مرضی کو اللہ کے آگے ڈالے، اللہ شہادت بھی دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستوں میں لگتا ہے اس کی موت گھر کے بستر میں بھی ہوگی تو وہ شہید ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ زندگی میں شہادت حق کا کام کرنے کی توفیق دے اور موت شہادت کی ہو. پھر اس کے بعد 158 میں صفا اور مروہ کی سعی کی کہانی ہے. اصل میں یہاں ایک عورت کا صبر ہے، ماں اور بچے کا صبر، بی بی ہاجرہ اور بچہ اسماعیل. چھوٹی سی بات یہاں کہوں گی، شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے جب ہمارے گھر تھوڑے سے متاثر ہوتے ہیں، جب ہمارے بچے تھوڑے رو پڑتے ہیں یا ہمارا کھانا گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو آپ حضرت ابراہیم کے گھرانے کو یاد کر لیں. بڑھاپے کی عمر، 80-90 کی عمر، اکیلا باپ، بوڑھا بچپن کیا کہنا چاہیے کہ بڑھاپے کا بچہ اور بیوی. اللہ نے کہا جاؤ اس کو چھوڑو، غیر عزیز ان مکہ جہاں جب آتے وہاں چھوڑو. خود بیت المقدس میں کے قریب رہتے تھے. آج بھی آپ نقشے کو دیکھو تو سیریا سے سعودی عرب کا فاصلہ کتنا ہے. کہا جاؤ اپنا گھر توڑو اور جاؤ اس کو وہاں چھوڑو. ایک عورت ایک معصوم بچے کے ساتھ مکہ کی زر زمین پہ چھوڑ دی گئی. اس ایک گھرانے کا صبر آج انسانیت کو کروڑوں کی تعداد میں اس گھر سے فائدہ لینے والا بناتا ہے. سب سے اللہ یہ تقاضا نہ بھی کرے، کچھ لوگوں کو تو اپنے گھروں کو ریسیٹ کرنا ہی پڑے گا. دیکھیے ہم گرم کھانے بھی کھلا رہے ہوں گے نا اپنے بچوں کو، تو دشمن آ جائے گا تو وہ کھانے وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے. آج کی ماں کو جتنا بچے کے کھانے کا فکر ہے، اتنا اس کو اس کا بھی فکر ہے کہ میرے بچے کی جان سلامت رہے. آج جب بھی کبھی دین کے بارے میں بات ہو اور ذرا سی بات ہو، لوگ کہتے ہیں یہ کیا دین ہے کہ عورتیں اب گھروں کو متاثر کر رہی ہیں اور دین سیکھ رہی ہیں. پہلی بات میں کہتی ہوں، بندہ کمزور ہے لیکن اپنی اس اوقات کے مطابق آپ اپنے گھر کو لے کے بھی دین لے کے چل سکتے ہیں. جب بیوی بنتی ہے تو بیوی صحیح بنے، اس وقت کوئی آپ کا اور کام نہیں. جب آپ ماں بن گئی ہیں، آپ اس بچے کو وقت دیتے وقت ماں ہیں، گھر والوں کو وقت دیں جو دے سکتے ہیں. باقی قربانیاں باقی کاموں کے لیے دیں کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ لوگ رحم کھاتے ہیں. کوئی دین کے لیے قربانی دے تو لوگ کہتے ہیں ہائے یہ تو پھر دین کیا ہوا. یہ بات نہیں ہے. ابراہیم اور اس کی بیوی اس کی بہترین مثال ہے، اور وہ اگر اپنا گھر نہ چھوڑتے، ہجرت نہ کرتے، تو مکہ آج اس طرح بات نہ ہوتا. اس کے بعد دیکھیں آیت 165 سے 167، شرک کی ممانعت. بیت اللہ کی بات آئی تو ساتھ ہی شرک. وہ گھر جو توحید کے نام پہ بنا، اس کے اندر 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو توڑوانے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا، اور تقریباً 13 سال اور 8 سال جمع کر لیں تو 21 سال بن گئے. 21 سال کے صبر اور کوشش اور محنت کے بعد مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کے گئے. خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑ رہے تھے آپ. قل جاء الحق وزحق الباطل، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور مکہ سے شرک کا بالکل خاتمہ ہوا. محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پ�ڑتا ہے. اس کے بعد دیکھیے آیت 170 سے 171، آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کی بجائے اللہ کا حکم مانا. یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا بت ہوتا ہے کہ ہمارے تو بڑے یہ کرتے تھے، ہمارا تو یہ خاندانی سلسلہ، میری تو اماں کا وقت میں یہ تھا، میری تو دادی یہ کرتی تھی. ہم نہ ان کے کپڑے پہنتے ہیں اس جیسے، نہ ہمارا لائف سٹائل اتنا سادہ ہے جیسا ہماری نانی اور دادیوں کا تھا، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی کہتے ہیں لوگ اب باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. ابو طالب کا کیا مسئلہ تھا؟ ساری زندگی اسلام سے مخلص بھی رہا، کام بھی کیا، لیکن آخری وقت میں اپنے دوستوں کے دوستوں کے خیال سے یعنی دوست کی خوشی کے خیال سے یہ کہہ گیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں، کیونکہ ابو جہل نے ان کو آر دلائی کہ ابو طالب مرتے مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے، میں اسی دن پہ ہوں. تو کئی لوگ قرآن پورا بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن باپ دادا کے پھندوں سے ادا نکلتے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 173، اس میں صرف چار چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ان کو ایک آیت میں جمع کر دی. آج وقت اسلام بڑا مشکل دین ہے، یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام. پورے دین اسلام میں اگر کوئی چیز حرام ہے نا تو وہ چار ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو کلاسیفائی کر دیا، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک درخت حرام تھا نا، تو اس طرح سے آج ہمارے اندر صرف یہ چار چیزیں منع ہیں، اسی سے ریلیونٹ چیزیں باقی ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی لسٹ ہمارے سامنے رکھ دی کہ تم پر مردار ہر خون خنزیر اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کر دیا گیا. بس ان چار سے رک جاؤ گے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود ہی آسان کر دے گا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ چار چیزیں ہیں. مشکل اتنی بڑی دنیا میں سے اگر ہم یہ چار، اس میں سے زیادہ مسئلہ نہ تو ہمیں خون پہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے وہ حلال ملنے لگ گیا بہت، نہ بھی ملے پھر بھی نہیں کھانا. خنزیر ہم لوگ باقی کلچرلی اس سے بہت دور ہیں الحمدللہ. جیسے ایک لڑکی کی بات کرتی کہ میرا شوہر جو ہے، کسی کی بات وہ اپنی کر رہی تھی کہ ان کے جو بھی مرد ہیں وہ تکا گوشت نہیں کھاتے لیکن شراب تھوڑی پی لیتے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ناسمجھی سے استعمال کی جاتی چیز وہ غیر اللہ کی نام کی چیزیں ہیں. اس کی بات کوئی کرے یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نظر ہے، یہ بزرگوں کی ہے، یہ اماموں کے نام کی ہے، یہ ان کے، اور کہیں گیارہویں کی نیاز، کہیں غوث پاک کی نیاز. اس پہ بات کریں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بتا دیا. اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت 177، اس کو آیت بر کہتے ہیں. ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے چیزیں. 177 آپ اس کا ترجمہ سامنے پڑھیے اور ان کی تلاوت سنتے وقت ذرا ترجمے پہ توجہ دیں کہ کتنا پیارا دین ہے جس نے بیلنس طریقے سے ہمیں سارے ہی معاملے سکھا دیے. آپ کہہ سکتے کہ ہمارے پورے دین کا کی تعلیمات کا خلاصہ اس ایک آیت میں.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
اس ایک آیت کے تھیم پہ اگلا پورا پارا، یعنی یہ دوسرے پارے میں آیت بر کہتے ہیں اس کو، یعنی نیکی کی مختلف قسمیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر نماز روزے کے ساتھ ساتھ فرائض اور تعلقات معاملات کا بھی تذکرہ ہے. ان میں سے پہلی چیز قصاص ہے، آیت 178 سے 179، کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے. یہود کے اندر قصاص تھا یا معافی تھی، یعنی کوئی کسی کو مار دے تو بدلے میں اس کو مارو یا معاف کرو، یہ دو چیزیں تھیں. نصارہ میں صرف معافی تھی. کرسچن جو ہے یہ بہت اپنے آپ کو لوین فیل کرواتے ہیں، یہ اللہ کی حدوں کے معاملے میں بہت سافٹ ہیں. یہ کہتے تھے صرف معاف کرو. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تین راستے دکھائے گئے، قصاص لے لو یعنی اس کے بدلے میں اسی کو مار دو، اور وہ خود نہیں مارنا آف کورس، حکومت کے ساتھ کے معاملہ چلے گا، یا معاف کر دو یا دیت لے لو. دیت کیا ہوتی، قصاص کیا ہے، جان کے بدلے جان، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. لیکن جو قتل کرے وہی قصاص پہ قتل ہوگا، یہ نہیں کہ ایک مالک نے مارا ہے تو جا کے اس کے بدلے میں اس کو غلام کو مارو. یہ ساری برائیاں اس دور میں عام تھی، اسلام نے ان کو ختم کیا. کافر کے بدلے میں مومن قتل نہیں ہوگا. معافی کی صورت کیا ہے کہ مرد جس کو مارا ہے مقتولوں میں سے کوئی ایک بھی اگر معاف کر دے تو معافی ہے, یعنی جس کا باپ مرے اگر چار بیٹوں میں ایک بیٹا بھی کہتے ہم نے معاف کیا تو معافی ہے. دیت کیا ہوتی ہے؟ بلڈ منی. قاتل مقتول کے وارثوں کو جرمانہ ادا کرے. سو اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے. پیسوں سے دیکھیے اسلام میں زیادہ لینینسی ہے نا, کہ یہ نہیں کرو وہ کر لو, وہ نہیں کرو تو یہ کر لو, اس کو قصاص کہتے ہیں. آج اس پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. اور دیے جو یہ ددیال کے سمے ہوتی ہے کیونکہ عموماً نصب ادھر سے چلتا ہے. آج بہت سارے لوگ اسلام پہ یہ باتیں کرتے ہیں جی یہ بہت ظالم مذہب ہے اور قاتل کے بدلے میں قتل کیا, یعنی اس کو ڈیتھ پینلٹی کہتے ہیں. اس پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. شاہ فیصل کا نام سنا آپ نے, اللہ تعالیٰ کو بندہ نصیب کرے, سعودی عرب کے حکمران تھے. علاج کے سلسلے میں ایک دفعہ یورپ آئے تو وہاں ان کو برٹش کا جو بھی حکمران تھا اس وقت کا ملنے آیا. بات ہوئی تو اس نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا دین بہت سخت ہے, اسلام میں ایک کو تو یہ مارتے ہیں, دوسرے کو تم خود مار دیتے ہو, دو لوگ مر گئے. کہیں گے اچھا, اپنی سیکٹری سے کہا جو بھی ان کے ساتھ تھا کہ وہ فائل لے کے آؤ, کیونکہ یہ پہلے ذہنی طور پہ تیار تھے کہ یہ کانٹراڈکٹری قسم کے سوال میرے سے ہوں گے. اور انہوں نے لا کے تو سعودی عرب کی رپورٹس رکھ دی سامنے, کرائمس کی رپورٹ. پورے سال میں غالباً شاید 17 قتل ہوئے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اب تم اپنے ملک کی کرائم رپورٹ دکھاؤ جو لاکھوں کی تعداد میں ایک سال میں ہوتے ہیں. اس وقت وہ بادشاہ مان گیا کہ تمہارے اسلام میں واقعی عدل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو بہرحال اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. پھر آیت 180 سے 182 میں وصیت کے احکامات ہیں. کچھ محسوس کیا آپ نے یہاں وصیت اس لفظ میں کیا چوگا کہ ہم سب کو مر گئے دنیا میں اپنی کو وصیت انسان کر کے رکھ لے تو اچھا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وصیت کرنی ہے پھر وہ ایک رات میں اس پہ گزرے کہ وہ وصیت نہ کرے. اس کی ڈیٹیل ہم ساری بہت ڈیٹیل سے اپنے ان سبق میں کر چکے ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کی آڈیو سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن مرنے آپ یہاں صرف اتنی بات کہوں گی کہ جیتے جی آج میرے پاس جو ہے وہ میرا ہے, میں سارا بھی دے سکتی ہوں اللہ کے راستے میں, جہاں دینا چاہوں میری مرضی ہے. آج میری آنکھیں بند ہوں گی تو میرا مال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مرتے میرا سب کچھ اللہ کے راستے میں. پھر میکسیمم 1/3 وہ پھر رشتے داروں کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اب دیکھیے 183 سے 187 میں روزے اور رمضان کے احکامات ہیں. اسی میں دعا کا اور قرآن کا بہت تذکرہ آتا ہے. آیت 188 میں باطل طریقوں سے مال حکام تک پہنچانے کی ممانعت ہے, جس کو آج کے دور میں رشوت کہتے ہیں. میں کہتی ہوں صرف ایک آیت پڑھا دے آج مسلمانوں کو تو رشوت کا بازار بند ہو جائے, لیکن قرآن چونکہ پڑھتے نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ چیز نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 190 سے 193 میں جہاد کے احکامات ہیں, اور بتا دیے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. ایک مرتا ہے تو ایک مرا, فتنہ پھیلا تو ایسے جیسے جراثیم پھیل گیا, اور سب سے بڑا فتنہ تو کفر کا فتنہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے لوگ پھیلاتے ہیں. پھر آیت 196 سے 203 میں حج کے احکام اور مناسک ہیں. حج تمتع وہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, اس کے 8 پوائنٹ یہاں لکھے ہوئے. آپ سب کے لیے اس پاور پوائنٹ سے جو نوٹس ملیں گے, کبھی اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے تو انشاءاللہ تعالی پوائنٹس میں ٹو دی پوائنٹ بات آپ کے سامنے آ جائے گی. تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ 27 پوائنٹس ہیں اس کے 3 سلائڈز میں. آپ سوچ رہے ہیں کہ دین کتنا پیارا ہے. میں اتنی سی بات پہ اگر روک کے سوچوں کہ جو لوگ صرف قرآن کو برائے قرآن پڑھتے ہیں, ہم کتنے سپارے پڑھ سکتے تھے جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں. میرا لے ہم یہاں 10 قرآن پڑھ کے اٹھ سکتے تھے. 20 منٹ میں لوگ ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں. آپ سب دو دو تین دن پارے پڑھتے, ماشاءاللہ ابھی یہاں ثواب ثواب اور برکت اور دعا اور شور مچ رہا, بھی یہاں 10 قرآن ختم ہوئے. ملا کیا؟ ابھی تو صرف ہم نے باتیں کی عبادت کی, اب اگلا حصہ جو ہے یہ ہمارے انسانی معاملات کے ساتھ ہے. آیت 215 میں مال کیسے خرچ کریں, 216 آیت میں جہاد کی فرضیت, 219 میں شراب اور جوا حرام ہے, 220 میں یتیموں سے بھلائی, 221 سے باغے نکاح کی باتیں ہیں. مشرکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہ بہت پابندی لگتی ہے لوگوں کو کہ غیر مسلموں سے شادی سے اسلام کیوں روکتے. تو اس پہ وہ کہانی ایک بچی کی جو میں نے پہلے بھی سنائی تھی وہ سنا دیتی ہوں, کہ ایک لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی ماں باپ کو چھوڑ کے بھی, یعنی مجھے تو اسی سے کرنی ہے, گھر چھوڑ گئی کہا چلے جاؤ. پھر کافر لڑکا تھا. اس کے بعد جو اس لڑکی کے حالات تھے اس نے اپنی ایک کہانی کی صورت میں پرنٹ آؤٹ بنایا ہوا. میں امریکہ میں تھی تو ایک مسجد کے بلیٹن بورڈ پہ لگا ہوا میں نے وہاں سے پڑھی یہ چیز. پھر بعد میں مجھے مل بھی گئی وہ چیز. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر اس لڑکی کے نام جس کو اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے پسند نہیں ہیں, میری کہانی پڑھ لے, یقین کریں کراہت آ رہی تھی اس کی باتیں سن سن کے، کہ وہی لڑکا جو مجھے بڑا گورا چمکتا سجتا لگتا تھا، جب میں اصل میں اس کی بیوی بن کے آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے اندر تو طہارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹوائلٹ تک اس کو یوز نہیں کرنا آتا، گندگی اس کے پاس، غسل کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور کہتی جب میں اس کی جو شراب کے نشے میں وہ دھت آتا تھا اور جو بستر پہ وومٹ کرتا تھا، میں جب وہ اٹھاتی تھی اور میں روتی تھی، ہمارے اندر اختلافات شروع ہوئے اور اب میں اکیلی رہ رہی ہوں. اور میں میری اس کہانی کو پڑھ کے اگر کوئی ایک بچی سمجھ جائے کہ جو فیصلے ماں باپ کرتے ہیں وہی اچھے ہیں، تو میں سمجھوں گی کہ میری ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. آج آپ دیکھیں کس طرح نکاح ہو رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ جس بچی کو سبزی بھی خریدنی آتی ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تم کہاں رشتہ کرو گی، جس لڑکے کو ہو سکتا ہے کہ گوشت نہیں خریدنا آتا آپ اسے پوچھو بیٹا کیسی لڑکی تم پسند کرتے ہو، کیا لائیں گے پھر وہ، پھر نسلوں کو کیا تحفے دیں گے. یہ ایک بڑا دردناک ٹاپک ہے، اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے اپنی کلاسز میں کیا ہوگا. اس کے بعد 222 سے 223 آیت میں پیریڈز یعنی حیض کی باتیں لگ رہی ہیں، اللہ کا کلام ہے، اتنی پرسنل میٹرز. حیرت نہیں ہوتی ہمیں اس بات کو سن کے؟ اور میں بتا رہی ہوں اور آپ بچے شاید فیل کر رہے ہیں کہ آپ اتنا کچھ سن چکی ہیں، آپ کو اب اس وقت سینس آف اچیومنٹ ہو رہی ہے. ٹائم ہوا تھوڑا سا بات میں آپ سے شیئرنگ لیتی ہوں. پیریڈز کی باتیں ڈیٹیل سے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے. پھر آئے 224 سے 225 میں اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ. بعض لوگ اللہ کے دین سے رکتے تو ہیں، بعض قسم کھا کے رک جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا. پھر دیکھیے انتہائی پرسنل میٹر شوہر اور بیوی کا، جس میں دوسرے کی بھی مداخلت لوگ نہیں پسند کرتے، اللہ نے اس پہ 226 سے لے کے 232 تک آیات میں طلاق، خلع، عدت، رضاعت ان کے احکامات دیے. اور طلاق کی قسمیں اب آپ کوئکلی میں فارورڈ کروں گی، لیکن یہ جو ہے یہ آپ لوگوں سے ہم کلاس میں شیئر کر چکے ہیں. سب سے ہلکی قسم ہے ایلا، اور مٹی کے پاس جاتا ہی نہیں، قسم ہی کھا لیتا ہے، میں نہیں بولتا تم سے، جو میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. ورنہ ہی اس کلچر میں میں نے آ کے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں 10-10 سال سے بیوی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ایک دفعہ شوہر پاس نہیں آیا. ایسی لڑکیاں جن کو لے آتے ہیں شادیاں کر کرا کے، اور لڑکے شکل نہیں دیکھنا پسند کرتے، اور لڑکیاں 10-10 سال رہ رہی ہیں. اللہ کا تو صرف 4 مہینے، دیٹس اٹ، رہتے رہو نہیں تو چھوڑو، میرا بھی راستہ کھلا تمہارا بھی کھلا. اسلام تو پابندیوں کو ہٹاتا ہے. ایلا کے سارے مسائل ہم پڑھ چکے. بیوی 4 مہینے انتظار کرے گی، یا تو شوہر رجوع کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، نہ کرے تو بیوی رجوع نہیں کرے گی تو حاکم کے پاس جا کر طلاق لے لے گی، ادھر 3 مہینے گزارے گی. پھر آگے دیکھیں گے ہم نکاح کو ختم کرنے کے طریقے. طلاق، شوہر بیوی کو طلاق دے دے. خلع، خلع کہتے ہیں بیوی کا طلاق کا مطالبہ، بیوی طلاق دے نہیں سکتی لیکن مانگ سکتی ہے. فسخ یعنی اس میں عدالت جو ہے وہ فیصلہ کروا دیتی ہے. خلع کی ڈیٹیلز، خلع بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ، کب لیا جا سکتی ہے طلاق، جب ناپسندیدگی اتنی زیادہ ہو کہ زوجیت کے حقوق بھی ادا نہ کرے، یہ اچانک نہ ہو، ناپسندیدہ بلا وجہ نہ ہو، یعنی کہ کوئی اور لڑکا پسند آ گیا تو کہ مجھے تو یہ لڑکا پسند ہی نہیں ابھرا، اچانک نہیں ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی حدوں پر قائم رہنا جب مشکل ہو جائے. کیسے لی جائے گی؟ معاوضہ دے کر یا حق مہر معاف کر کے. جو کچھ شوہر نے دیا ہے وہ واپس کر دے گی. عدت کتنی ہے خلع کی؟ 1 پیریڈز اونلی. اور یہ طلاق ایسی ہے کہ جس میں رجوع کا حق نہیں. بغیر وجہ کی عورتیں کہ چلے آج پتہ چل گئے طلاق لے سکتے ہیں تو ہم بھی لے لیں، تو بلا وجہ اگر کوئی خلع لے گی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اس کے بعد یہ ایک سکیچ آپ کے سامنے ہے طلاق کا طریقہ. ادھر واقعی میرے پاس یہاں وقت ہوتا نا تو میں آپ گیسٹ کے لیے بھی یہ طلاق کا طریقہ صرف سٹیپ بائی سٹیپ اسی میپ کو بتاتی تو آپ حیران رہ جاتے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنا اندھیرا. کتنی عورتیں ایسی جن کے گھر بس سکتے ہیں ابھی بھی، لیکن مولوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب آپ آ رہی ہیں. طلاق تو ہو چکی لیکن واپسی کا راستہ بھی کھلا ہوا ایک، اور وہ جب جس کو بھی پہلی دفعہ پتا چلتا لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ان سے دوری کی دلیل ہے. تو بہرحال یہ طلاق کے پیریڈز کے طریقے سے تو میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گی. پھر اس کے بعد رضاعت، بچوں کو دودھ پلائے مائیں. آج یہ ذمہ داریاں بھی مائیں فارغ ہو گئے، صرف اس لیے کہ ہم بونڈ نہ ہو، ہمارا فکر خراب نہ ہو، ہم جاب نہیں پھر کر سکیں گے، پھر بچے کو اپنے پاس ہی رکھنا پڑے گا. اللہ نے جس سینے میں نسلوں کی خوراک رکھی تھی اس کو ہم نے سجاوٹ اور نمائش کا ذریعہ بنا لیا، اور بچے بےچارے دوسرے جانوروں کے دودھ پہ پلتے ہیں. اس کی بھی پھر ڈیٹیلز ہیں. پھر ایک ایسی کیفیت ہے اس میں کہ طلاق ہو گئی، ماں کے پاس دودھ پیتا بچہ، اب کیا ہوگا؟ بچہ کس کے پاس آئے گا طلاق کی صورت میں؟ دودھ پیتا بچہ ماں کے پاس آئے گا، اور ماں کا بھی اور بچے کا بھی کھانا طلاق دینے والا مر دے گا. اسلام نے کسی کو حق دینے سے کمی نہیں کی. پھر اس کے بعد دیکھیے مہر کی ادائیگی, یہ سب ڈیٹیل سے ہم اپنی اس کلاس میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. نکاح ہوئی, رخصتی ہوئی, اس کے ڈفرینٹ ایورڈ میں. پھر 233 میں رضاعت کے احکامات ہیں. 234 سے 235 میں بیوگی کی عدت اور اس کے دوبارہ نکاح کرنے کی بات ہے. 236 سے 237 میں رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی بات ہے, یعنی صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی, اب کیا کیا جائے. پھر بیچ میں طلاق کے ٹاپک کے اندر 238 میں عصر کی نماز کا بات ہے, صلاۃ الوسطی, کیونکہ جب یہ مسئلے چھڑتے ہیں گھروں میں تو سب سے زیادہ نمازیں خراب ہوتی ہیں. اور پھر پارے کے آخر میں 243 سے 244 تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ سنا دیا کہ جس میں موت کے ڈر سے جنگ سے بھاگنے والوں کو کہا گیا جہاں مرضی چلے جاؤ, جو موت آنی ہے وہ آ کے رہے گی, تو اللہ کے راستے میں قتال کرو. یہاں پہ ہمارا دوسرا پارا جو ہے یہ پورا ہوا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں اقسام بر ہم نے بھی روزے اور حج کے اور جہاد کے سارے احکامات لیے. اصل میں یہاں پہ سورت بقرہ کا ایک دو تہائی پورا ہوتا ہے.
تیسرا پارا شروع ہوتا ہے دل پر رسل پر فرد دل مبادہ ملا آباد انبیاء کرام کے معاملے سے. دوسرے پارے کی آخری آیت میں انک لمن المرسلین میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا تھا کہ آپ بھیجے ہوئے میں سے, لوگ آپ کی بات مانے نہ مانے آپ فکر نہ کیجیے. آگے انبیاء کرام کے ناطے سے بتا دیے کہ وہی انبیاء کرام جو ایک ہی سلسلے کی کڑی ہوتے تھے لیکن بعد میں آنے والے لوگ شخصیات میں کھو کر انہیں کی وجہ سے فرقوں میں بٹ جاتے تھے. اصل میں وہ امت مسلمہ کے آج کے ایک بہت بڑے مسئلے جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ہر فرقہ جو اپنے آپ کو حق پہ ہونے کا دعوے دار کرے گا, لیکن وہی جو ما علیہ والا صحابی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس پہ تھے یا اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے وہی حق والا فرقہ ہوگا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے کاٹ کر ایک اپنا بندہ بنا لے. اس کے بعد ہے آیت الکرسی آیت 255. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے, اللہ کی معرفت ہے. کون ہے اللہ, کیا ہے یہ بھی بتایا گیا, اور کیا نہیں ہے یہ بتایا گیا. 25 یعنی 25 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس, اسماء و صفات اللہ کی. ایسے جیسے آپ کسی کی کوئی ایک صفت بیان کریں تو آپ کو اس کی بات سمجھ آتی ہے نا, فلاں بڑی نائس ہے. تو اگر کسی کی 25 صفات اور ہر صفت بھی اپنے درجہ ہے تمام پہ پہنچی ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی بات سنے اور اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو. اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو پرکھیں کہ کیا ہم اپنے رب کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں. کون سی چیز ہے جو اللہ کے راستے میں آنے سے روکتی ہے, اس کو تاغوت کہتے ہیں. آیت 250 سے لے کے 260 آیات میں تاغوت کی اقسام ہے, آئیے دیکھتے ہیں. تاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قوت جو اللہ سے دور کر دے. دو طرح کے ہوتے ہیں, اندرونی اور بیرونی. اندرونی کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس. سورۃ یوسف 13 پارے کی پہلی آیت, وما ابری نفسی ان نفس الامارہ بالسوء, کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو اندر کے نفس پہ قابو پا لیں تو باقی ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. نہیں ہے اگر اندر ہی ابھی پوری کنوکشن نہیں ہے, ابھی ذوق یقین ہی نہیں پیدا ہوا تو زنجیریں کیسے کٹیں. اس کے بعد باہر کے تاغوت ہیں, ہر ایک کے مختلف ہوں گے. معاشرہ, آپ کے دوست, آپ کا ماحول, آپ کی ذمہ داریاں. بس آپ سب یہاں کے بیٹھے, ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر والے بہت کوآپریٹو ہوں, کسی کے بہت ناپسند کرے آپ کے گھر آنے کو. کوئی قریب سے آیا ہو, کوئی دور سے آیا ہو, کوئی آج بیمار ہے پھر بھی آ گیا, کوئی صحت مند ہے پھر بھی آ گیا. تو یہ سب چیزیں تاغوت ہیں. جب کبھی اللہ کے کسی کام سے رکنے کا دل چاہے فوراً اس آیت کو یاد کر لیں. اب یہ وظیفہ نہیں ہے, یہ غور و فکر ہے کہ کیا آج میں اللہ کے راستے سے رک جاؤں گی, حالانکہ آج ہی کی بات پہ شاید مجھے جنت مل گئی ہو. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی انرجی دیتے. چونکہ اللہ کی بات اس کے بعد اب سورت کے آخر تک روپے پیسے کی باتیں ہیں. اسلام مال کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں. سب سے پہلے ہے صدقہ خیرات, چیریٹی یعنی فی سبیل اللہ. پھر دوسری صورت ہے اس کی سود, جو بدترین قسم ہے. تیسری چیز اس میں قرض ہے. اب ہم ان کو ترتیب سے دیکھیں گے. 261 سے 274 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت. اللہ کی راہ میں ناپاک مال خرچ نہ کرو, یعنی جتنا دو گے اتنا بڑھے گا, جتنے اچھے دل سے دو گے اتنا فائدہ ہوگا, دینے کے بعد اس کو احسان نہیں جتلاؤ گے انشاءاللہ اسے زیادہ فائدہ ہوگا. اور گندے مال زیادہ اس لیے نہ کماؤ کہ ہم مسجدوں میں بھی تو لگاتے ہیں, اللہ کو ناپاک مال نہیں چاہیے. 261 سے 274 سود کے بارے میں آتے ہیں. سود کی ممانعت, اس کے مقابلے میں صدقات کی اہمیت. سود کیا ہے اس کے نام پہ ہی دیکھ لیجئے, سود کہتے ہیں کالے کو, اسود کہتے ہیں کالا سیاہ. سود کیا ہے؟ بلیک منی ہے. عربی اس کو ربا بھی کہتے ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, کہ ان لوگوں کو, وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں, قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو خبطی یعنی کریزی یا دیوانے شخص کی طرح اٹھیں گے کانپتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سود خور دنیا میں مال کی محبت میں اندھا ہوتا ہے, چور چور ہوتا ہے, قیامت کے دن بالکل اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا. تو سود سے گروتھ نہیں ہوتی بلکہ ایک ایکسٹرا گروتھ ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ ہاتھ ہے نا, یہ پہلے چھوٹا تھا, بچپن سے لے کے بڑے ہوتے یہ ہاتھ ایک گروتھ پہ آ گیا. اس طرح اسٹیبل ان چیزوں کے بڑھنے کی بجائے اگر یہی جگہ پہ میرے کچھ اور گروتھ شروع ہو جاتی, چھوٹی 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 کرتے گئے تو گلٹی بن جاتی. تو گلٹی بننا کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہے. کینسر بھی نہیں گروتھ ہے کہ آپ کے سیلس کے اوپر اور سیل بننا شروع ہو جاتے ہیں. جب اور بنتے تو ایک ایک پہ سیل سے انرجی لیتے ہیں. ہوتا گیا کہ وہ گلٹی بڑی ہوتی جاتی ہے اور آپ کا ہاتھ ادھر سے سم ہوتا جائے گا, ہوتے ہوتے جب پورے جسم پہ چلا جاتا ہے تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بالکل سود کا نظام یہی ڈیتھ سرکل ہے. آج پوری دنیا میں اکنامک ٹیررزم جس طریقے سے پھیلایا گیا, سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. کیونکہ اس پہ اتنی بات کی ہم اسکولوں جمع میں کہ آج پوری کی پوری نسلیں اس کا شکار ہوئی ہوئی ہیں. آپ بڑی بڑی سپر پاورز کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مان لے رہے ہیں, حالانکہ آپ کو شاید حیرت تو بھی سن کے کہ دنیا کے صرف 15-20 خاندان, بلکہ اگر تھوڑا سا اس کو چھوٹے سلسلے میں کریں تو 200 کے قریب فیملیز ایسی ہیں یورپ کی کہ جس کے پاس اس وقت پوری دنیا کی دولت ہے, اور وہ سود خور بنی ہیں. سود خور یہود خاندان تھے جنہوں نے بینکنگ کا نظام شروع کیا, جنہوں نے بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی, جنہوں نے یہ گولڈ کوائنز کی بجائے کرنسی کو نوٹ کرایا. بڑی بڑی حکومت ہاتھوں بکی ہوئی ہیں, پوری دنیا کا سونا چاندی آخر بالکل ان کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. آج بھی اس معاشرے کو دوبارہ پاک کرنا ہے, دوبارہ گولڈ اور سلور کوائنس پہ لانا پڑے گا. یہ ہوگا. آج ویسٹرن وائسز سننی شروع ہو گئی, ویسٹ کی طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ واپس سونے چاندی کے وزن پہ آؤ. دیکھیں سمپل سی بات ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے نا, اس کی ویلیو کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا. آپ اس پہ روپے کی مہر لگا لیں تو یہ ایک ہے, آپ اس پہ ڈالر کی مہر لگا لیں تو یہ 100 کیسے بن گیا, پاؤنڈ کی لگا لیں تو یہ 150 کیوں بن گیا؟ ظلم ہے, اس کی ویلیو کرنا. اس کے برعکس اگر یہ گولڈ ہے, پہلے دور میں کیا ہوتا تھا, مرسی سلم کے دور سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا, ہر ملک کی کرنسی ہوتی گولڈ کی تھی, اسٹمپ اس کے اوپر امریکہ پہ امریکہ کی لگ جاتی تھی, چائنا میں چائنا کی لگتی تھی, پاکستان میں پاکستان کی. اب ایک بندہ جب دنیا میں گھوم رہا تھا اس گولڈ کی کوائن کو اپنے ساتھ لے کے پھرتا تھا, امریکہ میں کیش کرائے گا تو گولڈ کے وزن پہ کیش ہوگا, چائنا میں جا کے کرائے گا تو گولڈ کے وزن پہ. پوری دنیا کا ایک ہی کرنسی لیول تھا. راتوں رات اگر اس کی ہسٹری میں نے سنائی تھی اب تو میں نے حیران حکم حد تک لوگوں کے چہروں پہ اضطراب اور پریشانی دیکھی تھی کہ ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے. راتوں رات انہوں نے اپنے کاغذ کے ٹکڑے پہ ڈالر کی مہر چھاپی تھی, اور یہ بات آج کیا ہوا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں. حالات کتنے ابتر ہیں, پوری پوری نسلیں اس وقت غلامی کا شکار ہے. واپس آئیں گے جب یہ گولڈ کوائنز واپس آئیں گے اور سلور آئے گا, تو یہ مناپلی ہو گئی. پھر میرے کاغذ کی اتنی قیمت, آپ کے کاغذ کی کچھ نہیں. پھر انہوں نے حکومتوں کو خریدا. آج دنیا کے ایسے ملک ہیں کہ جن کی لینڈ لائنز اتنی فرٹائل ہے لیکن اپنے ملک میں ان کے قحط پڑے ہوئے ہیں. افریقہ کو جا کے دیکھ لیں. کیوں؟ کیونکہ ان بڑی طاقتوں کے کہنے پہ صرف کوکا چاکلیٹ اگاتے ہیں, کیونکہ یہ چاکلیٹ ان کی تعیشات پہ پورا ہوتا ہے. وہاں اگتا ہے ان کو خرید لیتے ہیں, یہ ان سے اپنی مرضی کی قیمت پہ ان کے ملکوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یعنی جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا وہ جس سے مرضی کام کروا لے. تو سود اصل میں اس معاشرے کا ایک ناجائز بچہ ہے. اس کو آپ انٹرسٹ کہہ لیں, اس کو آپ انشورنس کہہ لیں, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, یہ وہ ایک کالا سانپ لٹکا ہوا اس وقت انسانیت کے ساتھ کہ جس کی حقیقت جب کھلتی ہے تو نفرت ہوتی ہے. اسلام یہی کہتا ہے کہ باتیں جذباتی نہ کیا کرو, نعرے اور باتیں ہی کرو, لوگوں کو دلائل دکھا دو, اپنے فیکٹس خود پڑھ کے دیکھ لیں گے. اور جو بات کہتے ہیں وہ فیکٹس کی بیس پہ ہوتی ہے, صرف جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. ہمیں مسلمانوں کو کم از کم اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے. ہم لوگ نے ناروے میں جب اپنے اسکول کا اکاؤنٹ کھولا, ظاہر جب رجسٹریشن ہوئی پھر اکاؤنٹ چاہیے تھا, تو ہم نے انہیں کہا بینک والوں کو کہ ہمیں ایسا اکاؤنٹ چاہیے جس میں سود نہ ہو. کہنے کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ادھر تو پہلے بھی اتنے مسلم ادارے ہیں, آپ کو کبھی کسی نے نہیں کہا, کچھ ایسا نہیں ہوا. کس سال مختصر پورے بینکوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہمیں نہیں مل رہا تھا کہ جس کے اندر نام یعنی سود دینا تو چھوڑے ان سے لینا وہ اکاؤنٹ ملے. وہ بینک والے حیران ہوتے تھے کہ یہ مطالبہ آپ سے پہلے کیوں نہیں کیا کہ آپ پہلے مسلم اس ملک میں آپ کے اکاؤنٹ کھولے. یہ تانا ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے, ہم جب کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں, ایک طرف سو سے بچتے ہیں دوسری طرف لے رہے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم مسلمان کمٹ نہیں کریں گے یہ کام نہیں ختم ہوگا. جتنے لوگ ہم اس ملک میں رہتے ہیں دنیا کے ہر ویسٹرن کنٹری کو سوچے سب گھر سے یہ نیت لے کے بیٹھے میں نے سود کا کام نہیں کرنا, میں نے سود پہ گاڑی نہیں لینی, سود پہ گھر نہیں لینا. آپ دیکھیں ہم ان کے اپنی پبلک سے زیادہ تو غیر مسلم غیر ملکی لوگ ہیں, ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ ڈیمانڈ ہوگی. ہم گونگے شیطان بن کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں ہاں مرنے والوں کو ہمارے قبرستان کی جگہ دو, زندگی میں ساری زندگی ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. تو لہٰذا اس میں ہمیں اپنے اندر گرج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی نے دیکھا تھا, آپ کو دکھایا گیا معراج کے موقع پہ کہ پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے ہیں, خون کی نالی ایک ندی اور اس میں ایک بندہ باتیں کھا رہا ہے, اور یہ سب سود خوروں کے معاملے تھے. اللہ تعالیٰ بچائے. سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. آر 275 اور 281 یہاں پڑھ سکتے. بعض علماء کرام نے غور و فکر کیا کہ قرآن میں سب سے بڑی کس مسئلے پہ سب کے بعد جن کے اوپر متفق ہوئے وہ یہی آیتیں تھیں. کہنے لگے بہت سارے جرم ہیں بہت سارے گناہ, لیکن جو سود خور کے لیے کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اعلان کا, یہ بات کسی اور پہ نہیں کہی. اور روایات میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تیر دیے جائیں گے کہ جواب اللہ کے ساتھ معاملہ کرو اور تم اس سے اپنے بات کو کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے والا بنائے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اب آپ پہلے صدقے کی بات تھی, صدقہ خیرات آپ کو ظاہر ہے کہ آپ نہیں پسند کرتے, غریب بھی لیتا ہے دل میں بوجھ آتا ہے, سود لینا نہیں ہے دینا نہیں. اب کیا کریں, تیسری صورت رہ جاتی ہے قرض. قرض کے ساتھ ایک اور چیز ہے دین. دین کہتے ہیں جس میں میعاد ہو وقت کا تعین ہو. قرض اور دین دو میں عربی کے لفظ ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. پھر رہن, رہن جس کو آپ مارگیج کہتے ہیں, اس کے احکامات ہیں 282 اور 283 میں. فرق تینوں کا دیکھ لیجئے. قرض میں مدت اور رقم واضح ہوتی ہے, مدت کا تعین کیا جاتا ہے, پھر اس کو لکھ لیا جاتا ہے. کاتب کو عدل سے لکھنا چاہیے, لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. مقروض جو قرض لے رہا ہے وہ کاتب کو لکھائے گا. آج بینک والے لکھ رہے ہوتے ہیں, اس کہتے ہیں جو قرض لے رہا ہے وہ لکھا ہے, کیونکہ جب وہ لکھتے ہیں وہ تو آپ سے بیسیو سائن وہ کرا لیتے ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا. ساری ساری چیزیں آپ کی بینکرپسی میں چلی جاتی ہیں, بعد میں جب پتا چلتے تھے آپ نے تو خود سائن کیے تھے. اسلام کہتے ہیں جو قرضہ لے رہے نا وہ لکھا ہے, کیونکہ وہ کبھی غلط نہیں لکھے گا. پھر بے وقوف کمزور, پھر جو استعداد نہ رکھتا ہے اس کا ولیم لا کرواؤ, تو وہ مردوں کو گواہ بناؤ. اگر مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں. بین میں کیا ہے, مدت کا تعین نہیں ہوتا. اور رہن کیا ہے, مقروض قرض کے تحفظ کے لیے قرض آپ کے پاس کچھ چیز رکھوا دیں. کوئی قرض بھی نہیں آپ کو دیتا تو آپ کے یہ لے میری گھڑی پکڑ کے رکھ لیں اور مجھے اتنے پیسے دے دیں کہ میں گھر پہنچ دوں, یہ بھی جائز ہے. یعنی کہاں بچیں گے, ہر طرح سے اللہ نے راستہ دیا. تم نہ سود لو قرض لے لو, قرض نہیں دے سکتے کوئی دیتا تمہیں تو تم اپنی کو چیز رکھ کے لے لو, لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کرو. پھر رہن میں رکھی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے. مرحوم وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس رہن, مرحوم یعنی وہ چیز جو کہ رہن میں رکھی جائے. اگر وہ چیز ضائع ہو جائے تو اس کا نقصان مقروض پر ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخری آیت سورۃ بقرہ کی 284 سے آگے انور کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سب کچھ اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے, یا ظاہر کرو اللہ اس کا حساب لے گا, پھر بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اس آیت کو پڑھ کر صحابہ کرام کانپ اٹھے تھے کہ یو ہر صرف کم ڈگل میں اتنا کام پہ اتنا کام پہ کہ اللہ تو ہمارا دل کی باتوں پہ بھی حساب لے گا. اس کی تفصیل جو سنیے گا, اس پہ ایک سی ڈی دی ہے سب کچھ پتہ نہیں اللہ کے لیے جھک جاؤ کچھ اس طرح کی آیت کا ٹاپک ہے, اس کا ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. پھر اس پہ آیت اتری تھی کہ لا یہ کلی کو نفس میں لا وہ سہا. آیت 285 میں آتا ہے کہ عام امر رسول, یہ ہے وہ دو آیتیں جو نفس صلی رات کو بھی پڑھتے تھے اور یش کے خزانے میں سے اتری گئی اتاری گئی. اور اس کے اندر پہلے سورۃ بقرہ کے شروع میں یوں میں یوں میں دل غیب تھا, وہ کیا تھا, ایمان مجمل, یہاں ہے ایمان مفصل. اسی کی تفصیل ہے. غیب میں کیا کچھ ہے, فرشتے اور اللہ کی کتابیں اور باقی چیزوں کا. کہو کو سمینا وطانا, ہم نے سنا اور مان لیا. یہ نہ کہنا کہ سمینا وسینا, وہ بھی جملہ یہ خود کا موجود ہے قرآن میں. کیسے نہ ہوتا کہ جنہوں نے کہا سنیں گے لیکن سنا نہیں اور ماننا نہیں، اور سب کچھ ماننے کے بعد بھی کہہ دو کہ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری طرف ہی جانا ہے تو بس ہمیں معاف کر دے. اللہ بھی تسلیاں دلاتا ہے 286 میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. فکر نہ کرو، اپنی حیثیت سے کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اللہ ظلم نہیں کرے گا. جو کرتے ہو اچھا یا برا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوگے تو اللہ تمہاری ضرور معافی کرے گا. سب کچھ کر کے بھی کہا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. کیسے محبت میں ڈوبے ہوئے لفظ ہیں، ایک ایک لفظ کو پڑھنے کے بعد انسان واقعی ٹوٹتا ہے، اور اگر دل میں جھکاؤ تو پھر اس میں سے کچھ بھی بات نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ آج ہم نے ایک ایک تھیس پڑھی، ایک ایک سور، صرف جھلکیاں دیکھی ہیں نا، آپ کو احساس ہوگا کہ سورہ بقرہ میں کتنا کچھ ہے. تو یہ تو صرف ایک سورت ہے، ابھی پیچھے 112 سورتیں ہیں.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ استاذہ جی نے ایک ایک پوائنٹ آؤٹ کیا. کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ سمری ایسے لگتا ہے نا کہ ہم نے سورہ البقرہ پوری کی پوری سمجھ لی مختصر وقت میں. ایک ایک سینٹینس میں لکھیں کہ آپ نے اپنے لیے عمل کی کیا بات لی. شروع سے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ میں ایوری تھنگ ریوائز ہوگی، ہاں کہ کتنے کام ہیں اور سورہ البقرہ کے فضائل. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں میں اس کو پڑھنے کی سمے نہ واتانا کہنا ہے جی، اور سمجھ کے اور کچھ نہ کچھ آیات دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے. اگر ہم موٹی موٹی جن جو اہم آیات جس طرح سادہ جی نے مینشن کی ہیں، اگر انہی کو ہم لے کے کچھ اپنے گھر میں ڈسکس کریں تو اس سے بھی پھر شوق پیدا ہوگا کہ اچھا اتنی احکامات ہیں سورہ میں، اچھا میں خود اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتی ہوں. جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بعض کو اللہ کا شکر ہے مسلمان بنایا کہ آج یہ سب سن رہے ہیں، الحمدللہ ہدایت پر چلنا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا نا کہ ہدایت کن کو ملتی ہے، نو اوور ڈیوٹیز آف امت وسط. جی بالکل، امت وسط بن کے دکھانا ہے ہمیں کہ ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اور ہدایت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو اس کو حاصل کرنا چاہیں گے. جو تڑپے گا نہیں تو پھر اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی. جو مانگے گا، جو تڑپ رکھے گا، اور جس کے دل میں، دنیا کی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، خواہش کے بھی مل جاتی ہیں جو اس کی خواہش کرے گا. جی بالکل. اور پھر آگے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے کیا سبق لیا، اور اللہ کی رحمت پہ پیار آیا. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم نے کیا سبق لیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیکریفائز ان دا پاتھ آف اللہ، صبر، ابلیس کی بات نہیں ماننی. جی ابلیس سے بچنا ہے. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس جو تھوڑے سا ٹائم ہے اس میں ہم ان شاء اللہ تکبر کیا تھا نا، تو اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا، بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو امن و سلویٰ ملنا تھا، فتنوں میں پڑ گئے تھے، ناشکری کی تھی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تھا. ہمیں ان سے بھی بچنے کی پھر ضرورت ہے. پھر ہم نے ایک آبا و اجداد کے حوالے جن سے چیز سیکھی تھی دوسرے پارے میں، کوئکلی ہم بیچ بیچ میں سے دیکھتے ہیں، نعمتوں کا انکار بنی اسرائیل نے کیا تھا اور پھر وہ اپنے مقام سے اسی لیے ہٹ گئے تھے، اور آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت ساری ہماری عادات جو ہے وہ بنی اسرائیل والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے راستے پہ چلنے والا بنائے. سیم نو ٹو اباؤٹ آج ہمارا بھی یہی حال ہے جی. جنت اپنے عمل سے ملے گی، فور فادرز کے کام نہیں آئیں گے. جی بالکل، اور نہ فور فادرز کام آئیں گے اور نہ ہی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے ہیں پیر مرشد ہیں، کوئی اس طرح کی چیز کام نہیں آئے گی. تو اس لیے حق بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پھر جب ہم نے ایک اہم چیز پڑھی کہ جب کوئی مشکل آئے، اور مومن کی شان کیا ہوتی ہے جب اس پہ مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، کس سے مدد لیتی ہے؟ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے، صبر اور صلاح سے تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بے نیاز نہیں ہونا، اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ ہیں اور جس طرح حج کرنا ہے اسی طریقے سے تقوی کی بنیاد پہ حج کرنا ہے، تقوی کا سفر لے کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے اور نیکی کی طرف لے کے جائے. پھر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ قصاص کے حوالے سے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن الحیاتی، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتاتے ہیں کہ قرآن قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ جب یہ سزا کا خوف نہیں ہوگا تو پھر قتل و غارت بہت عام ہو جائے گی. پھر روزے کے حوالے سے بھی ہم نے اس چیز کو دیکھا، روزہ ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے. اب ان ساری عبادات سے ہمیں جو چیز پتہ چلے گی، صبر اور تقویٰ اور حج ہو، ایمان ہو، ساری چیزوں میں صبر اور تقویٰ آئے گا، وسعت بہت امپورٹنٹ ہے جی، وصیت بہت امپورٹنٹ ہے جی، یہ بھی اہم چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت الکرسی کے حوالے سے، طلاق کے مسائل کے حوالے سے، ماشاءاللہ آپ سب نے اس پہ پریزنٹیشنز بھی بنائے ہیں، آیت بیر بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے لیے عمل کی باتیں لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہم نے جتنی بھی اس میں عمل کی باتیں پڑھی ہیں یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا. طلاق کے بھی بہت ڈیٹیل سے بات ہوئی، سود کے بارے میں بھی، پانچ حرام چیزوں سے بچنے کے بارے میں بھی، یعنی ہر چیز کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیا ماشاء اللہ بارک اللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بریک شروع ہو چکی ہے، میں آپ کی بریک میں سے ٹائم نہیں لینا چاہتی. آپ لوگوں کی بریک 12:10 تک ہے، اور اس دوران ہم آپ کو اسٹوڈنٹ کی پریزنٹیشنز بھی دکھائیں گے، اور جب آپ لوگ واپس آئیں گے تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی ان شاء اللہ تعالیٰ جو آڈیو شیئرنگ ہے اس کو، اور پھر کوئز کے لیے بھی آپ لوگ تیار رہیے گا. ریوائز تو آپ نے سارا کر لیا سورہ البقرہ کو، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آنسر بھی سارے کوئکلی آپ نے لکھنے ہوں گے. دین کا ان کی سمری ہے جی بالکل، کہ دین پہ کیسے چلنا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پریزنٹیشن دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ، آپ سب اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. بریک بھی ہے ساتھ ہی آپ کی، دونوں چیزیں ہوں گی.
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. واملأ عالم الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم الحكيم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
ها قد تنام مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الضياء فقد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا مدامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياء فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب
فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن عطايا خف وعين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المغاتع باحتساب قد حاز من دنياه حفظا للكتاب بثوا ما دمع فر ربعكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب
تعالى أنت له ورسول الغيب علمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيسي ہیں سسٹرز آپ سب امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ excited ہیں الحمدللہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا ایک مرحلہ ایک سفر الحمدللہ اپنی تکمیل پر پہنچا ہے اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ سسٹرز بھی ہیں موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی پریزنٹیشنز دیکھ کر آپ لوگوں کا جو کام تھا اتنی محنت سے آپ سب نے جو ہے وہ تیار کیا اور آپ کے سامنے بلکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ اپڈیٹس بھی رکھوں کہ الحمدللہ سما الحمدللہ ہماری کلاس نے جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ اٹینڈنس کے لیے لبیک لگاتے ہیں تو بالکل اسی طرح آپ الحمدللہ اپنے کورس کی ہر کال کو لبیک کہا ہے نا اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس ایفرٹس کو اس کوشش کو قبول فرمائیں بہت زیادہ میں آپ کے سامنے جو ابھی تک ہماری کلاس الحمدللہ سورہ بقرہ کی تکمیل تک پہنچی ہے تو ہمارے پاس اس وقت 63 رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس ہیں جس میں سے 47 الحمدللہ ہماری کلاس میں اس وقت ایکٹیو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً آپ میں سے 90 اسٹوڈینٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پریزنٹیشنز دی ہیں, اور 11 ہمیں جو ہیں وہ آڈیو ریکارڈنگز ملی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی سسٹرز ایسی ہوں گی جو کہ پارٹیسپیٹ کرنا بھی چاہ رہی ہوں گی اور وہ نہیں کر پائیں, یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا لگ رہا ہوتا ہے الفاظ ہی نہیں ہے نا, ہم اپنی فیلنگز کو کیسے مطلب ایکسپریس کریں گے, کیسے بتا سکتی ہوں میں تو. لیکن سبحان اللہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ابھی ایسے چانسز اور بھی ملیں گے نا انشاءاللہ, سورہ آل عمران کے اندر ملیں گے. اور اب مجھے لگتا ہے آپ لوگ مزید جسے کہتے ہیں انتھوزیاسٹک ہوں گے آج کے بعد نا, اور اللہ تعالیٰ واقعی اس قرآن سے ہماری محبت کو قبول فرمائے. بالکل آج ایسے مجھے فیلنگز آ رہی ہیں جیسے گریجویشن ڈے ہوتا ہے نا, ہم کہیں پر جاتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سب بہت تیار ہو کر بہت اچھی سے آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایسی فیلنگز آ رہی ہیں نا, زبردست. چلیے الحمدللہ, اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم آگے چلتے ہیں. ابھی الحمدللہ ہم نے سمری بھی کر لی, اب آپ کو بریک بھی مل گئی, بریک میں پریزنٹیشنز بھی آپ نے کچھ انجوائے کی, تو انشاءاللہ تعالی ابھی ہم سنیں گے آپ کے کچھ ریفلیکشنز ہیں ہمارے پاس کہ وہ سسٹرز جنہوں نے ہمارے ساتھ ابھی سورہ بقرہ مکمل کی ہے ان کی کیا فیلنگز تھیں سورہ بقرہ کے کمپلیٹ ہونے پر. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سنتے جاتے ہیں اور آپ سب اس کو پلیز بہت غور سے سنیے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کہے ہوئے یہ جو ایک آدھ جملے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ دلوں پہ بڑا اثر کرتے ہیں, خاص کر وہ جنہوں نے جو کہ ایک سفر کر کے آئے ہوتے ہیں قرآن کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے استاذہ جی ایک ایگزامپل بھی دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنا ٹریک چینج کیا ہے, اپنی لین چینج ابھی پوری تو نہیں کی ہے لیکن الحمدللہ لین چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے نا, آپ سب بتائیے پلیز, ایسے ہی ہو رہا ہے؟ ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ ایفرٹس ڈال رہے ہیں نا, اپنی لین چینج کر رہے ہیں. تو بالکل اس سفر میں کیا فیلنگز ہوتی ہیں, کیا محسوس ہوا ہمیں, تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. تو اگر دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ لوگوں کی کچھ پریزنٹیشنز ماشاءاللہ بہت محنت سے بنی ہوئی ہیں, ویڈیوز فارم میں ہیں لیکن کچھ فارمیٹس ایسے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں یہاں پر پلے نہیں ہو سکیں گی, اور اسپیشلی وہ سسٹرز جو پیل ٹاک پر اس وقت ہیں تو وہ تو بالکل بھی لائیو ایسے نہیں دیکھ سکتے. لیکن الحمدللہ آپ کا تمام ورک آپ کے بلاگ پہ اپلوڈڈ ہے, آپ کی آڈیوز بلاگ پہ جا رہی ہیں. اسٹل اگر یہاں پلے کرنے میں آپ کو یہ فیل ہو کہ کسی کی پلے نہیں ہوئی ہے, کوئی رہ گیا ہے, تو ڈونٹ ورک, انشاءاللہ اس کو بھی بلاگ پہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا. کچھ فارمیٹس کے بھی مسئلے چل رہے تھے, آپ لوگوں کی چیزیں اس طرح سے آئیں کہ وہ فارمیٹس یعنی کہ کمپیٹیبل نہیں تھے, کچھ چینج کرنی پڑی ہے ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے بہت 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 زیادہ ہماری پلیئنگ ایڈمنز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نے ایک چیز اناؤنس کی, آپ نے اپنی آڈیوز پریزنٹیشن سب کچھ بھیجا, اور ماشاءاللہ تبارک اللہ کہ یہ سارے جو ہیں کل سے لگے ہوئے, یعنی کہ جب سے یہ ساری چیزیں آنا آپ کی شروع ہوئی ہیں تو یہ اس کو اپلوڈ کرنا, آپ کی بہت ساری چیزوں کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ مجھے بھی نہیں آ رہا تھا رات میں, اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ اس کو کنورٹ کیا پورا, پھر آپ کے لیے اپلوڈ کیا, اور بہت انتھوزیاسٹکلی کہ کوئی چیز کسی کی مس نہ ہو جائے. اتنی محنت سے سب نے کام کیے ہیں تو بہت کانشیسلی کوشش کی ہے, لیکن سم ٹائمز انسان ہے, ہیومن ایرر کا مارجن ہر جگہ ہوتا ہے. اگر کوئی چیز کوئی آپ لوگوں کی مس ہوئی ہو تو ڈونٹ بی, انشاءاللہ آپ کے بلاگ پہ سب کچھ انشاءاللہ اپڈیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے میری بات تو بہت لمبی ہو گئی, تو ہم انشاءاللہ اب آڈیو سنتے, آپ کے ریفلیکشن سنتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب شہری صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام شازیہ رحیل ہے اور آج میں آپ سے کچھ قرآن کے سفر کے بارے میں شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں. الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کی تکمیل ہے, ویسے تو کبھی بھی نہیں محسوس ہوتا کہ قرآن کی تکمیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو بہترین سفر ہے. اللہ تعالی کی رحمت ہے اس سفر میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو چنا اپنے سفر کے لیے. جیسے جیسے میں قرآن کے ساتھ اپنا سفر کرتی جا رہی ہوں، اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ غفور رحیم میرے بہت قریب ہے اور میرا ایمان بڑھتا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، میرے وقت میں برکت آتی جا رہی ہے، میری صحت میں برکت آتی جا رہی ہے. کہاں میں اتنی بیمار رہتی تھی، الحمدللہ قرآن کے سفر سے جڑنے کے ساتھ الحمدللہ میری بہت صحت بہتر ہو گئی ہے، اور وہ کچھ ٹیبلٹس ایسی تھیں جو مجھے لینا ضروری تھی، الحمدللہ میں نے وہ چھوڑ رکھی ہیں. اور اسی اس پہ کہ غفور رحیم کا کلام میں سیکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اور اسی کے برکات سے الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے صرف اسی کی قرآن کی برکت کی وجہ سے. اس قرآن کے سفر سے ہی مجھے ہدایت کا راستہ مل رہا ہے، اس قرآن کے سفر سے ہی مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس قرآن کے سفر کے ساتھ ہی مجھے لوگوں کے اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کا پتہ چل رہا ہے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے میں بہت بہت کچھ سیکھتی جا رہی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سفر کو کبھی نہ ختم ہونے دیجیے گا. جب تک تا حیات زندگی ہے میں اس سفر کے ساتھ جڑی رہوں اور کچھ نہ کچھ کرتی رہوں، اور جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں اس کو آگے پہنچاؤں. اور غفور الرحیم سے دعا ہے کہ وہ میرے پچھلے سب گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اللہ کا پیارا نام ہے غفور، بہت بخشنے والا. اللہ سے دعا ہے کہ غفور الرحیم بخش دے گا انشاءاللہ. قرآن کے سفر سے مجھے صبر اور شکر بہت ملا ہے، بہت چیزوں پہ اپنے آپ کو صبر اور شکر کے ساتھ رکھا ہے، اور غفور الرحیم نے بڑا کرم کیا ہے. سب سے بڑی بات، میرے سفر کی سب سے اہم شخصیت استاد جی ہیں، جن کے لیکچر سن کر سبحانہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا، اس ٹائم کو اب اپنا لو، اس کے اندر کچھ کر لو کہ کچھ فائدہ ہو جائے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ استاد جی کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے دل میں ایک امنگ ڈالی کہ اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھ لوں، سمجھ لوں میننگ کے ساتھ. الحمدللہ اب جب قرآن پڑھتی ہوں اتنے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے، حالانکہ ابھی ہم نے صرف سورہ بقرہ ہی تکمیل کی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طرح سفر چلتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالی استاذہ جی کو جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے جو کچھ ہم لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم، سبھی لوگ جنہ کی ٹیم، ہماری کوآرڈینیٹر، ہماری گروپ انچارج، سب ہمارے الحمدللہ بہت کوآپریٹو اور بہت ہیلپ فل ہے. اللہ میاں آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی تکمیل پر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید اور دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں اب تک تھامے رکھا، ہم ایک دن قرآن کی تکمیل پر بھی پہنچے. We as born Muslim, ہمیں قرآن گفٹ میں مل گیا ہے جو ہم اسے as granted لے لیتے ہیں. قرآن پر ایمان تو الحمدللہ ہم نے لایا، لیکن اس کے باقی سارے حق میں نے نور القرآن کے تھرو سمجھے ہیں. قرآن پر ایمان تو لایا، لیکن اسے صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ پاک ہمیں قرآن کے حق احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنائے. رسمی عبادات تو اب تک بہت کی، لیکن عبادت کی روح اب تک میں سنکھ لے. جیسے استاذہ جی کہتے ہیں، قرآن ہماری زندگی میں آئے تو نور آ ہی جاتا ہے. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا تو دیئرس استاذہ جی اینڈ آل دا ایڈمنز آن دا ٹیم ایٹ نور القرآن فار برنگنگ دا نور آف قرآن ان مائی لائف. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر استاذہ جی، ڈیئر ایڈمنز اینڈ آل مائی لولی سسٹرز، ایز آئی ایم ریئلی ریئلی ایکسائٹیڈ. الحمد للہ اتنی جلدی سورۃ البقرہ کی تکمیل ہوئی نا، تو مجھے مطلب آئی ڈنٹ ہیو آئیڈیا کہ اتنی جلدی ہماری تکمیل ہو جائے گی. الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ اللہ نے مجھے اس نور القرآن ٹیم سے مجھے بھی جوڑا، اور الحمدللہ علم کے خزانے سے مجھے بھی تھوڑے بہت موتی مل گئے. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن ڈیئر ایڈمنز کہ آپ نے ہمیں یہ ورک آؤٹ کرنے کا موقع دیا. اینڈ اللہ کی توفیق سے میں نے جو تھیم لیا تھا وہ سوم تھا, تو سوم پر میں نے اپنی پریزنٹیشن تیار کیا ہے. تو اسٹارٹنگ میں نا مجھے لگ رہا تھا کہ ہاؤ ول آئی ڈو دس, اس میں مجھے کیا ملیں گے, میں کیا کروں گی, بٹ الحمدللہ مجھے اس سمندر سے اتنے موتی ملے کہ میں ان سب کو سمیٹ نہیں پائی. ان فیکٹ سب کو میں نے انکلوڈ بھی نہیں کر پائی, بہت سارے اس میں مسائل اور ان پر احادیث اور بہت ساری چیزیں تھیں جن کو میں نے بہت شارٹ بھی کرنے کی کوشش کری تاکہ وہ پریزنٹیشن جو زیادہ لیندی نہ ہو, کہ جو بھی اس کو پڑھیں تو اس سے کچھ فائدہ لے سکیں. تو الحمدللہ اس پر میں نے پریزنٹیشن تیار کیا, تو الحمدللہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے اس پر پریزنٹیشن تیار کیا. اور اللہ کرے لوگ اس سے خوب فائدہ لیں, اور اللہ میری تھوڑی بہت کوششوں کو چھوٹی سی قبول فرمائے, اور اللہ اور ہمارے ایڈمنس اور سارے سسٹرز اور خاص کر کے استاذہ جی کو, آپ سب کو اللہ خوب عافیت دے, آپ کی محنت اور آپ کی کوششوں کو قبول کرے, آپ کی جائز دعائیں قبول کریں, آپ کی ساری جائز دعا کو قبول کرے, دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرے. اور سسٹر میرا تو دل کرتا ہے نا میں استاذہ جی سے ملوں, آپ سب سسٹرز سے ملاقات کروں, بٹ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے. اور مجھے تو میری تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہم سب کو اکٹھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, ہم وہاں پہ انشاءاللہ ملاقات کریں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اور اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected استاذہ جی اینڈ ڈیئر سسٹر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اتنی مہلت دے دی کہ آج ہم نے ایک سورت کمپلیٹ کر دی ہے. الحمدللہ آپ سب کو مبارکباد ہو. قرآن کا سفر اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے, جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑا. الحمدللہ مجھے جو انسپائر کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں اور وہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ سمعنا واطعنا کیا, اللہ کی رضا کے لیے گھر بار بیوی بچہ اور بچے پر چھری پھیرنے کے لیے بھی تیار ہوا, خود آگ میں جانے کے لیے بھی تیار ہوا, اسے صبر سیکھا. پہلے بات بات پہ غصہ آتا, بات کو طول دیتی, اپنی خطا کو خطا نہیں سمجھتی, زندگی میں کوئی اطمینان اور چین نہیں تھا, لیکن اب الحمدللہ قرآن کی کلاس میں جڑنے سے تعالیٰ نے ساری پریشانیاں اور اطمینانیاں دور کر دی, اور الحمدللہ اب زندگی میں اطمینان آ گیا. قرآن ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنے اندر کی خامیاں اور خرابیاں دکھاتا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو ٹھیک کرنے کی نصیحت بھی فرماتا ہے کہ ہم کیسے ان کو دور کر دیں. اور ماشاءاللہ استاذہ جی جس طرح کے ہمیں پڑھاتے ہیں اور غور و فکر اور تدبر اور اپنا محاسبہ کرنے کو کہتی ہے, تو اس سے ہماری سوچ میں کافی فرق آ جاتا ہے اور زندگی میں کافی سکون آ جاتا ہے, سارے کام اللہ کی فضل سے ہو جاتے ہیں. میری تمام سسٹر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی کلاس میں سے جڑ جائیں, پھر انشاءاللہ قرآن کی رحمتیں اور برکتیں دیکھ لیں گے, غم اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور زندگی میں بہت سکون آ جائے گا انشاءاللہ. جب بندہ ایک رب کا ہو جائے تو انسان کو صرف آخرت کا غم ہوتا ہے اور دنیا کا غم رہتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈوز اور ڈونٹ ہم نے سیکھے ہیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے, اور جو کمی کوتاہیاں ہوں ان کو ہم سے دور کر دے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شازیہ ندیم ہے اور میں سبیل جنہ 2017 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوگی. اس میں سے اس دوران ہم نے بہت سارے موضوعات کو پڑھا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے, اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھی. اتنا کچھ تھا جو ہمیں اتنی زندگی گزر گئی جس کا معلوم ہی نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اب ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہو گئی. ایک دن پہلے ہماری آخری کلاس تھی سورۃ البقرہ کی, آیا 284 کا ترجمہ تفسیر کروا اساتذہ جی نے کروایا, اور پھر اسی تفسیر میں انہوں نے حدیث بھی سنائی. اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن کو پوچھے گا, اس کے گناہ یاد کروائے گا. میں مفہوم بتا رہی ہوں, اس کو گناہ یاد آتے جائیں گے, اور پھر اینڈ میں آ کے اس کو لگے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جس طرح میں نے دنیا میں تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی, اسی طرح میں آج ان کو ظاہر نہ کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ایک خاص مومن کے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے جائیں گے, جبکہ کفار اور مشرکین کے عیوب سب پہ ظاہر کیے جائیں گے. زندگی میں پہلی بار خود کو اللہ کے اتنے قریب پایا. ہمارے اس بات پہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے, وہ ہماری دعائیں سنتا ہے. اسی سورہ میں ہم نے پڑھا, مگر میں مجھے زندگی میں پہلی بار لگا کہ یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت دینا, ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرنا, اور اسی ایمان کی وجہ سے یا اللہ ہم تیرے اتنے قریب ہیں. یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایوب کو چھپا لیتی ہے, انہیں ڈھانپ لیتی ہے, اور پھر اس کے بعد انہیں پیار بھی کرتی ہے, کی وجہ سے انہیں سرزنش نہیں کرتی. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری گناہ جانتا ہے, ہمارے عیب جانتا ہے, بلکہ وہ ہمیں معاف بھی کرے گا, ہمیں بخش بھی دے گا, اور ہمیں رحمت سے جنت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ میں ایمان بھی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارم چودھری اور میں سبیل الجنہ 2017 کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج آپ سے اس قرآن کے سفر کے آغاز میں یہ شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صبر اور استقامت دے اور میں اس سفر کو آخر تک مکمل کروں. سورہ بقرہ کی تکمیل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی سورت کا آغاز بھی ہے. جب یہ سفر شروع کیا تھا تو میں یہ نہیں جانتی تھی کہ قرآن میرے دل کی دنیا ہی بدل دے گا, اور میں اپنے اندر اتنی تبدیلی پاؤں گی جو بتا نہیں سکتی. سب سے زیادہ میرے دل کو سکون اور مجھے اپنے اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے, اور میری دعا ہے کہ وہ مجھے صبر و استقامت دے اور زندگی کی آخری سانس تک میں قرآن سے جڑی رہوں. اور آپ سب سسٹرز کے لیے بھی دعا گو ہوں. آخر میں اساتذہ جی اور تمام ٹیم کا اور جو بھی اس سفر میں میرے ساتھ ہیں شکریہ ادا کرتی ہوں, اور خاص کر اللہ جی کا یہ دعا ہے کہ اے رب کائنات تو مجھے اور تمام سننے والوں کو اس قرآن کی طرف لیا. یہ سب اس کی توفیق ہے, وہ کن کہہ دے تو فیاکن ہو جاتا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غزالہ یاسمین ہے. میں الحمدللہ سبیل الجنہ 2017 کی اسٹوڈنٹ ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ پہلے بھی میں نے بہت دفعہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پڑھی تھی, اور تھوڑی بہت بھی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے استاذہ جی نے سورہ بقرہ کو پڑھایا ہے, جس طرح انہوں نے اس میں سے پوائنٹس نکالے, جس طرح سے انہوں نے سمجھایا کہ اس کو اپنی زندگی پر بھی کیسے اپلائی کرنا ہے، لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سورہ بقرہ پڑھی ہے. اللہ جی استاذہ جی اور تمام ایڈمن کو بہت بہت جزائے خیر دے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، میرا نام سیما انصاری ہے. الحمدللہ میں پہلے دن سے سبیل الجنہ 2017 کورس کا حصہ رہی ہوں، اس لیے بے حد خوش ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو استاذہ جیسی عالمہ سے سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دی. حالانکہ میں سورہ بقرہ کو کئی مرتبہ پڑھ چکی ہوں، لیکن جس طرح میں نے اس عظیم سورت کو اب سمجھا ہے پہلے کبھی نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی احکام جو صرف سرسری طور پہ معلوم تھے، ان کی اصل نوعیت اب پتہ چلی. مغزوب قوموں کی سرکشی اور ان کے انجام کے قصے سن کر دل بے چین ہو گیا موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے. اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے بار بار دعائیں نکلتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو عقل اور سمجھ دے، اور جو علم دے کر تو نے انسانوں کو پیدا کیا اس علم کو تیری خوشنودی کے لیے استعمال کرنا سکھا دے تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے. تیرے احکام سننے کی توفیق دی تو نے، تو ہم کو ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، آمین. کتنی خوبصورت دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں سکھائیں. تین قسم کے لوگوں کی پہچان کروائی، رشتوں کی پہچان اور اہمیت سکھائی، لین دین کے صحیح طریقے سکھائے، جہاں اس بات کا احساس اور خوف دلایا گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم کو آزمایا نہیں جائے گا، یا تم جو کچھ کر گزرو اس دنیا میں تم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. وہاں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور رحم کی خوشخبری بھی سنائی، جنت کی لذت اور دوزخ کی ہولناکیوں سے آگاہ کروایا گیا. آیت الکرسی تو ہمیشہ پڑھتی تھی، لیکن کبھی اتنی سمجھ کر اور محسوس نہیں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کبھی اس طرح نہیں سمجھا تھا جیسے اب سمجھ آئے. اور سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ اب جب قرآن سنتی ہوں تو سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ بک ہاتھ میں دے کر بھیجا، اور ہم اسے پڑھے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے، وہی ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو ثابت قدم رکھ، آمین.
السلام علیکم، میرا نام عظمیٰ طارق ہے اور میں سبیل الجنہ 2017 کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ سورہ البقرہ کی تکمیل ہم نے کر لی، اور آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں پہلے دن کو تو اس دن کی ایکسائٹمنٹ بھی اور ڈر بھی یاد آتا ہے. قرآن کا سفر شروع کرنے کی ایکسائٹمنٹ تھی اور یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ چل سکیں گے. الحمدللہ ابھی تو ایک ہی سورہ کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن کچھ پا لینے کا احساس، کچھ سیکھ لینے کا احساس، جان لینے کا بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے اس کتاب سے تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا، اور کتاب چونکہ اللہ رب العزت کی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ دعا بھی اور خواہش بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے بھی دوستی پکی ہوتی جائے، کیونکہ اللہ تعالی کے وعدوں پہ یقین ہے. اور جوں جوں پڑھتے جا رہے ہیں اور ساری خوشخبریاں بھی اور ڈر بھی، تو تعلق اور مضبوط ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر میں اور اس رستے میں استقامت عطا کرے، اور استاذہ جی کو اور ہماری ساری انسٹرکٹرز کو جزاکم اللہ خیر ہمارے ساتھ بہت پیشے چلنے کے لیے. اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آل آف یو. I am Asia Sultana with ID NQSJ 1722 AS. My topic is My Journey of Surah Baqara. First of all, I would like to thank Almighty Allah Subhanahu Wa Ta'ala with such a great blessing to understand Quran in my own language, which I have never experienced it before. Quran has totally changed me. My daily ups and downs is making me feel more happy But before Quran, it has really led me to depression. Every day I feel some or the other way Quran is describing about me. The words of Allah subhanahu wa ta'ala are so beautiful. It's so touching. It has touched deep my heart. Quran is a reminder to check from the beginning till the end. I feel every word, every ayah is a lesson for me. I would like to give few examples of the words, of the last words of the ayahs, of the beginning ayahs of the Surah Baqarah. Alif Lam Mim. Do I know anything about the Quran? Muttaqin. Am I a muttaqi or not? Yunfiqun. Do I spend or not? Yuqinun. Am I a true believer or not? Muflihun. Will I prosper or not? Yu'minun. Will Allah count me among that or not? Muhtadin. Am I a guided one or not? Tashkurun. Am I a grateful or not? Likewise, the other ayahs. Yakzibun. Am I a kazib? Yashurun. Am I the one who doesn't understand? Mustahazun. Am I the one who mocks at Islam in some other way? Kafirun. May Allah protect us from that. Khasirun. May Allah never be among that. In short, I can say the epitome of my journey of Surah Baqarah is I feel that every event, every ayah has sent for me, for my guidance. I feel Allah subhanahu wa ta'ala is capturing each and every event, each and every moment of my life and describing in words very beautifully. That's the least I can say about Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala keep all of us connected with the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala give health, afia, and every kind of nema of this world and hereafter to Ustaza ji and all those who are helping for this great cause. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. Ameen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Javeria سبیل الجنہ 2017 بیچ کی طالب علم ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے معنی زندگی سے نکال کر با معنی زندگی گزارنے کی شمع میرے دل میں جلائی. اس وقت کی بات ہے جب میں حج پہ حرمین شریف میں با جماعت نماز ادا کر رہی تھی تو ایک عورت وہاں پر زار و خطار رو رہی تھی. میں نے سوچا یا اللہ یہ تیری بندی ضرور تیرا کلام سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ تیرے خوف و محبت میں اپنے آنسو بہا رہی ہے اور میں امام کی قرآت اس حال میں سن رہی ہوں جیسے کہ ایک مجسمہ جس میں کوئی جان نہیں, بس اپنی نظریں ان خوبصورت خالنوں پر جمی تھی اور اس وقت سوائے لفظ اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. افسوس, اس ملال پر مجھے اتنا رونا آیا کہ یا اللہ اب مجھے تیرے سامنے ٹھہرنے پر بھی حیا آتی ہے. میں نے اپنی زندگی کتنی غفلت میں گزار دی, پھر بھی تو نے مجھے اکیلا نہ چھوڑا. تو نے اپنی نعمت میں مجھ پر اتارتا گیا. تو نے مجھے کیا کچھ نہ دیا, خوشیاں دی, صحت دی, خاندان دیا, والدین دیے, اچھا سسرال دیا, اور میں اپنی اس وقتی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھی, اسی کو کامیابی سمجھ بیٹھی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کہاں سے تعلیم حاصل کروں, مجھے کون تعلیم دے گا. دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لی, مگر آخرت کی تعلیم تو در حقیقت وہی اصل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے. یا اللہ میں کیا کروں. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے مجھے آن لائن یہ کورس میں داخلہ دلایا. دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ رب العالمین ہم اب تیسرے پارے میں آگئے ہیں. سورہ بقرہ کی تکمیل الحمدللہ باعث رحمت ہے. یہاں مجھے اتنے معلومات اللہ کے احکامات کا علم ہوا تو میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ جب میں قرآن شریف کی تکمیل کے دن میری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اگر میں اس کلام کو سمجھنے سے پہلے مر جاتی تو اللہ میں تیرے سامنے کیا منہ لے دکھاتی؟ تو میرے طرف دیکھتا بھی نہیں۔ میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، تمام طالبات کو تیرے کلام سیکھنے میں آسانی فراہم کر، ہمارے اندر جو جستجو ہے اسے قائم و دائم رکھ۔ تیرے کلام کو سیکھنے میں جو رکاوٹیں ہم بار 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 آگے بڑھا کر دور کر کر آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے کی رکاوٹوں کو تو دور کر، ہمیں اسلام دین کے پیروکار بنا اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور دوسروں تک پہنچانے کی ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹرز، الحمدللہ کتنی خوبصورت شیئرنگ ابھی ہم نے سنی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیسا فیل کیا؟ جو لوگ سن رہے تھے وہ تھوڑا سا بتائیں جی، کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ موٹیویشن فیل ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی، الحمدللہ الحمدللہ جی۔ اور جنہوں نے شیئرنگ کی انہیں تو سن کے اور بھی ڈفرنٹ سی فیلنگس محسوس ہو رہی ہوں گی کہ سبحان اللہ، یعنی جب ہم دوبارہ سے سنتے ہیں۔ اچھا، سب کی ایکسپیرینس بھی دکھ رہے ہیں جی، سم ہارٹ ٹچنگ شیئرنگ تھی، بالکل بالکل اللہ جی۔ اچھا، آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ میں پہلے کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے، اسماء الحسنی سیمینار ہے۔ اگر ایڈمن سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ وہ ادھر پلیز اپنی ان کا فلائر پلیز اس کا یہاں پہ اگر شیئر کر دیجیے جی۔ آن لائن یعنی یہاں پہ یہ میرا آپ کے سامنے بھی آئے گا فلائر انشاءاللہ۔ اور یہ سیمینار ہے، اسماء الحسنی سیمینار، آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم سب کو کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ باذن اللہ ہماری نیکسٹ ویک کی جو کلاس ہوگی وہ ہماری لاسٹ کلاس ہوگی، اس کے بعد آپ کی ونٹر بریک ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو لاسٹ کلاس ہم کریں گے اور پھر ہم آپ کو ایک ونٹر بریک دیں گے جس میں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی اپنی جو بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی ٹیسٹ پورے کرنے ہیں۔ اور ویسے تو یہ چیز، یہ بریک اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ پروڈکٹیو ٹائم گزاریں، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہوتی ہیں تو ہم سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ سم ٹائمز ہمیں اتنا اپنی مصروفیت کے ساتھ فلی ٹائم دینے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیے گا اور آپ کی جو بریک ہے انشاءاللہ تعالی وہ باذن اللہ ہوگی فرام یعنی 19th کو ہم کلاس کریں گے، 19th اینڈ 20th کو، اور یہ ہماری لاسٹ کلاس ہے اور پھر ہم کلاس کو ریزیوم کریں گے انشاءاللہ، یعنی آپ سے پھر جنوری میں ہماری ملاقات ہوگی باذن اللہ، اور ہماری کلاس کا پھر آغاز جو ہوگا وہ 9th آف جنوری انشاءاللہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے سامنے آپ کا جو فلائر ہے وہ آ گیا ہے اور آپ سب اسے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے آپ نے ضرور اس میں حصہ لینا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نہ صرف خود بلکہ کیا کریں گے۔ اب آپ کو سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد کیا چیز سمجھ میں آئی ہے، اسپیشلی سیکنڈ پارا پڑھنے کے بعد کیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایڈمنز میں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو لنک ہے اس کو پلیز
ویز آئی کیو پہ بھی لگا دیجیے، اگر آپ ان سے کوئی بھی اس وقت یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اس کو ویز آئی کیو پہ بھی پوسٹ کر دیجیے پلیز. سمعنا وطعنا کرنا ہے، ول انفارم ادرس، جی کہ جو چیز خیر خواہی کیا ہے، کہ جو چیز میرے لیے ہے وہ مجھے آگے بھی پہنچانی ہے، دوسروں تک بھی پہنچانی ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے اب ایسا کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اگین ہمارے آپ لوگوں کی کچھ ریکارڈنگز بھی ماشاء اللہ ہم نے دیکھی، اور پھر ساتھ میں ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی اب تیزی سے بھاگ رہا ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم یہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوئز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سب ریڈی ہیں کوئز کے لیے؟ مجھے ایک سیکنڈ لیجیے گا، میں استاذہ جی سے پوچھوں کہ کیا وہ اویلیبل ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ کوئز آپ کو سٹارٹ کراتی ہوں. مین وائل ایڈمن سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پلیز اس ٹائم پہ کوئی ایک پریزنٹیشن کر دیں سسٹر فرحانہ، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مائک لے سکیں تو میں انشاءاللہ بھی واپس آتی ہوں اور ہم کچھ پریزنٹیشن تھوڑی سی ایک دو میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نعم العفو كم سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الرقيب الحسين
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے سسٹرز اب سب ریڈی ہو جاتے ہیں، آپ سب ریڈی ہو جائیے، انشاءاللہ ہم پھر کوئز سٹارٹ کریں گے باذن اللہ. آپ سب نے جلدی جلدی جواب دینا ہے، بہت ہی ایزی کوئز ہے آپ سب کے لیے، کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ سب ماشاءاللہ بریلینٹ اسٹوڈینٹس ہیں اور بہت اچھا آپ کا آپ لوگوں نے محنت سے پڑھا ہوا بھی ہے، تو انشاءاللہ اٹ وڈ بی ایزی رائٹ. چلیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں کتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، سورۃ البقرہ میں کتنے ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں؟
جی جلدی جلدی ویز آئی کیو پہ بھی لکھنا ہے کوئکلی. اچھا او سوری میرے پاس 99 ہے, 1000 ہے, جی 1000 ڈوز ہیں اینڈ 1000 ڈونٹس ہیں. ٹھیک ہے, چلیے یہ بتائیے کہ منافقین السفہا کسے کہا کرتے تھے؟ منافقین السفہا کی جو ٹرم یوز کرتے تھے بے وقوف, وہ کسے کہا کرتے تھے؟ مومنین کو, متقین کو. ویری گڈ ماشاء اللہ. منافقین کی آپ نے کیا کیا علامات پڑھی؟ کوشچن نمبر 3, منافقین کی کیا علامات آپ کو سمجھ میں آئی تھی؟ لائرز ہیں, ویری گڈ, چیٹ کرتے ہیں, نفاق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ بولتے ہیں, فساد کرتے ہیں, شرک ہے, جھوٹ ہے, شک ہے, اچھا سوری شک لکھ رہے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, بالکل مذاق اڑاتے ہیں, اور وہ بھی تھا نا کہ اصلاح کا فساد کا نام اصلاح رکھ دیتے ہیں, شو آف کرتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ فی, ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ عبادت کا مفہوم آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اب جیسے اگر کہیں پہ ورڈ عبادت آئے گا, اعبدوا آئے گا, تو آپ اس کا کیا میننگ سمجھیں گے؟ کیا اس سے مراد صرف روزہ, نماز, یہ چیزیں ہوں گی؟ جی بندگی آئے گا, اطاعت آئے گی, اور اللہ کی اطاعت ہوگا. بالکل بالکل الحمدللہ, جی اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے کہ ایک ورڈ سورہ بقرہ میں آیا بعوضۃً, بعوضۃً کا کیا میننگ پڑھا آپ نے؟ بعوضۃً, بعوضہ, بعوضہ, ماسکیٹو, ویری گڈ, سبحان اللہ. کتنے جانوروں کا نام آیا ہے سورہ بقرہ میں؟ سورہ بقرہ کے اندر کتنے جانوروں کا نام آیا ہے؟ کاؤ اور ماسکیٹو, جی کاؤ, ماسکیٹو, اور ایک اور بھی ہے منکی, ویری گڈ, پیگ, بالکل, جی جی خنزیر کا نام ہے, ایپس ہیں, بالکل ماشاء اللہ. چلیے ماشاء اللہ زبردست. اچھا ابھی تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کو اور بھی آسانی اس لیے ہو رہی ہے کہ پورا ریکیپ ہو گیا ہے نا آپ کے سامنے, ہے نا, دوبارہ سے ریکیپ ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حب جا یعنی اقتدار کی محبت, اور حب مال یعنی مال کی محبت, اگر کسی کے اندر یہ دو بیماریاں ہیں تو ان کا علاج کس چیز میں چھپا ہوا ہے؟ اسی اس کے لیے بھی دو چیزیں ہیں, اس کا علاج کن چیزوں میں سے ہوگا؟ یعنی آئی نمبر 45-46 میں, لیکن آپ کو یاد آ جائے گا اگر آپ بڑی خوبصورت آیتیں تھیں جس میں کہا گیا تھا کہ ان سے مدد لو. اگر میں نے آیتیں پڑھ دی تو پھر تو بہت ہی آسان ہو جائے گا نا. تو یہ کہا گیا تھا کہ ان سے مدد لو اور اللہ تعالی صبر اور نماز سے, یہ ویری گڈ ماشاء اللہ, صبر اور نماز ان چیزوں کا علاج ہے, ویری گڈ. اچھا بنی اسرائیل نے حطۃن, جب انہیں کہا گیا تھا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے بستی میں, انہوں نے کس ورڈ سے بدل دیا تھا حطۃن کو؟ قنطۃن, قنطۃن, جی جی بالکل بالکل الحمدللہ. چلیے یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس دن سے آزمایا تھا, کون سا دن تھا وہ؟ کون سے دن ان کے اوپر آزمائش آئی تھی؟ سب یعنی سیٹرڈے, ویری گڈ. چلیے اب یہ بتائیے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیہ نمبر 67 میں ہم نے دیکھا تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جی، مردہ زندہ ہو جائے گا تقوا کے لیے، مقتول کاؤ کی محبت دل سے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، بالکل، ٹو ریویل دا نیم آف مرڈر، بالکل یہ بھی صحیح ہے. اور کیا تھا کہ وہ جو شرک آ گیا تھا نا، تو اس کی جو محبت دل میں آ گئی تھی اور اس کو نکالنے کے لیے یہ پھر حکم دیا گیا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر عصا مارا تھا تو کتنے چشمے نکلے تھے؟ عصا مارا اور وہ جو پانی مانگا تھا تو کتنے چشمے پھوٹے تھے؟ ویز آئی کیو پہ بھی لکھیے پلیز. ٹویلو، بالکل ٹھیک ہے، 12 ٹرائب سے تو 12 جو ہے وہ چشمے بھی پھوٹ گئے تھے، الحمدللہ. چلیے پھر یہ بتائیے کیا منو سلوا ایک ہی کھانا تھا؟ منو سلوا ہم تو پڑھتے ہیں منو سلوا منو سلوا، رائٹ، تو کیا یہ ایک ہی کھانا تھا؟ کیونکہ انہوں نے آبجیکشن تو یہی کیا تھا نا کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں. لن نصبر علی طعام واحد کی بات آئی تھی، تو کیا یہ ایک ہی کھانا تھا؟ میری آواز آ رہی ہے نا روم میں؟ کیا ٹرک ہو گئے آپ لوگ یا مجھے میسیجز نہیں آ رہے ہیں؟ او جی، اب نظر آئے، سوری. جی 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 جی، مجھے میسیجز نہیں آ رہے تھے. جی نہیں، ایک کھانا نہیں تھا بلکہ دو چیزیں تھیں، ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. لن تمسن النار، یہ خوش فہمی کس کی تھی کہ آگ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی؟ یہ خوش فہمی کس کی تھی؟ جیوز کی، بنی اسرائیل کی خوش فہمی تھی. جی بالکل. اچھا پھر بتائیے، ہاروت اور ماروت کون تھے؟ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ اینجلز تھے، دو فرشتے تھے جو کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. پورے قرآن مجید میں کتنی منسوخ آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں جو کہ منسوخ ہیں؟ نہیں، 6666 تو کل آیتیں ہیں نا، ٹوٹل ہیں، منسوخ آیتیں پانچ ہیں. جی پانچ اب ہو گئی ہیں، جو آپ نے اس کی ڈیٹیلز میں پڑھا تھا نا کہ استاذ جی نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ جو ہے وہ بعد میں جب اس پہ ہوا تھا، شاہ ولی اللہ نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تھی، تو اب پانچ آیتیں جو ہیں ٹوٹل وہ منسوخ آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا، کیا بات تھی؟ ان کو آزمائشوں میں کیوں ڈالا گیا تھا اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسن تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا تھا ان کو آزمائشوں میں؟ آزمائش کے لیے، بالکل ٹھیک بات ہے، ان کو ایمان بڑھانا تھا. ہی واز چوزن، جی توحید پر تھے، صبر، جنت کے لیے آزمائش شرط ہے، بالکل، امن، ایمان کی چیکنگ ہو رہی تھی، بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا نا، امامت کا منصب دیا تھا، تو اس کے لیے پھر کیا ہوا، ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا. اور میری اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اور الحمدللہ ابھی بہت ساری سسٹرز نے اپنی بہت سی ماشاءاللہ چیزیں شیئر بھی کی، اور کئی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ شیئر بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزوں میں واقعی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کام کیا ہے. آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے کیا سمجھ میں آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مقام ابراہیم کو ذہن میں رکھ کر بتائیے کہ دین کے راستے میں آئیں گے, مشکل تو ہوگی لیکن کرنا کیا ہے؟ صرف اسلام قبول کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آزمائشیں آئیں گی. سمعنا واطعنا, سبمیشن, حنیف, بالکل جمی رہنا ہے, استقامت, رائٹ. استادہ جی نے ہمیں بتایا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں تک کو جما دیا نا, مجھے مقام ابراہیم ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدم, یعنی یہ وہ قدم تھے جو کہ اللہ کے راستے میں نکلے اور ایسے نکلے کہ انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی. جو بھی مطلب قربانی وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ بھی رکھا. ٹھیک ہے نا جی, مجھے ایک سیکنڈ پلیز چاہیے ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہم نے کیا دیکھا کہ استقامت جو ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا. الحمدللہ ہم یہیں پہ رکیں گے. استاذہ جی ہمارے ساتھ آن لائن ہے اور آپ کے لیے آج آپ کی جو کہہ لیجئے کہ کلاس میں ٹریٹ ہوگی, ہاں, کہ آج ہم لائیو سیشن استاذہ جی کے ساتھ کریں گے. ماشاءاللہ آپ کی ایک بگ بگ ڈے ہے آج, بگ اچیومنٹ ہے, اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم استاذہ جی کے ساتھ اپنا لائیو سیشن کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں باذن اللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ جی آپ پلیز مائک لے لیجیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ, مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں برکت دے. جو سیکھا ہے, جو پڑھا ہے, یہ حقیقت میں عمل کا حصہ بن جائے. اور مجھے پتا ہے کہ یہ شروع کی خوشیاں بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں, بعد میں تو ہم عادی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور جب بھی پیلٹاک پہ کسی کلاس میں آؤں تو مجھے بھی اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا وقت ایسا گزرا ہے کہ میں صرف پیلٹاک پہ کلاس کرتی تھی, یعنی شام کی کلاس. دن میں تو کرتی تھی اسکول سے, تب سے ہی عادت پڑی ہوئی ہے دو ٹائم بات کرنے کی. تو الحمدللہ, ایک ایک قرآن پڑھنے کے بعد جو انسان کی زندگی میں ایک بڑا چینج آ جاتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم آنکھوں سے دکھنے لگتی ہے. اور میں اپنے اوپر لے کر اس چیز کو کہتی ہوں کہ دوسروں کو وہ چیز جو وہاں جا کے دکھنی ہے نا, یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہمیں یہیں دکھا دیتا ہے. اور شروع میں بہت ڈر لگتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ جان نکلتی ہے, لیکن بعد میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بندہ بہت کچھ پڑھ لیتا ہے, مثلا پہلی دفعہ قرآن پاک میں کوئی بھی چیز آتی ہے, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اچھا, یہ اتنی اہم بات ہے. پھر کچھ پاروں کے بعد دوبارہ وہ آ جائے گی, تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور بھی, یعنی انسان کو لگتا ہے, لیکن اٹس اوکے والی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. اور ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد انسان بہت زیادہ, یعنی سچی بات ہے جس کو کہیں گے, سن ہو جاتا ہے, سن سن کے سن ہوتا ہے. تو آپ سب کے لیے ایک پہلی چیز آج کی یہی ہے کہ سن نہیں ہونا. ماشاء اللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت البقرہ آپ نے پوری کی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو پوری کروا دی. شروع کرتا ہے انسان, جب پہلی سیڑھی ہوتی ہے تو کسی کو بھی منزل نہیں دکھ رہی ہوتی. اور میں نے دیکھا کئی لوگ صرف لیے بھی قرآن نہیں شروع کر پاتے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم سے ہونا ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے بس کی بات ہی نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن جب آپ اس کے بعد اس کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ نہیں, چلو ایک قدم تو چلو, پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھو. جیسے اب ایک بچہ اگر شروع سے یہ سوچ لے کہ میں تو چل ہی نہیں سکتا, تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ کبھی چلے گا؟ ماں کیا کہتی, تم چلو پھر میں تمہیں پکڑوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا معاملہ کرتے ہیں. ہمیشہ اپنی زندگی میں اس چیز کو رکھیں کہ اللہ کا آپ پر رحم ہے, میرے پہ بھی. ہم میں سے ہر ایک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہم سے خیر کا ارادہ کر لیا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما لیتے ہیں نا, اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا مجھے دین کی سمجھ آ رہی ہے؟ تفقہ فی الدین ہے, کوئی بات ہو نہیں تو ان سے نہ سمجھ. تو روتے تھے, کہتے تھے اللہ نے کہا تھا کہ یہ بات میں سمجھ والوں کو بتاتا ہوں تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, یا یہ بات میں اپنے پیاروں کو بتاتا ہوں. اسی طرح ایک بزرگ تھے تو وہ ایک موقع پہ کہنے لگے کہ اللہ مجھے تھوڑوں میں کر لے, تھوڑوں میں کر لے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی دعا ہے آپ جو مانگ رہے ہیں, تھوڑوں سے کیا مراد ہے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کلیلوں میں نے وعدی شکر, میرے بندوں میں تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں, تو پھر اللہ مجھے شکر والا کر لے. اب یہ اتنی خوبصورت باتیں کس کو ملتی ہیں؟ اس کو ملتی ہیں جس کے دل میں واقعی اس چیز کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ میں اور آپ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, یعنی اپنے اوپر لیجئے. جو نہیں پڑھ رہے وہ خود سے سوچیں کہ مجھے کیوں پڑھنا چاہیے, اور ماشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ آخر کیوں, کیا کرنا ہے اس کے بعد. بس آپ دیکھیے کہ جیسے بہت ہی سیدھی سی بات ہے, آپ کا بچہ اگر کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ اینڈ آف دا ریزلٹ کیا, کہ وہ ڈاکٹر بنے گا, پھر مریضوں کا علاج کرے گا, پھر کچھ اور کرے گا. جیسے ایک ہم بڑا معروف سا جملہ ہے کہ جی ہم لوگ دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے, یہ مقصد ہے نا. سیم تھنگ ہم ہر پروفیشن کے ساتھ لے لیتے ہیں, پائلٹ بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کسی کو لائر بننا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا ہے. آپ اس کورس کے بعد کیا بننا چاہتے ہیں, یا آپ کیوں پڑھیں؟ یعنی اب آپ اس کو ایک جملے میں دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آخر ہم قرآن کیوں پڑھیں. تو آپ سب سے پہلے اپنے لیے سوچیں کہ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچنے کے بعد کیا اس سوال کا جواب ملا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اپنی زندگی کو انسان کوالٹی لائف میں بدل دیتا ہے جب وہ اس کتاب کا باقاعدہ طالب علم بن جاتا ہے. شروع سے ہم سب جانتے ہیں قرآن, نماز, روزہ, حج, زکات کس کے لیے نیا ہے بتائیے آپ. کیا آپ نے, میں نے اپنی نانیوں اور دادیوں سے کبھی اللہ رسول, قرآن, حدیث, نماز, روزے کی بات نہیں سنی, یہی باتیں سن سن کے بڑے ہوئے. لیکن جس دن حقیقت میں یہ کتاب کھلی, کیا اس دن ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کتاب اصل میں آج تک ہمارے لیے یہ کوئی اور ہی کتاب تھی, اب اس کتاب کا اصل سمجھ آیا. اور وجہ اس کی صاف ہے کہ بند کتاب کی خدمت بڑی, بند کتاب کی عزت بھی بڑی کرتے ہیں, تعظیم بھی بڑی ہے, ڈر بھی بہت ہے, پیچھا نہ کر دیں, آگاہ نہ کر دیں, وہ نہ ہو جائے, اس کی بے عزتی نہ ہو جائے, گر گئی تو اس کے وزن کاٹا دے دیں. لیکن آپ اور میں اپنے اوپر لے کر سوچیں, جب یہ کتاب کھلتی ہے, مثلا اگر آپ, میرا دل پھر کہہ رہا ہے کہ میں سورت بقرہ ہی کی صرف باتوں کو اگر ریپیٹ کر دوں نا, ہم کتنے احکامات اسے ایک سورت میں پڑھتے ہیں, اور پورے قرآن پاک میں سے جتنا نچوڑ ہے نا وہ سورت بقرہ میں آ جاتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا مقصد بھی سمجھ آ جاتا ہے, جینے کا مقصد بھی آتا ہے, اور مرنے کے لیے تیاریاں بھی شروع ہوتی ہیں. لیکن آج کل جو چیز میرے ذہن پہ ہے بہت زیادہ, وہ کہ آج کل ہم صبح میں سورت نور کر رہے ہیں. یقین کریں ایک بار پھر سورت نور پڑھنے اور پڑھانے کے دوران مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ اس پوری دنیا کا امن, چین, پرسکون معاشرہ, نسلوں کی حفاظت اس قرآن کے پیغام کو عام کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جتنا مرضی آپ اور میں زور لگا لیں, باتیں کر لیں, اپنے بچوں کو باتیں سکھا لیں, یہ کر لیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, سوسائٹی میں ادھر نہ ہونا, یہ نہ کرنا, یہ خرابیاں, وہ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیے کہ جو تبدیلی قرآن پڑھنے کے بعد آتی ہے وہ ویسے نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو, قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. اب آج اکثر مائیں جو درد رکھتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں, کیا سکھائیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا, بچوں میں یہ بھی ہے, یہ نہیں سمجھ نہیں آتا, پہلے بڑے اچھے تھے اب بڑے ہو گئے ہیں, پہلے ماحول کا, پہلے ہماری مانتے تھے اب باہر کی مانتے ہیں, پہلے جو دیتے تھے ہم وہ پہنتے تھے, اب بچیاں وہ ضد کرتی ہیں ہم نے یہ پہننا ہے, لڑکے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں. اکثر دن رات یہی باتیں سنتی ہوں, تو میں سوچتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا دل بدل دیں. اور دل بندہ اللہ کے حکم سے بدلتا ہے, اور اس دل کو بدلنے والی چیز کتاب ہے. خاص طور پہ جنہوں نے اب قرآن شروع کر دیا آپ لوگوں میں سے, مجھے یقین ہے کہ اب آپ کے گھروں میں اپنے بچوں سے, اور اگر خاندان کا ماحول فرق ہے یا شوہر ہے, فرکشن شروع ہو چکی ہوگی. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں, جس کو لوگ جھگڑا کہہ لیں, بحث کہہ لیں, کچھ بھی کہہ کے فرکشن شروع ہو جاتی ہے. پہلے ہم سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, ہمیں برائی نہیں لگتی. بس یہ ایسے کہ جیسے آپ دیکھیں کوئی ایسی جگہ جہاں سب لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں, سویٹنگ ہو رہی ہے, پسینہ ہے, بو ہے, اب سب کو ایک دوسرے سے آ رہی ہے نا, خود کو بھی آ رہی ہے, تو کسی کو بھی نہیں چپتی. لیکن ایک شخص باہر سے آئے جو بڑا صاف ستھرا نہا دھو کے, اس کو ایک دم اندر سمیل آئے گی. وجہ کیا ہے کہ دوسروں میں آ رہی ہے, اس میں نہیں ہے. لیکن اگر بالفر زیادہ پونا گھنٹہ وہ اسی میں بیٹھا جائے تو اس کو بھی نہیں آئے گی. کہتے ہیں نا, ایک لڑکی تھی, اس کی شادی ہوئی تو کسی جگہ گئی, تو اب سسرال میں گئی تو اس کو بڑی بو آتی تھی, ادھر بو, یہ اسمیل, یہ جو بھی ہے. کچھ دن گزرے تو اب آنی ختم ہو گئی, تو کہتی دیکھا میں آئی ہوں نا تو آپ کی بو ختم ہو گئی ہے. کیسے بلا؟ اس کی سینس مر گئی. آٹھ دن آئی، دسویں دن آئی، اس کو بعد آئی کوئی نہیں، کہتی ختم ہو گئی نا آپ کے میرے آنے سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ آج اگر اس سوچ کو دوبارہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، ہم نے پاکیزہ نسلوں کو پروان چلانا ہے، چڑھانا اور صالح معاشرہ بنانا ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کے بعد بندہ کم از کم اپنے کاموں کا اور دوسرے جو اس کے ارد گرد ہے کم از کم ان کی غم لگ جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ کے جائیں گے؟ جس سوسائٹی میں آج میں اور آپ ہیں، میرے سامنے کچھ رپورٹس تھیں جو صبح کی کلاس کے لیے میں نے ریڈی کی ہوتی ہیں، وہاں تفسیر کی کلاس میں اتنی چیزیں جو ہیں وہ نظر میں آتی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ذرا سا بھی ڈسٹریکٹ ہو جاؤ، ڈسٹریکٹ تو نہیں، ایکسٹرا انفارمیشن دینے لگو تو وقت سے بھر جاتا ہے کہ پھر باقی بات رہ جاتی ہے. لیکن میں اپنے طور پہ لے کر سوچ رہی تھی کہ جس جگہ اتنی گندگی ہو دنیا میں، کیا پھر ہم مسلمان صرف کھا کر پی کر پہن کر اور کر اور اپنے بچوں کے بہت سارے لاڈ دیکھ کر ان کو بہت اچھی طرح سے کوئی کھلا پلا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. اور بس اب ہم کیا کہتے ہیں، چلو ابھی اب ہماری تو گزر گئی ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا، ہماری نانی دادی نے سکھایا، ہمارے استاد نے سکھایا. لیکن آپ سوچیے آپ کے بچے، چلیں ان کے لیے آپ کہیں گے ہم ہیں نا، ہم جل رہے ہیں کوڑے ہیں، اور ہمارے ماں باپ بھی ہمارے بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کرے ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. لیکن آگے سوچیں ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے. اور ایک چیز آتی اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں نا تو آپ کو حیرت ہوگی. آپ دیکھیے مسئلہ، جیسے آپ دیکھیے کہ اسلام اور کرسچینٹی اور جیوزم، آپ تین مذاہب کو اکٹھا لکھیں، کسی بھی نئے بندے سے پوچھیے تو لگے گا اسلام از ویری ریجڈ، بہت سخت دین ہے، ہر پابندی اسلام میں ہے. ایسے ہی لگتا ہے نا. آپ کے بچے جو نان مسلم سکولوں میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ ان کے دوستوں سے ان کی باتیں سنیں، کہتے ہیں وائی یو آر مسلم، یعنی آپ کی زندگی میں اتنی مشکل کیوں ہے؟ میں نے ایک دفعہ ایک بچوں کے گروپ میں پڑھاتی تھی تو میں نے ان بچیوں سے یہ پوچھا تھا کہ ایک سوال پوچھوں گی، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اور بچے جھوٹ نہیں بولتے، موسٹلی نہیں بولتے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آئی وش میں مسلمان نہ ہوتی؟ اب آپ تو کہیں گے نا توبہ توبہ استغفار، اللہ معاف کرے، توبہ اللہ اللہ کو تو بتانی زبان ہی نہ پاک ہو گئی. تو یقین کرے پانچ سات لوگوں نے، بچیوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کب ون، تو انہوں سے ہر ایک کی ڈفرنٹ رائے تھی. ایک بریک میں دکان میں جب دوسروں کو کھانا کھانے تھا تو مجھے کہا کیا مصیبت ہے، میں مسلمان ہوں اس لیے روزہ رکھا ہوا اور باقی کھا رہے ہیں. اسی طرح کسی کو اگر اپنا فیوریٹ کوئی چکن پسند ہے لیکن کھا نہیں سکتے کیونکہ وہ حلال نہیں ہے. پھر ایک نے کہا کہ جب میری فرینڈز کو سلیپ اوور کی اجازت مل جاتی ہے اور میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں بھی اوور ناٹے کرنے جائیں گے تو میرے ماں باپ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہماری بچیاں نہیں جاتی. اس دن میں نے سوچا کبھی ہم مسلمان نہ ہی ہوتے. اب آپ سوچئے یہ سوال ایک وہ ماحول سے پیدا نکلنے والی بچیاں جن کے گھروں میں دین کو کچھ سمجھا جاتا ہے وہاں نا، اس سے کیا پتا چلا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور ہمارے اپنے بچے بھی سوچتے ہیں کہ اسلام سخت دین ہے. کتنا مزہ ہوتا اگر ہم کرسچن ہوتے، کتنا مزہ ہوتا اگر ہم جیو ہوتے. سیم تھنگ، یہی چیز لیونگ ٹوگیدر، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ شپ کے ساتھ بھی ہے. آج آپ دیکھیے کرسچینٹی کو دیکھ کر، مجھے تو اب پچھلے ہفتے ایک ایسی خبر جو آپ ہی کی کلاس میں ملی کہ میرے ہوش گم ہو گئے اس کے بعد. یہی سوچ کے ساتھ میں پریشان ہو گئی ہوں کہ ہم کیا سوچتے تھے. میں اپنا بتا دیتی ہوں اور سارے ساتھی بھی اس میں میرے ساتھ ہیں، کہ آپ دیکھیے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ اسلام کے بیسکس یا اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس میں اور نان مسلمز میں فرق کیا ہے، کہ ہم جس چیز کو حرام کہتے ہیں نا یہ اس کو کہتے ہیں اٹس ناٹ گڈ. سمجھ آئیے بات؟ مثلا جیسے بات ہو رہی تھی کلاس میں یہی لیونگ ٹوگیدر یا سیکشل ایجوکیشن کی یا بچوں کا جو اس ماحول ہے، تو میں کیا اپنے طور پہ سوچتی تھی، جیسے مثال ہے کہ اگر اب کسی کی لڑکی جو ہے وہ کسی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ پھرتی ہے، گھومتے ہیں کرتے ہیں، یا کوئی لڑکا ہے تو وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، تو ہم مسلمان تو غیرت کا اور جینے مرنے کا مسئلہ سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا اسی طرح اس کلاس کا کوئی نان مسلم بچہ بھی ہوگا یا ان کے جو دوسرے فرینڈ، وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ مذہب تو ہے نہیں لیکن اخلاقی طور پہ پیرنٹس کو یہ برا تو لگتا ہی ہوگا نا، یعنی میرے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا. لیکن جو چیز شیئر کی گئی تھی کلاس میں اس کا خلاصہ کیا کہ اسکول سے کارڈ آتے ہیں، فارم آتے ہیں کہ دیکھ لیں، اس ایج میں بچوں کو یہ ضرورت ضرور پوری کرنی چاہیے اور یہ ان کا رائٹ ہے اور اگر آپ اس کو دبائیں گے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوں گے، بلکہ گھروں میں وہ چیزیں بھیجی جا رہی ہیں اور ان کو اس چیز کی، یہ آپ کس ملک کی بات ہے میرے سامنے جس نے رکھی، آپ ان سے باقی ڈیٹیلز لے لیں. یعنی حق سمجھ کے بچوں سے، 8 سے 10 سال کے بچے ہیں ان کے، جو 10-11 کی ہوگا میرا خیال ہے، جس ماں نے یہ بات کی تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جا کے بات کی تھی اپنے بچوں کے اسکول کے میں کہ آپ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن نہ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ظلم کریں گے، یہ ایسے جیسے آپ کو ٹوائلٹ میں جانے کی حاجت ہے اور آپ روک لیں کسی کو تو اس کو نقصان ہوگا نا. تو اس عمر میں بچوں کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ان کے یہ چیزیں باہر آئیں اور ان کے دماغ میں نہ آئیں. میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے دوسری یا تیسری بار پھر پوچھا، تو اس دن پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس قرآن کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ مجھے بتائیے، آپ لکھ لیں اگلے 5-10 سال کے بیچ میں ہم مسلمانوں نے اور زیادہ پسنا ہے، یہ ظالم ماں باپ ہیں. یہ تو حق بن گیا نا، دیکھیے گناہ حق بن کے پیش ہو رہا ہے. شرمندہ وہ چھوڑتا وہ تو شرمندہ ہوتا ہے، تو اس کو غلط سمجھتا ہے، وہ کہتے اٹس رائٹ اٹ شوڈ بی. تو پھر آپ شادی کی اجازت دیں 10 سال کی عمر کے بچے کو؟ وہ نہیں دینی. اور یہ انسان کا حق ہوتا ہے اور یہ اور وہ ہے، دس میک یور لاز بیونڈ دا باڈی. تو یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، اور اس معاشرے میں آپ کے میرے بچے نے پلنا ہے اور ہمارے بچے اسی جگہوں پہ پل رہے ہیں اسٹل. کتنا ان کے دماغوں میں بوجھ ہے. کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے چھوٹے ینگ ہوتے ہیں، اور سب سے مشکل ایج ہوتی ہے 10-11-12-14، یہ 16-18 سال تک کی عمر میں، جس میں وہ جیسے وہ ٹرین چینج کر رہی ہوتی ہے تو ٹریک تو خطرہ ہوتا ہے کہ پٹری سے اتر جائے، یہ عمر ہوتی ہے پٹری سے اترنے کی. اگر آپ واقعی دیکھیں تو جو بات کرنے لگی تھی، میں نے ایک بک چوز کی ہوئی ہے کافی دیر سے، کافی کریٹیکل بک لے گی لوگوں کو، لیکن سورج نور کے ناطے سے ڈاکٹر صاحب کی ایک بک ہے جس میں انہوں نے زنا اور اس کی ہر چیز لکھی ہے نا، تو اس کا ایک پورا اتنا چیپٹر ہے جس میں صرف انہوں نے وہ حوالے دیے ہوئے ہیں کہ یہ جیوئزم اور کرسچینٹی میں بھی حرام تھا. یعنی اگر ہم وقت ہوتا نا تو میں آپ کو کچھ کوٹس پڑھ کے سناتی. جو بات میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جیوئزم میں بھی وہی قانون تھے جو آج اسلام میں، کرسچینٹی میں بھی یہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جیوز نے یہ اقرار کیا تھا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری کتاب تورات میں رجم تھا. شادی شدہ میں سے کوئی ایک زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کرتے ہیں، بٹ جب ہم نے دیکھا کہ شہر کے امیر کے لوگ یا بڑے لوگ یہ کام کرنے لگ گئے اور ہمیں آ رہا ہے ان کو سزا دینے میں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو شرمندہ کریں یا خود شرمندہ ہوں، ہم نے اس سزا کو ہی نکال دیا. یہ اللہ کے نبی کے دور کے لوگوں نے گواہی دی ہوئی ہے، میں نے ریز سنائی تھی آپ لوگوں کو کلاس میں پڑھ کے. تو پھر آپ سوچیے ذرا، جب انہوں نے اپنی کتاب چھوڑی تو آج ان کی نسلیں یہ سوچ نہیں سکتی کہ یہ کبھی تھا. تو اب آپ اس بات کو وہ سنیریو میں اسلام سے جوڑیں. آج اگر ہم مسلمانوں کے اندر بھی جس تیزی سے اپنا دین چھوڑا جا رہا ہے، کیا آج سے 20-50-60 سال بعد ہماری نسلیں نہیں کہیں گی ہاں ہمارے دادا ابو کتنے ریجڈ تھے، کہتے تھے یہ زنا ہوتا ہے، یہ خراب ہے، لڑکیوں کے ساتھ نہیں رہتے، لڑکوں کے ساتھ نہیں رہتے، یہ نہیں اور وہ نہیں. شاید وہ بھی ایسے سوچیں، کیونکہ یہ چینج ایک دم نہیں آتا. ایک چیز ہے جس نے آپ کو مجھے جوڑ کے رکھنا ہے اللہ سے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. تو بس آج یہ نیت کیجئے، ارادہ کیجئے اپنے لیے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے پورا سیکھنا کہ اس کے بعد ہمارا اپنا دل دماغ کھلے، ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں. اور میں آپ سب میں سے جو مائیں ہیں جن کے ینگ ہوتے ہوئے بچے ہیں، ایون جن کے ینگ بچے ہیں، ان کو کہوں گی ابھی سے ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں. یہ جتنا آپ کا جدائی فرق ہوگی نا، یہ دیکھیں جیسے نیچے سے انگلیاں چھوٹی ہیں لیکن دور جاتے ہوئے فاصلہ بڑھتا ہے. آپ اگر قرآن کی طرف بھگ ٹوٹ رہی ہیں نا، اور اگر آپ کے بچے کھڑے ہیں یا دوسرے اجبے، تو دن بہ دن آپ کا گیپ فرق ہوگا، زیادہ ہوگا، آپ کا گیپ پڑے گا. ساتھ لے کر چلے، یہ کام ہے یہ ساتھ جڑ کے کرنے والا. معاشرے کی تبدیلی نہیں آتی تو آپ سب میری نظر میں سوسائٹی کے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، روحانی ڈاکٹر کہہ لیجئے، سائیکولوجیکل ڈاکٹر کہہ لیجئے. آپ نے اس گندگی اور اس پولیوشن کو دور کرنا ہے. اور ریئلی دنیا گواہ ہے، 13 سال پیچھے اسلام سے لے کر اب یہ آخری ایک صدی چھوڑ دیں، اس 13 سال میں دنیا میں اتنی کرپشن نہیں تھی. آپ دیکھیں یہ ایک دم کیوں ایسے لگا جیسے وہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے چیزیں نکل رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے صفائی کا کام چھوڑ دیا. آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں ناروے بڑا صاف، کیا مطلب ہے گند نہیں ہوتا؟ جتنے پتے ادھر گرتے ہیں جتنی ادھر برف گرتی ہے، گند کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ راتوں رات آ کے وہ صفائی کر دیتے ہیں. ایک ہفتہ اگر صفائی کرنے والے کام چھوڑیں تو آپ کو مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, صاف دکھے گا کہ گندگی ہے. اس وقت ہم مسلمانوں نے کلیننگ کا کام چھوڑا ہوا ہے, تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں, رب کے ساتھ جڑیں. ہماری بھی چھوٹی چھوٹی کوششیں یہی ہیں, اللہ اس میں برکت دے. آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ ایک شارٹ سیمینار کا ارادہ ہے اللہ نے چاہا. عتیق آپ بتا چکے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو آپ ہینڈ ریز کر کے ساتھیوں کو بتائیں. آپ لوگ گھر سے سنیں گے ویسے ہی انشاءاللہ ہمارا دو دن کا سیشن جو ہوگا جس میں ہم لوگ اسماء الحسنی پہ بات کریں گے. اور آپ کے گھر کی جو کوشش تھی وہ اب اللہ نے جرمنی میں جا کے پوری کروانی ہے, تو یہ وہی ٹاپک, کیونکہ میں تو بے چین تھی اس کو کرنے کو, مجھے تو چین نہیں پڑ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کیا ٹاپک ہے, میں نے کہا اللہ کی باتیں کرتے ہیں. تو دو دن آئے گا اس سیٹرڈے اور سنڈے کو, انشاءاللہ آپ لوگ گھروں سے بھی سکیں گے. جی بالکل انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ ضرور اپنی چیزیں شیئر کریں. تو صبح جزاک اللہ خیر, میرا خیال ہے میرا ٹائم کافی ہے اتنا, آپ لوگ اپنا کنٹینیو کر لیجئے. ہم یہاں ایک اور درس بھی ہمارا, تو ہم اس میں اب تھوڑی سی ڈرنے ڈرانے والی باتیں پڑھ رہے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے آپ کو چھوڑ ہی دوں, کیونکہ ٹاپک اگر جنت کا ہوتا تو میں نے پڑھا دینا تھا, پر مسئلہ یہ کہ ٹاپک جہنم کا. تو ابھی ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے, جو سورت بکرا ہی پڑھ چکے ہیں, اس لیے ان کو نہیں ڈرانا. تو جزاک اللہ خیر آپ سب کو جنہوں نے پریزنٹیشنز بنائی, ماشاء اللہ مجھے میسج ملا, مجھے بہت ہی خوشی بھی ہوئی, اور آپ بہت ذوق اور شوق سے اس کورس کو کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ ابھی تک بھی نہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوئے ہوئے وہ اور بھی انوالو ہوں, اور جو ہیں وہ آخری دن تک اس کورس کے ساتھ رہے, اور اب یہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہے. تو جزاک اللہ خیر. آپ لوگ ضرور سیمینار کی اناؤنسمنٹ لے کر جائیے گا, اور سبا جی آپ لوگ آگے مائک لے لیں, میں مائک ڈراپ کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے لیے سارے معاملے کو آسان کر دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر واسو جزا استاذہ جی, ہمیشہ آپ کی باتیں بہت ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں الحمدللہ, اور انشاء اللہ تعالی سب اسٹوڈینٹس کے لیے یہ ساری باتیں مشل راہ بنیں گی انشاء اللہ تعالی. اور ہمیں یہ ڈیلائٹ بہت اچھی لگی الحمدللہ. آپ لوگوں کے سامنے اسماء الحسنی سیمینار کا لنک موجود ہے, سیٹرڈے اور سنڈے 3 PM ایسٹرن ٹائم پہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالی جوائن کیجئے. پالٹک پہ اس کے لیے اسپیشل روم ہوگا اسماء الحسنی سیمینار کے نام سے, آپ اس کو کلک کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ روم میں پہنچ جائیں گے, اور پھر ہم اللہ تعالی کے ناموں پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا سیشن جو کوئز کا باقی رہ گیا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے کی بورڈز اور اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کریں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کر لیتے ہیں. آیت نمبر 124 سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں کیوں ڈالا گیا؟ کیوں ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ ایمان مت دینی تھی, امامت دینی تھی جی, لیڈر بنانا تھا جی, خلافت دینی تھی, توحید چننے جانا تھا, ان کے امتحان تھا جی, اور خانہ کعبہ کس نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا؟ چننے کے لیے, امتحان کے لیے جی, بالکل صحیح آپ سب نے لکھا ماشاءاللہ بارک اللہ. نہیں, خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے؟ حضرت جی فرشتوں نے, پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جی بالکل, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اور حضرت نوح علیہ السلام نے جی. اگلا میرا آپ لوگوں کے لیے کوشچن ہے, آیت نمبر 143 میں امت وسط کون ہے یا کن کا لقب ہے, یہودیوں کا, عیسائیوں کا یا مسلمانوں کا؟ مسلمز کا جی, بالکل صحیح. کوئکلی لکھتے جائیں تاکہ ہم جس طرح ہم نے سمری ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کی اسی طرح ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر سکے. آیت نمبر 144, خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ مسجد اقصی کی طرف, بیت المقدس کی طرف. جی بالکل صحیح, بالکل ماشاءاللہ بارک اللہ. آیت نمبر 169 میں اس کو ڈیش کو فل کیجئے گا. شیطان ڈیش اور ڈیش کا حکم دیتا ہے. شیطان کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بے حیائی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. آیت نمبر 173 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں حرام قرار دی ہیں کھانے کی. پانچ, بالکل صحیح, پانچ چیزوں کو حرام کیا. اور چار نہیں پانچ چیزیں ہیں اس میں. ان شاء اللہ تعالیٰ آیت کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں گے. آیت نمبر 177 نمبر کی آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت بیر. اور یہ آیت نمبر آگے دیکھیے 178 اور 179, اس آیت کو کیا کہتے؟ جی آیت قصاص. اور اس میں سے ہمیں اللہ کی رحمت بھی پتہ چلتی ہے کہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہر طرح کے حوالے سے قانون دے دیے تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. آیت نمبر 180, وصیت مال کے کتنے حصے سے ہوگی؟ ون تھرڈ سے. جی بالکل, ون تھرڈ تک جو ہے مال وصیت یعنی ایک تہائی اللہ کی راہ میں دیا جا سکتا ہے, یا جیسے بننے والا شخص وصیت کرے, لیکن اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتا, باقی ورثہ کا مال ہوگا وہ. آیت نمبر 186 میں شوہر اور بیوی کے تعلق کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ لباس ہیں. اور اس سے ہمیں اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے, اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی دیکھا. آیت نمبر 186 میں تدلو سے کیا مراد ہے؟ سود, رزق ہنسنا, رشوت یا قرض, کیا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ رشوت. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. کچھ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہوتی کہ انہیں معاشرے میں پھر بالکل بھی برا نہیں سمجھا جاتا. آیت نمبر 189, حلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ حلال کس کو کہتے ہیں؟ چاند کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ نہیں, نیو مون کو نہیں کہتے. پورے چاند کو کہتے ہیں, یعنی جو چودہویں کا چاند ہوتا ہے فل مون, اس کو کہتے ہیں. جی آیت نمبر 191, قتل سے بھی زیادہ کیا سخت چیز ہے؟ فتنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کے بھی رکھے, اور ہمیں کبھی فتنوں میں ڈالے بھی نہیں, اور نہ ہی ہم کسی کے فتنے کا باعث بنے. حرمت کے مہینے کتنے ہیں؟ چار مہینے, بالکل صحیح ماشاءاللہ بارک اللہ. حج کے لیے بہترین ذاتیرہ کیا ہے؟ آیت نمبر 197 کے حوالے سے تقوی, خیر الزاد تقوی, بہترین ذاتیرہ تقوی ہے. آیت نمبر 210 میں کون سے دن کا ذکر کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے. جی اچھا یہاں ایک ڈیش کو فل کیجیے گا. ڈیش ہونے کے بعد نکاح باطل, وراثت نہ ملے گی, نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے, اسلامی جنازہ نہیں ہوگا. کس کا؟ مشرک کا یا مرتد کا, یہودی یا منافق کا؟ ماشاء اللہ, دیکھیے آپ سب نے پہلے ہی لکھ دیا مرتد کا. جی بالکل, اللہ تعالیٰ سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے, شیطان کے شر سے بچائے. آیت نمبر 228 میں دیکھیں طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنے ہیں؟ 3 ماہ, 3 حیض, 4 ماہ یا 1 سال؟ 3 حیض, بالکل صحیح. جو عورت خلا لے اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کا اینڈ نہیں دیتی. 1 ماہ. جی بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. جی بالکل صحیح, آپ سب بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں. اور دوران عدت بلا ضرورت عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ نہیں. بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال تک, نہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کام کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی. آیت نمبر 238 میں کون سی نماز کا ذکر کیا گیا؟ جی کون سی نماز ضائع ہو جاتی ہے؟ عصر کی. جی کیونکہ اس میں ٹائم کم ہوتا ہے اور قیل قال میں انسان شیطان بلا دیتا. آیت نمبر 246 میں کس نبی کا ذکر کیا گیا؟ حضرت سلمان علیہ السلام, تالوت, داؤد یا جی حضرت شمول علیہ السلام کا ذکر کیا گیا؟ حضرت داؤد اور تالوت کی فوج میں حضرت داؤد تالوت کی فوج میں ڈیش کو فل کریں. آیت نمبر 247 کے حوالے سے کیا تھے؟ سولجر تھے, عام سپاہی تھے. بھی اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو عزت دینی ہوتی ہے اور مرتبہ, پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو عزت دیتے ہیں. تو اس منتشا تو ذل منتشا. آیت نمبر 255 میں دیکھیں آیت الکرسی ایک آیت ہے مگر اس میں کتنے مکمل جملے ہیں, یعنی سینٹینس ہے؟ 5, 10, 3 یا 25؟ 10. جی بالکل صحیح. آیت نمبر 275 کون قیامت کے دن خپتی ہو کر اٹھائیں گے؟ سنت پر نہ چلنے والے, سود خور, بےمان؟ سود خور. جی لفظوں کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی لمبی آیت کون سی ہے؟ آیت دین. جی بالکل صحیح. آیت نمبر 285 اور 286 یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ملی تھی؟ جی بالکل صحیح, ماشاءاللہ آپ سب نے صحیح لکھا. اور اگلے کوشچن کا بھی آنسر صحیح ہے, معراج کی رات آسمانوں پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کس وقت پڑھنی چاہیے روزانہ؟ رات کو سو ہونے سے پہلے. جی بالکل. اور ان کو پھر یاد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے. بارک اللہ, ماشاء اللہ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے اپنا ہر چیز کو کیا. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کی جو پریزنٹیشنز تھی, آپ کی جو آڈیوز تھی, وہ بھی بہترین طریقے سے رہی. الحمدللہ ہمارے پاس گروپ لیڈرز کے بھی موجود ہیں ویوز کے, وہ آپ لوگوں کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں. اور ایک بیفور سلیپنگ. جی بالکل صحیح, ماشاء اللہ. میں آپ لوگوں کے ساتھ خود ایز اے گروپ لیڈر شیئر کرنا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ کہ گروپ میں لوگ کتنے اچھے طریقے سے سیکھتے بھی ہیں اور بہت سی پارٹیسپیشن ایسے ہوتی ہے کہ اس میں ان کی ساری جو تفسیر ہوتی ہے اس کی ریویژن ہو جاتی ہے. مائی ٹیکسٹ سم ٹائم ڈز ناٹ گو. جی یہ پالٹا کا ہی پرابلم ہے کہ کسی وقت بالکل ہی بند ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور اپ گریڈ کرنے کے بعد کوئی اور پرابلم نہ آئے. تو اگر کسی کو اپ گریڈ ہونا ہے تو وہ اس کو اپ گریڈ کر لے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فرق پڑ جائے گا. تو میرے پاس جو گروپ ہے اس میں صوبیہ سیما انصاری، سارا طارق، نسرین، شازیہ، عثمہ اور نائلہ، ماشاءاللہ بہت ریگولر ہیں، چھوٹے بچوں والے بھی بیچ میں ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن الحمدللہ سارے اتنے ذوق اور شوق سے اپنی کلاس ان ٹائم اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے اور ہم نے اپنی گروپنگ کرنی ہے. جس طرح کلاس کا شوق ہوتا ہے اسی طرح بالکل گروپنگ کا بھی شوق رہتا ہے. اور اس سے جو چیز سب سے اچھی مجھے نظر آئی الحمدللہ، ایک تو تجوید کا شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اچھی طریقے سے قرات کرنے کا، اور اس کوشش میں کہ میرے ورڈز میننگ نہ غلط ہو جائیں، کوئی مس نہ ہو جائے، کوئی روٹ ورڈ نہ مس ہو. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں انسان جو گروپ لیڈر ہوتا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے اور جو سنا رہا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ میں سے اگر کسی وجہ سے گروپنگ نہیں کر رہے، ٹائمنگ کی وجہ سے نہیں کر رہے، میرے پاس بھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو یو اے ای سے ہیں، میں نے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، ان کے واٹس ایپ پہ میسج بھی آئے، اور ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں. تو دیکھیں ہم جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو جو ہماری گود میں بچے ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز کو سیکھنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. جی، لرننگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب آپ گروپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو گود کے بچے ہیں آپ دیکھیے گا کہ آپ ان کو لے کے جب بیٹھ کے اپنا لیسن یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں اور ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو تب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تلاوت آپ کے گھر میں چل رہی ہوتی ہے، ان بچوں میں اور جو بغیر ان چیزوں کے ایکٹیویٹیز کے اس سے پہلے جو آپ نے بچے پالے ان میں بہت ڈفرنس ہوگا. اور یہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے اس معاملے میں کہ اس بچے کی میموری بھی شارپ ہوگی اور اس کو شوق جو ہوگا وہ باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. گروپنگ میکرز میمورائز ریگولرلی ایوری تھنگ گیٹس اپ ٹو ڈیٹ. جی بالکل. اور اس میں آپ کو پھر ٹیسٹ دینا بھی بالکل مشکل نہیں لگتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح جمائے رکھے جس طریقے سے آپ نے سورہ البقرہ کو بہترین طریقے سے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کسی رکھنا اندازی نہ ہو، کوئی ایسی چیز، کوئی ہرڈل نہ آئے کہ آپ لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑے. اور کبھی ایسے ہو کوئی بیماری، کوئی تکلیف، ابھی ہم نے شیئرنگ میں سنا نا کہ ماشاء اللہ اور الحمدللہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، اس سے پہلے بہت سی میڈیسن کھاتے ہیں، چاہے وہ پین کلر ہوں یا ہر طرح کی چیز، ٹرینکلائزر لیتے ہوں یا کچھ ہو، لیکن جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو وہ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ان کی وہ ساری میڈیسن چھٹ جاتی ہیں. کوئی انزائٹی کا میڈیسن لے رہا ہوتا ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں اس وقت پھر یہی فیلنگز آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کرنے بھی آ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے نا آپ سب کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے، قرآن کی شفا کے ساتھ رکھے. جی، اس میں بالکل شفا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، بچوں کو ہینڈل کرنا آئے گا، صبر آئے گا، تقوی آئے گا اور معاملات کو سمجھنا آئے گا، اللہ سے دعا مانگنی آتی ہے. تو یہ ساری دیتی ہے اور ہمیں اپنے سب کام جو ہے وہ ان ٹائم کرنا آ جاتے ہیں، سستی دور ہوتی ہے. تو ہماری کتنی چیزیں ہیں جو ہم جن کا ہم ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے اور کبھی پیچھے نہ ہٹائے. اور کبھی ایسا ہو آپ کا کوئی ٹیسٹ، کوئی اسائنمنٹ مس ہو رہی ہو یا لیٹ ہو رہی ہو تو پھر اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. اگر ہو جاتی ہے تب بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر ہوگی ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے اس کو کور کرنے کی توفیق دے، مجھے سستی اور کاہلی کا شکار نہ کر. بعض دفعہ انسان کو آ جاتی ہے ایسی ایمرجنسی کہ نہیں کر پاتے، لیکن اس کو پھر ہم نے کور کرنا. آئی ڈیڈ ناٹ ہیو مائی بریک فاسٹ جسٹ نیم سو ہیپی الحمد للہ. جی، اور بھوک پیاس کا احساس بھی نہیں انسان کو رہتا نا پھر، اور پھر روزے کی فضیلت بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کہتے ہیں اسے اچھا روزہ رکھ لیتا تو مغرب تو جلدی ہو ہی جانی ہے اور سردیوں کے روزے بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب آپ سب کے لیے آسانی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے گروپ لیڈرز کی بھی شیئرنگ ساتھ آپ کے شیئر کرتی ہیں. اور آپ میں سے اگر کوئی لائیو اس وقت، کیونکہ جب ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں نا اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے جو ریکارڈنگ میں نہیں آ پاتی، تو الحمدللہ ہمارے پاس ہیں 5 منٹ. اگر آپ میں سے کوئی لائیو شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو ریز ہینڈ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم مائک پہ لے سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا. اور مجھے ویسے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا, پریزنٹیشنز میں بھی اتنی اچھی آپ لوگوں نے بنائی, اور آڈیوز بھی آپ لوگوں کی جو تھی وہ بہت ہی موٹیویشنل تھی الحمدللہ. شیئر کرنا چاہے گا کوئی آپ لوگ میں سے؟ جی میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں, آپ ضرور اس کو شیئر کریں. جی ایس آر 55 آپ مائک پہ, آپ نہیں, آپ کا مائک شور ہو رہا اور نہ ہی آپ کی آواز آ رہی تھی. سسٹر فہانہ آپ یوں ہیں کہ جو باقی آڈیوز رہ گئی آپ ان کو پلے کیجیے, تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اینڈ پہ پھر ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ جو کوئی اگر لائیو شیئرنگ کرنا چاہے تو ہم اس کو مائک دے سکیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام فصاحت اظہر ہے اور میری گروپ میں یوروپ کی 3 اسٹوڈینٹس ہیں, سسٹر سارا, سسٹر رابعہ اور سسٹر عائشہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سسٹر سارا اور سسٹر رابعہ بہت محنت کر رہی ہیں, دونوں بڑی انتوزیاسٹک ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ اچھی طرح کرتی ہیں, ٹیسٹ اور اسائنمنٹس بھی کر رہی ہیں, گروپنگ سیشنز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. سسٹر سارا کی ریسنٹلی اسپائنل سرجری ہوئی تھی, انہیں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا لیکن ان سب کے باوجود وہ ریگولرلی کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے اور انہیں کامل شفا دے, آمین. سسٹر رابعہ کے لیے شروعات میں مشکل ہو رہی تھی کلاس ٹائمنگز کی وجہ سے, لیکن الحمد للہ شی از بیک آن ٹریک اینڈ شی از ریئلی ورکنگ ہارڈ. دونوں تجوید میں بھی بہت امپروومنٹ دکھا رہی ہیں اور ہم مخارج اور رولز ریوائز کرتے ہیں ریگولرلی الحمدللہ. سسٹر عائشہ ان کی کچھ فیملی پرابلمز چل رہی تھی جس وجہ سے وہ سورہ بقرہ اٹینڈ نہیں کر پائیں, لیکن الحمدللہ آج ان کا میسج آیا اور وہ کلاسز پھر سے جوائن کرنے کے لیے ریڈی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ اپرچونیٹی ملی اور اتنے بہترین اسٹوڈینٹس ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے ہمیشہ جوڑا رکھے, اس سفر میں استقامت دے اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ و احسن الجزا کورس انچارجز ایڈمنس اینڈ پیاری استاذہ جی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوبیہ اسلام بات کر رہی ہوں, میں گروپ لیڈر ہوں. میرے پاس سبیل الجنہ کا آپ لوگوں کا میں گروپ ایک لے رہی ہوں, انڈیا کا ہے میرے پاس, اور اس میں میرے پاس 6 بہنیں ہیں الحمدللہ, اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ بہت اچھی ماشاءاللہ ریگولر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا کرے. اور میں جب سے مطلب یہ گروپ لینا شروع کیا ہے تو الحمدللہ ساتھ ہم لوگ ہوتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے. اور عرشیہ, ہاں انڈیا کا گروپ ہے تو اس میں عرشیہ بانو, عرشیہ انجم اور عرشیہ گلناز تینوں ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور بہت ریگولرلی اور زیادہ تر ریگولر ہوتی ہیں اگر کچھ وہ ہو تو. اور اس کے علاوہ بھی ایک مہر سلطانہ ہے, وہ بھی اب آنا شروع ہوئی ہیں پھر, تو الحمدللہ یہ لوگ بہت اچھا ماشاءاللہ کر رہے ہیں کوشش. اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر میں ان کو بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ استقامت دے ان کو. اور یہ قرآن کے لیے جیسے اپنا ٹائم لگا رہے ہیں, کوشش محنت لگن, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو بہترین نظر سے نوازے. اور الحمدللہ یہ لوگ بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ لوگ پورا اپنا سبق سناتے ہیں, ٹرانسلیشن وقت کو یاد کرتے ہیں اپنے بزی ٹائم میں, جبکہ جہاں پہ مطلب وہاں کے رات کے وقت ہی ہوتا ہے جب گروپ لیا جاتا ہے تو اس میں وہ لوگ اپنا پورا ٹائم لگا کے دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور واقعی اللہ ہی جزا دے سکتا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اپنی وسعت کے مطابق ان کو بہترین اجر سے نوازے. جزاکم اللہ کثیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله. ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهلبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهلبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهلبنا.
جزاک اللہ خیر واسن جزا. الحمدللہ آپ لوگوں کی پریزنٹیشن آپ لوگوں نے دیکھی ماشاء اللہ بارک اللہ. اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے تو وہ سبیل الجنہ کے بلاگ پہ جا کے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیے گا, وہاں ساری اپلوڈ ہوں گی آپ کی. تو وہاں سے آپ لوگ سب کی دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر کام کو بہترین طریقے سے کر سکیں. سسٹر اگر آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں سر تو میں مائک چھوڑتی ہوں, ابھی ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں, یا کوئی اور شیئر کرنا چاہے تو وہ بھی ہینڈ ریز کرے, میں آپ کو دوبارہ چانس دیتی ہوں. تو آپ نے انشاء اللہ تعالی
جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. دل کی کیا حالت ہے, الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتی, لیکن الحمد للہ جب یہ کورس اسٹارٹ میں کرنے لگی تھی تو دل بہت دھڑک رہا تھا کہ جی آپ لوگ کو آ رہی ہے آواز؟ نو وائس؟ جی وائس اوکے. الحمد للہ بہت ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور لیکن یہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے کر پاؤں گی, لیکن اللہ غفور و رحیم نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کروا دیا کہ الحمدللہ گھر بچے ہر چیز کو مینیج کر کے کر رہی ہوں, اور ساتھ میں یہ کہ طبیعت کا بھی جیسے میں نے اپنے اس میں کیا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ میں اپنے اندر بہت چینج محسوس کر رہی ہوں. تو آپ سب کو یہی ہے کہ جو تھوڑا سا پیچھے ہو رہے ہیں پلیز اس سے جڑے رہیں, اور خود بھی نہیں جڑنا, ہم نے اپنے بچوں کو جوڑنا ہے, کیونکہ ہماری یہ جو بچے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ان کو ہم نے اس معاشرے اس چیزوں سے بہت چیزوں سے بچانا ہے. تو اس کے لیے ہم جب خود قرآن سے جڑیں گے تو پھر ہم اپنے بچوں کو جوڑیں گے. فیلنگز تھے میری اور اللہ میاں ہم استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رکھے, اور استاذہ جی ان سے تو ان کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ جتنا انہوں نے ہمیں چینج کر دیا ہے. اللہ میاں نے جزائے خیر عطا فرما آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے, جزاک اللہ خیر واسو جیسا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم جب تک قرآن سے جڑے رہتے ہیں تو ہمیں ایک تو اپنی فکر ہوتی ہے اور ایک اپنی اولاد کی زیادہ فکر لگ جاتی ہے. بعض اوقات تو انسان دنیا میں جب ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ دوسری چیزوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب قرآن کے ساتھ خود جڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے گھر والوں کی بھی زیادہ فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بہترین تربیت کرنے کا ہمیں حق ادا کروائے, اور ہم بھی ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کی تربیت کر سکیں, انہیں اس معاشرے سے بھی بچا سکیں اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی سکھا سکیں. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا آپ سب کا. جو نئے لوگ بھی آئے اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی مبارک کرے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے, اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جو ابھی تک قرآن سے نہیں جڑے اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے جوڑ دے اور اس کی لذت کا احساس ان کے اندر بہترین طریقے سے ڈال دے, اور پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہ کرے, اور آپ سب کو اور مجھے بھی استقامت دے, اور ہمارے سارے ساتھی. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ پیچھے رہ کے کام کرنے والے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں, یا جو آپ لوگوں کو ساتھ سارا ایڈمنس کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافی محنت طلب کام ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو آسان کر کرواتے ہیں اور باقی کاموں میں پھر اللہ تعالیٰ خود برکت دے دیتے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب انصار اللہ بنے, اور والنٹیئر ہم ہر وقت کرنے کو تیار ہوتے ہیں, جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے اس کو ضرور کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل نئی سورہ سورہ آل عمران کے ساتھ نئے جوش اور جذبے کے ساتھ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور کرے اور بہترین طریقے سے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر واسطہ جزا. ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں, اور کل بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے فارم بھی دیا جا چکا ہے کہ آپ لوگ ابھی فوراً اٹھنے سے پہلے اس میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں, تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. بعض دفعہ شیطان ہمیں کہتا ہے اچھا بعد میں کر لینا اور پھر بھی یاد نہیں رہتا، تو جو کام وقت پہ ہو جائے وہ سب سے اچھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.